جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے،
یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ،
الصلاة والسلام علیک
یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ،
وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ.
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے.
سبحان اللہ،
صلو علی الحبیب صلی
اللہ محمد.
مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے، اول تاخیر موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، اہم اہم مدنی پھول لکھ لوں گا، دوسروں تک نیکی کی دعوت عام کروں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کی پیروی کروں گا. حدیث پاک، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کی پیروی کی بھی میں نیت کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام و شمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ نے ہمارا سلسلہ دیکھا تھا، جو کہ جعلی ادویات، جعلی دوائیں بنانے کے حوالے سے سلسلہ کیا، اور وہ اپنی جگہ چلتا رہا. اس میں ہم نے کچھ ڈاکٹرز اسلامی بھائیوں سے بھی تاثرات لیے، جنرل حوالے سے بھی ہمارے پاس انتظامیہ کے بھی تاثرات تھے، جن کو باقاعدہ تسلیم کیا گیا کہ جعلی ادویات یعنی کہ نقلی میڈیسن جو ہیں ان کا وجود ہے، وہ بنتی ہیں، چھاپے پڑتے ہیں، فیکٹریاں وغیرہ سیل ہوتی ہیں، کیسز بنتے ہیں، ایف آئی آر کٹتی ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ اس طرح کے تاثرات بھی آئے کہ پھر ایسا محسوس ہوا کہ یہ واقعی یہ جو معاملہ ہے یہ لوگوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے.
اللہ اکبر.
پھر امیر سنت کے ہم نے تاثرات سنے، آپ نے جعلی ادویات بنانے اور ان کو پروموٹ کرنے والے اور ان کو مطلب کہ مزید بزنس انہوں نے جنہوں نے اپنا بنا لیا، وہ سب ایک طرح سے ان کو کہا گیا کہ یہ سفید پوش دہشت گرد ہیں، ایک خوف و دہشت، یعنی لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں. اور مطلب وہ ایک ہے نا کہ انسان زہر لیتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں زہر لے رہا ہوں،
ٹھیک ہے،
لیکن اگر کوئی شخص شہد ہی میں زہر ملا کر دے تو لوگوں کا شہد سے گویا کہ یقین اڑ جائے گا. ایک اچھی غذا میں ہی لوگ بنا کر، جیسے کہ ایک شخص نے مجھے بتایا تھا، اس کو آفر کی گئی تھی، جس نے مجھے بتایا اس کو یہ آفر کی گئی تھی، آفر کی تھی کسی گھی بنانے والے نے جو گھی بیچتے ہیں. انہوں نے کیا آفر کی کہ ایک کارخانہ لگانے کی جیسے آفر کی، تو کہا کہ یہ جو گھی آئے گا یہ بڑے بڑے اس میں ہوگا، اتنا کلو گھی نکال کر اس میں اتنا کلو موم آپ نے ملانا ہے، تو وہ موم گھی میں پلس ہو جائے گا. تو اس نے، اس نوجوان نے جس نے خود مجھے بتایا ہے کہ مجھے یہ آفر کی گئی تھی، کس نے کی تھی کیا کی تھی یہ بھی مجھے نہیں پتا، اس نوجوان نے کہا کہ مطلب کہ آگ مطلب کوئی آدمی زہر بیچنے کا کہے نا تو مجھے پتا ہے کہ میں زہر بیچ رہا ہوں, لیکن وہ غذا جو بچوں کے بدنوں میں جائے گی کیا میں ان کو موم کھلاؤں گا موم پلاؤں گا میری نسلوں کا کیا بنے گا, وہ مجھے اس کا خوف خدا پسند آیا. حالانکہ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ریٹرن میں اس کو لاکھوں روپے ملنے تھے, لیکن اس نے ان چیزوں کو ریفیوز کر دیا کہ نفع کو نہیں دیکھا, آمدنی کو نہیں دیکھا, پیسے کو نہیں دیکھا, اس نے دیکھا کہ میں وہ کام کیسے کروں جس کام کے کرنے سے لوگوں کی جانوں سے کھیلا جائے گا. لیکن یہ دوائی جعلی دوائی بنانے والے, ادویات بنانے والے جعلی, اس طرح ان کو پروموٹ کرنے والے, پھر اسی دوائی کے نام پر منشیات بیچنے والے, ڈرگس کا کاروبار کرنے والے جو اپنے میڈیکل اسٹور پر نشہ آور اشیاء بیچتے ہیں, ایم آئی رائٹ اور رونگ سر؟ ٹھیک ہے نا, تو یہ بیچتے ہیں. کیونکہ ہمارے ساتھ الحمدللہ ڈاکٹر بھی ہیں, دو ڈاکٹر آج میرے ساتھ ہیں, اسلام بھائی اور ماشاءاللہ ہمارے غلام رسول بھائی بھی ساتھ ہیں. اسی طرح آج کے سلسلے میں ہم کیا کیا دیکھیں گے, آئیے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں.
میری نظر میں جو جعلی ادویات ہیں ان کا ایڈریس ہوتا ہے کراچی پاکستان, لاہور پاکستان, شیخوپورہ پاکستان.
اگر عام پیشنٹ جائے نارملی جو ہمارے ہاں تو اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا, کیونکہ کاپی پیسٹ جو کرتے ہیں وہ بالکل سیم ہوتی ہے, اس میں عام بندہ نہیں پہچان سکتا.
ان کی دکانیں سیل کرانی چاہیے اور ان کو پکڑ کے عوام کے سامنے کوٹنا چاہیے پکڑ کے.
ایک ایلوپیتھک میڈیسن ہے, دوسری دوا جو ہے وہ ہربل کے نام سے بکتی ہے, تیسری جو ہے وہ ہومیوپیتھک کے نام سے بکتی ہے, اور چوتھی جو ہے وہ نیوٹراسٹیکل ہے.
کسی کی زندگی سے کھیلنا تو اچھی بات نہیں ہے.
انٹرنیشنلی تو ادویات کے اوپر بہت بہترین قانون بنے ہوئے ہیں, چاہے آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں,
ڈاکٹر بنے چاہے انجینئر بنے چاہے کیپٹن بنے, سب سے پہلے اگر اچھا انسان نہ بنے تو یہ سب کچھ بننا بھی فضول ہے.
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم طب جو ہے, میڈیکل کا علم جو ہے, یہ فرض کفایہ ہے. میڈیکل کا علم سیکھنے میں جتنی اچھی نیتیں ہوں اس کا ثواب اسی کے اعتبار سے بڑھتا جائے گا. مجموعی طور پہ میڈیکل کا تو دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہی تعلق ہے. میڈیسن لکھ کر دینا, پھر ان میڈیسن کی کمپنیوں سے تحائف وصول کرنا یا پیسہ وصول کرنا, یا بلا وجہ ٹیسٹ لکھتے رہنا اور اس کے اپنی پرسنٹیج اور اپنا کمیشن اس میں سے وصول کرنا, یہ اخلاقاً شرعاً دین کے اعتبار سے, اسلام کے اعتبار سے یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟
بہت سارے اچھے ڈاکٹرز ہیں جو جسٹ وزٹ پہ اور اچھی کمپنی اچھی پروڈکٹ لکھتے ہیں, ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی.
ہاسپٹل کی سلیکشن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا مریض کون سے ہاسپٹل جانا چاہتا ہے, پھر جس کا نام زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دام بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ ایسے ڈاکٹرز کی بھی کمی نہیں ہے جو کہ اس طرح کے بھلائی کے کام کر رہے ہیں الحمدللہ عز و جل.
ڈاکٹر کی ریسرچ کے مطابق جو اس نے ٹیسٹ کروایا اس میں ٹی بی نہیں تھی, ٹی بی کے اثرات تھے صرف. بچی کے سسر سے کہا, ڈاکٹر سے یہ پوچھے کہ آپ نے ٹی بی پال کے رکھا تھا, یہ کینسر کیسا بن گیا؟
ڈاکٹر کے جاتے رہتے ہیں, اثر کچھ بھی نہیں ہوتا.
ہمارا آج جو بنیادی مقصد ہے وہ سمجھ لیجیے, سلسلے کا مقصد.
جی
یہ پچھلے ہفتے بھی عرض کی تھی, دیکھیں ہم کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں لیتے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی سلسلہ ہم یوں کریں گے تو ایڈورٹائزمنٹ ہو جائے گی. ہم یوں کسی کے پرٹیکولر کسی شخص کا عیب کھول کر آپ کے سامنے بیان نہیں کرنے کے لیے بیٹھے.
مدینہ
ٹھیک ہے, ہر ایک کی ایک اپنی دائرہ کار ہے, ہمارا ایک اپنا دائرہ کار ہے. یہ سلسلہ کرنے کے کچھ بنیادی مقاصد عرض کر دیتا ہوں.
مدینہ
نمبر ایک, جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو اس غلط کام کرنے کے احساس دلانے کے ساتھ ساتھ ایک کاش کہ ان کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے اور وہ اپنے اس غلط کام سے رجوع کر لیں, توبہ کر لیں. ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں, جس کو ہم عام پبلک کہتے ہیں, عوام کہتے ہیں, انہیں اس بات کی معلومات فراہم کی جائے تاکہ وہ ان مطلب کہ بد دیانتی کرنے والوں سے بچ سکیں. کیونکہ ہم یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ آج اگر ہم کوئی ایسا سلسلہ کر رہے ہیں یا پچھلے ہفتے ہم کوئی ایسا سلسلہ کیا تو یہ مطلب کہ یہ بالکل اپنی جڑ, جیسے کہ عموماً آپ تشہیری پرومو جو چل رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جڑ سے اکھاڑنے کے لیے آ رہے ہیں. ہم جڑ سے کیا اکھاڑیں گے کسی کو, جو مطلب ہم اپنی نفس پر قابو نہیں پا سکے کسی اور کے نفس کو کیا قابو کر لیں گے. تو وہ خیر ایک لفاظی ہوتی ہے جو مدنی چینل پر بھی چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ میں نے خود اس کو سنا تو میں کہ یار کیا جر سے اکھڑے گا یہ, اللہ بس اللہ جس کے دل کو چاہے بدل دے.
تو مدنی چینل پر بیان نگران شورا کے اور امیر اہل سنت کے جو مدنی مذاکرے ہیں اور بیانات ہیں, اس سے تو ایک تاریخ تو ہے نا.
اثرات کسی کو اثرات کا ہونا مطلب کہ یہ نا کہ دیکھیے مطلب ایک بے نمازی شخص,
جی
ایک شخص آیا, آپ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ,
جی
کہ ایک شخص آیا جو جس میں دو خرابیاں ہیں, ایک برائی یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا،
ٹھیک،
اور ایک برائی یہ ہے کہ وہ غصے پہ فوراً، اس کو غصے پہ قابو نہیں ہے، جس سے وہ اللہ کی نافرمانیاں کر گزرتا ہے، ٹھیک،
اوکے،
ایک ہی شخص میں دو خرابیاں ہیں،
صحیح.
اب وہ آپ آیا اجتماع میں، آیا بیٹھے، دعا کی وغیرہ وغیرہ، نیکی کی دعوت ہوئی، یہ زیادہ امکانات کیا ہیں؟ زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ اگلے روز سے نمازی تو بن جائے گا،
جی جی،
لیکن اگلے روز سے اس کی غصے کی عادت پر یہ قابو پا لے گا، یہ بہت مشکل ہے،
صحیح،
ٹھیک ہے. تو یہ جو طبیعتوں کا بدلنا ہے نا، عادتوں کا بدلنا، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا،
جی جی.
ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عادتوں کو تبدیل کر دیا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مزاجوں کو بدل دیا، سوچوں کو بدل دیا، ذہن کو بدل دیا، پوری ایک مطلب پورا وہ کلچر ہی تبدیل ہو گیا نا ان کا. تو ہاں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مطلب اس میں مبتلا ہوتے ہیں، تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مریض ہوتا ہے یا ہو جاتا ہے، تو کروڑوں اربوں لوگوں کو دواؤں سے، دواؤں اور ڈاکٹر سے، دوا بنانے والوں سے ہمارا واسطہ نہیں پڑتا، یہ ایک الگ ہے، یہ بیہائنڈ دا اسکرین لوگ ہیں،
صحیح،
یہ سامنے نہیں ہے، سامنے ان کے جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے سامنے، وہ کہلاتے ہیں میڈیکل ریپ، مطلب میڈیکل ریپریزنٹیٹیو، وہ کہلاتے ہیں، جن کا ابھی انشاءاللہ ان میں سے ایک کے تاثرات ہم آپ کو بتائیں گے. تو وہ ہیں، تیسرے ہیں میڈیکل اسٹور والے، جو میڈیکل دوائیں بیچتے ہیں، دوا ساز کمپنیاں الگ ہیں، لیکن دوا بیچنے والے شاپس الگ ہیں، اس میڈیکل اسٹور جس سے آپ کہتے ہیں. اب تیسرے ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، کہ جو ان میڈیکلز کو، میڈیکل اسٹور پہ جو دوائیں بکتی ہیں، وہ ڈاکٹر مریض کو دوا تجویز کرتے ہیں. تو مریض کا جو ڈائریکٹلی جو رابطہ ہے نا، وہ ڈاکٹر سے ہے،
ٹھیک ہے.
ڈاکٹر کا رابطہ مریض اور
دوا والوں
سے ہے،
صحیح.
اور میڈیکل ریپ کا تعلق یہ دونوں سے ہے، ڈاکٹر سے بھی ہے اور میڈیسن دکان شاپ سے بھی ہے، کہ وہ ڈاکٹر سے بھی وہ کرتے ہیں. تو پچھلے ہفتے ہم نے ڈاکٹرز کے میڈیکل کے حوالے سے تحفے لینے نہ لینے کے حوالے سے حرام اور حلال کے سارے فتوے ہم نے آپ کو بیان کر دیے. میڈیکل ریپ میں جو کام کرتے ہیں، جو ان کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں، ان کے شرعی احکام پچھلے ہفتے میں فتویٰ پڑھ کر ہم نے آپ کو بیان کر دیے. لیکن اب مطلب یہ کہ اس کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور وہ ہے عطائی ڈاکٹروں کا ایک عجیب و غریب نظام. یعنی یہ میڈیکل ٹرمنالوجی کے اندر عطائی ڈاکٹر کہلاتے ہیں،
جی جی.
لیکن اس سے پہلے کہ عطائی ڈاکٹروں اور ان کی تباہ کاریاں، کہ ان کی امید سلائڈز بھی ہمارے پاس ہیں، تو وہ سلائڈز بھی آپ کو دکھائیں گے. لیکن سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو ہم وہ دکھائیں کہ طب کیا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کی شرعی اہمیت کتنی ہے، معاشرے میں اس کی اہمیت کتنی ہے. ان تمام تر چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ جو میڈیکل سے تعلق رکھ، جو ڈاکٹر ہیں، جو علاج کا کام کرتے ہیں، جو امت کی خیر خواہی کے لیے کام کرتے ہیں، جو مطلب ہمدرد ہیں، جو رحم دل ہیں، خدا کا خوف رکھنے والے ہیں، اور اپنے مقصد پر اترنے کی کوششیں کرتے ہیں، کم از کم ان کو تو ہم سیف کریں، ان کو تو سیکیور کریں، کہ یار یہ مطلب ایک طبقہ ہے جو یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہ جس فیلڈ کو لے کر چل رہے ہیں، یہ فیلڈ واقعی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں شریعت اور دین اور اسلام نے ہماری رہنمائی کی، ہمیں بتایا ہے. تو قرآن پاک کے اندر، قرآن کے ذریعے اور دیگر شرعی حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے، آئیے مفتی قاسم صاحب سے ہم نے اس معاملے میں رابطہ کیا تھا، وہ کیا فرماتے ہیں، پہلے ہم آپ کو وہ سناتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم طب جو ہے یہ بڑی فضیلت والا علم ہے، جسے ہم میڈیکل کا علم کہتے ہیں، اور اس کی فضیلت کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مقدسہ میں سے ایک نام مبارک الشافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. اور طبیب کا کام بھی کیا ہوتا ہے کہ ظاہری اسباب کو اختیار کر کے مریض کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا کا طالب ہوتا ہے. قرآن پاک میں اور دینی ذخیرہ علم کے اندر شفا کے بہت سارے واقعات بھی ہیں، جن کا تعلق ما فوق الاسباب سے بھی ہے اور ما تحت الاسباب سے بھی. ما فوق الاسباب سے مراد یہ ہے کہ بطور معجزہ کے ان شفا کا ظہور ہوا ہو، اس میں ظاہری اسباب کو اختیار نہ کیا گیا ہو. جیسے مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک قرآن پاک میں مذکور ہے، کہ ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیمار ہونے کا واقعہ، اور پھر آپ کا پاؤں مبارک زمین پر مارنا، وہاں سے چشمہ جاری ہونا، اس چشمے سے غسل کرنا اور اس کے ذریعے آپ کو شفا ملنا، یہ بھی قرآن پاک کے اندر مذکور ہے۔ پھر اسی طرح حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی روشنی کا مسئلہ، کہ آپ کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی، اور پھر اس کے بعد شفا کیسے ملی کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض مبارک آپ کے چہرے پر ڈالی گئی تو آپ کی روشنی واپس آ گئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا شفا یاب کرنا بھی قرآن پاک کے اندر مذکور ہے، یعنی آپ کا مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، کوڑیوں کو درست کر دینا، اندھوں کو بینا کر دینا، یہ بھی قرآن پاک کے اندر مذکور ہے۔ لیکن یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ظاہری اسباب کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اس میں دوائی کا عمل دخل نہیں ہے، میڈیسن کا عمل دخل نہیں، بلکہ وہ معجزے کے طور پہ ہیں۔ اور جو ظاہری اسباب ہیں ان کے اعتبار سے شفا کا حصول جو علم طب کا موضوع ہے اور علم طب کے اندر جس سے کلام کیا جاتا ہے، تو وہ بھی قرآن پاک کے اندر مذکور ہے۔ جیسے شہد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فیہ شفاء للناس، کہ شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو اب شہد کے اندر لوگوں کے لیے جو شفا ہے وہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے ہے، کہ ظاہری سبب اس میں یہ ہے کہ اس میں ایسے اجزاء موجود ہیں جو شفا کے اندر معاون ثابت ہوتے ہیں۔ پھر علم طب جو ہے بذات خود بڑا فضیلت والا علم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لکل داء دواء، ہر بیماری کے لیے دوا ہے، یعنی ڈاکٹر جو ہے اس کو دریافت نہ کر سکے ہوں یا ابھی تک نہ کر سکے ہوں، آئندہ کر لیں تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیماری ایسی ہو کہ جس کا دنیا کے اندر اصلاً کوئی علاج نہ ہو، اس کی اصلاً کوئی دوائی نہ ہو۔ دوا موجود ہے، ڈاکٹر سائنسدان تلاش کرتے رہتے ہیں اور آہستہ آہستہ مختلف امراض کی دوائیں جو ہیں وہ ملتی رہتی ہیں۔ اس کے ساتھ علم طب کے حوالے سے یہ ہے کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی بیماریوں کا علاج بیان فرمایا، بہت سی دوائیوں کو آپ نے بیان فرمایا، باقاعدہ حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر ابواب موجود ہیں، یعنی کتاب الطب کے نام سے ایک پوری کتاب موجود ہوتی ہے جس میں طب، دوائی، علاج، بیماری، شفا، ان چیزوں کا بیان ہوتا ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حلال و حرام کے بعد میں علم طب کو بہترین علم سمجھتا ہوں، یعنی حلال و حرام جو دین کے مسائل ہیں ان کے بعد علم طب جو ہے یہ اہم ترین علوم میں سے، اور کتابوں کے اندر، دینی کتابوں کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہوتے ہیں، العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، کہ علم دو ہی ہیں، ایک دین کا علم اور ایک بدن کا علم۔ دین کا علم علم دین کہلاتا ہے اور بدن سے جو متعلقہ علم ہے یہ علم طب کہلاتا ہے۔ تو علم طب جو ہے یہ ہمارے یوں کہنے کے بڑے اہم علوم میں سے ہے، اور جتنا علم اہم ہوگا اس کو حاصل کرنے والے بھی اتنی ہی اہمیت کے حامل ہوں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ علم طب کا حصول فرض کفایہ ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر اتنے افراد کا میڈیکل کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے لوگوں کا علاج معالجہ ہوتا رہے۔ وجہ یہ ہے کہ بیمار ہونا ایک فطری امر، لوگ بیمار تو ہوتے رہیں گے، جب بیمار ہوں گے تو ان کا علاج بھی ہونا چاہیے، کوئی شفا کی صورت بھی ہونی چاہیے، کوئی دوا کی صورت بھی ہونی چاہیے، اور یہ تبھی ہوگی کہ جب طب کا علم حاصل کیا جائے گا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم طب جو ہے، میڈیکل کا علم جو ہے، یہ فرض کفایہ ہے کہ مسلمان اسے حاصل کرے تاکہ دنیا میں جو کروڑوں اربوں مسلمان ہیں ان کے علاج کی صورت ہو سکے۔ تو اب جو فرض کفایہ علم ہوگا تو لازمی بات ہے کہ جو اس کو حاصل کرے گا اس کو اس کی نیت کے اوپر ثواب بھی ملے گا، لیکن یہ ہے کہ فی نفسی ہی تو اسے مباح ہی کہا جائے گا، یعنی خارجی عامل کی وجہ سے یہ فرض کفایہ ہو گیا، لیکن فی نفسی مباح ہے کہ ایک آدمی سیکھتا ہے تو اس کو ثواب نہیں ہے، نہیں سیکھتا تو گناہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے چونکہ فرض کفایہ بن جائے گا تو اس اعتبار سے جو سیکھے گا اور اس نیت کے ساتھ جو سیکھے گا اسے ثواب بھی ملے گا۔ پھر میڈیکل کا علم سیکھنے میں جتنی اچھی نیتیں ہوں اس کا ثواب اسی کے اعتبار سے بڑھتا جائے گا، کیونکہ طب کے ذریعے، میڈیکل کے ذریعے دوسروں کو نفع پہنچایا جاتا ہے، دوسروں کو فائدہ دیا جاتا ہے، اور دوسروں کو نفع پہنچانا جو ہے یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع دینے والا ہے۔ تو جو لوگوں کو زیادہ نفع دیتا ہے وہ اتنا ہی افضل ہے، وہ اتنا ہی بہتر ہے۔ اور ڈاکٹرز کے اندر ایک بڑی تعداد ہے کہ ماشاءاللہ جن کا کردار، جن کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ رش کیا جائے، خیر خواہی، ہمدردی اور دوسروں کے ساتھ ان کا ہمدردی کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ قابل دید ہوتا ہے۔ کہ چاہیں تو دوسرے ملکوں میں جا کر کروڑوں روپے کما سکتے ہیں، چاہیں تو اپنے ملک کے اندر مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں جا کے کروڑوں روپے کما سکتے ہیں، چاہیں تو اپنے بڑے ہاسپٹل بنا کے مہنگی فیسیں رکھ کر جو ہے وہ ڈھیروں ڈھیر پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن وہ ایک جذبے کے تحت لوگوں کے بھلے کی خاطر، مسلمانوں کو نفع پہنچانے کی خاطر یا مفت علاج کر رہے ہوتے ہیں اور یا انتہائی مہنگا علاج جو ہے وہ انتہائی سستے داموں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور بہت سے ڈاکٹر ایسے بھی ملیں گے کہ مریض اگر غریب ہے چیک اپ کے اسے فیس ہی وصول نہیں کرتے، دوائی اپنے پاس سے دے دیتے۔ خود میرے اپنے جاننے والے ڈاکٹرز کے اندر کئی ایسے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے ان کی ملنساری کے اوپر، ان کے اخلاق کے اوپر، ان کی درد مندی کے اوپر، کہ جو علاج شاید دوسری جگہ 500 روپے 600 روپے فیس دے کے کروایا جائے وہ لوگوں کا مفتی کر رہے ہوتے ہیں صرف اس لیے کہ یار ہمارے مسلمان بھائی ہیں، چلے ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ تو ایسے ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے، اچھے سے اچھے، نیک سے نیک اور خدمت خلق کا جذبہ رکھنے والے، مسلمانوں کے بھلے کا، مسلمانوں کی خیرخائی کا جذبہ رکھنے والے ڈاکٹرز کی کمی نہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ بروں کی بھی ہمارے اندر کمی نہیں۔ تو جیسے اور ہر شعبے کے اندر ہی، یعنی اکثر و بیشتر شعبوں کے اندر اچھوں کے ساتھ برے بھی موجود ہوتے ہیں، یہی معاملہ جو ہے وہ میڈیکل کے اندر بھی، یہاں پر بھی بہت سارے ایسے ملیں گے کہ لوٹ مار کرنا ہی ایک قسم کا ان کا وتیرہ بنا ہوا، جھوٹ بولنا، اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام نہ دینا، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے عمل کے اندر، ان کی زندگی کے اندر شامل ہوں گی۔ تو اصل یہ ہے، بنیادی چیز عرض کرنے کی یہ کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا دین جو ہے یہ زندگی کے جملہ معاملات کے بارے میں اپنے احکام رکھتا ہے، یعنی زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہمارے دین کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ اب علم طب جو ہے، میڈیکل جو ہے، یہ بھی زندگی کا ایک شعبہ ہے اور بڑا اہم شعبہ ہے۔ اس میں جب کروڑوں اربوں لوگوں کے ساتھ تعلق ہے مجموعی طور پہ، میڈیکل کا تو دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہی تعلق ہے، خواہ وہ علاج کرنے کے اعتبار سے یا علاج کروانے کے اعتبار سے، تو پرٹیکولر جو ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے بہت سارے شرعی مسائل ہیں، کیونکہ اگر وہ کسی ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں یا کسی دوسرے کے کلینک پر اس کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو اب اگر یہ ملازم ہیں تو ملازمت کے شرعی مسائل بھی ہیں، اگر یہ سرکاری جاب کرتے ہیں تو سرکاری جاب بھی بہرحال ملازمت ہی ہے، وہاں کے شرعی مسائل، مریض کا علاج کرتے ہیں تو اب یہ اسے فیس وصول کرتے ہیں، تو اب فیس وصول کیا تو پراپر اس کا علاج بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ پوری جتنی دیانتداری کے ساتھ اس کو مشورہ دینا چاہیے اتنی دیانتداری کے ساتھ مشورہ بھی دیا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، فراڈ نہ کیا جائے، خیانت نہ کی جائے۔ اسی طرح جو میڈیسن کی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ جو ڈاکٹرز کا تعلق ہے، اس کو ڈیٹیل کے ساتھ میں کیا عرض کروں گا، بہت سارے لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ میڈیسن لکھ کر دینا، پھر ان میڈیسن کی کمپنیوں سے تحائف وصول کرنا یا پیسہ وصول کرنا، یا بلا وجہ ٹیسٹ لکھتے رہنا اور اس کے اپنی پرسنٹیج اور اپنا کمیشن اس میں سے وصول کرنا، یہ اخلاقاً، شرعاً، دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے یہ کیا حیثیت رکھتا ہے، ہر مسلمان اس کو سمجھتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کے بھی شرعی مسائل ہیں، خواہ وہ ان کی ملازمت کے اعتبار سے ہیں، یا وہ مریض کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے ہیں، یا وہ پردے اور بے پردگی کے اعتبار سے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک مسئلہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ڈاکٹروں سے کوئی پردہ ہی نہیں ہوتا، ڈاکٹر کے سامنے اپنے بدن کو کھولنے کی اجازت ہے، لیکن کتنی، جتنی ضرورت ہے۔ تو اب پردے کے مسائل یہاں پر بھی ہیں، وہ یعنی بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ ایک بہت با پردہ عورت جو پردے کا التزام کرتی ہے، ڈاکٹر کے سامنے جا کے بالکل کھلی بیٹھی ہے، یعنی وہاں جا کے اس کو چہرے کے پردے کا ہے ہی نہیں، وہاں پر وہ اپنے بازو آرام سے ننگے کر کے بیٹھ جائے گی۔ تو کیا ڈاکٹر سے کوئی پردے کے احکام نہیں ہے؟ وہاں پر بھی احکام، جہاں پر جتنی شریعت نے اجازت دی ہے اس اجازت کے اندر رہتے ہوئے تو آپ کوئی معاملہ کر سکتے ہیں، اسے باہر نہیں جا سکتے۔ تو ڈاکٹرز کے اعتبار سے جو شرعی مسائل ہیں، یعنی ان کی ملازمت کے اعتبار سے ہوں، یا تحفے تحائف وصول کرنے کے اعتبار سے ہوں، یا مریض کا علاج کرنے کے اعتبار سے ہوں، مریض کو مشورہ دینے کے اعتبار سے ہوں، مریض کو ٹیسٹ لکھ کر دینے کے اعتبار سے ہوں، ان مسائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو بحیثیت مسلمان، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شعبے سے متعلقہ شرعی مسائل سیکھے، اور ڈاکٹرز کے اعتبار سے جو شرعی مسائل ہیں وہ ان کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اور شرعی مسائل سیکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ علماء سے رابطہ کیا جائے، جو مستند اور محقق علماء ہیں، جو شرعی مسائل پر گہری نظر رکھتے ہیں اور صحیح طریقے سے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، ان سے اپنے مسائل پوچھے جائیں اور ان مسائل کا جواب لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بیماریوں سے محفوظ بھی فرمائے، اور ہمیں حلال طریقے سے روزگار کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے زندگی کے جملہ معاملات کے اندر شرعی مسائل سیکھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
الحمدللہ عز و جل، ایک کوشش کر کے ایک جامع انداز میں ہمارے سامنے کافی پہلو بیان کر دیے گئے. اس کا جو پلس پہلو ہے، روشن پہلو ہے، اور جو مثبت پہلو ہے وہ بھی بیان کیا گیا، اور اس کو کافی تفصیلا بیان کیا گیا. اور جو ڈاکٹر لوگوں کی جان بچانے کے لیے، ان کو صحت و تندرستی کے لیے اپنے نفس کی، اپنے خواہشات کی، اپنے اوقات کی قربانیاں دیتے ہیں اور اپنے پروفیشن کو بڑی دیانتداری کے ساتھ نبھاتے ہیں، ان کے متعلق بھی آپ نے تاثرات سن لیے. تاکہ ظاہر جب ہم ایک سلسلہ کرنے کے لیے جب بیٹھے ہیں تو ایسے ہوتا نا، یا یہ ڈاکٹر کی فیلڈ کو لے کر بیٹھے ہوئے، میڈیسن کی فیلڈ کو لے کر بیٹھے ہوئے، تو ہم معاشرے کی کسی برائی کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کی نشاندہی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اب اگر نشاندہی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو اس میں آپ کا بھی تو شعبہ ہے ہی نا، ان چیزوں، ان شعبوں میں شامل، کہ جہاں پر برائیاں باقاعدہ اپنی مطلب کہ ایک شکل و صورت اختیار کیے ہوئے، بڑی بھیانک شکل و صورت ہے، اور دھوکہ کھا رہی ہے عوام، قوم جو دھوکہ کھا رہی ہے.
صحیح.
اور جو مطلب کہ اچھے ڈاکٹر ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اپنے پروفیشن کی عزت کرتے ہیں اور اپنے پروفیشن کے ذریعے عزت لے رہے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی، میرا اپنا ایک گمان بنتا ہے کہ ایسے اچھے لوگ ان چیزوں سے ان کا دل مطلب کہ وہ مطلب جلتا ہوگا کہ یار یہ کیا ہو گیا ہمارے شعبے کے اندر. جب آپ کو پتا چلتا ہوگا کہ ایک پیشنٹ ہے جو کہ مطلب کہ نارملی طور پر اس کا ٹریٹمنٹ بڑا ایزی ہو سکتا ہے. یعنی مجھے یاد ہے کہ ایک جو مریض کے متعلق میں عرض کروں کہ ان کے پاؤں کے پنجے میں ایک ہلکا سا جو تھا فریکچر ہو گیا. تو ایک ہمارے اسلام بھائی ڈاکٹر تھے، اور وہ ڈاکٹر بھی ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے، وہ ہمارے آرتھوپیڈک سرجن ہیں. تو ان کو وہ ان سے ان کی ترکیب بن گئی، وہ اپنے وہ اسلام بھائی کو لے کر ہاسپٹل گئے، اور ایک نارمل جو ایک تو بہت پکا پلاسٹر ہوتا ہے، جو ایک بیک سلیب کہتے ہیں نا، کچا پلاسٹر کہتے ہیں، وہ مطلب اس کی ترکیب بنی. تو وہ جو ہمارے جو آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر تھے، انہوں نے خود اسلام بھائی کو بتایا، وہ خود ڈاکٹر ہیں، کہ یہ جو ٹریٹمنٹ جو آپ کا ہم نے کیا ہے نا، یہ ٹریٹمنٹ، یہ اس کا ٹریٹمنٹ ہے، لیکن اگر آپ کسی اور ڈاکٹر کے پاس ہوتے نا تو وہ اس کو آپریشن کر دیتا.
اللہ اکبر.
اب مطلب کہ آئے دن آپ کو یہ کمپلینس ملتی، یہ خبریں ملتی ہوں گی کہ اب نارمل ڈیلیوریاں بھی کم ہونے لگی ہیں، بہت ساری ڈیلیوریاں جو ہے نا وہ آپریٹ کے ذریعے ہو رہی ہوتی ہیں. اس کے یہ کیا درست ہے کیا غلط ہے، اگر موقع ملے گا دوستو بھی انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے رائے لیں گے
اس میں. آئی صاحب یہ ابھی اسے آپ کی بات سے مجھے بات یاد آئی، ایک میں نے اسی طرح نظر سے گزری تھی خبر کہ وہ کوئی مریضہ مر چکی اور اس کو پھر بھی وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوا تاکہ بل بنتا رہے، اور وہ معاملہ تو یعنی اتنا ہوا تھا کہ وہ کورٹ تک پہنچا تھا، اور کسی ملک کا واقعہ ہے، اور یعنی وہاں پر بھی اسی طرح سے تاکہ پیسے بٹورے، اوور بلنگ ہو، اوور انوائسنگ ہو، ایک مردہ جو ہے وہ شخص ہے اس کو ہاسپٹل میں رکھا گیا کئی دن تک.
عرض کرنا چلے، یہ تو جس کی جان چلی گئی اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے غلط ہی ہو رہا ہے، لیکن یہاں تو مطلب جن کی جان بچائی جا سکتی ہے،
جی جی،
جو آیا ہی یہ سوچ کرے کہ یہ میری جان بچائیں گے اور وہی ان کی جان لینے کے در پہ ہو جائیں، یہ ان کے ذریعے مجھے شفا ملے گی، انہی کے ذریعے وہ مزید بیماریاں لے لے، ان کے ذریعے میں تندرست ہو جاؤں گا، انہی کی وجہ سے وہ پیرالائز ہو جائے، اس کے ذریعے مطلب کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کام کرنے کی پوزیشن میں آ جاؤں گا، انہی کی وجہ سے وہ اندھا ہو جائے، بہرا ہو جائے، گردے فیل ہو جائے، پھیپڑے خراب ہو جائیں، معذور ہو جائے، محتاج ہو جائے. تو آپ بتائیے کہ ایسے لوگوں کو جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کو بھی اگر آپ سفید پوش دہشت گرد نہیں کہیں گے تو پھر کیا کہیں گے. اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف چلیں، جو میڈیکل ریپ ہیں ہمارے، انہوں نے اپنے کچھ تاثرات دیے ہیں، تاکہ ہم پھر اس موضوع کو اور کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی، پھر انشاءاللہ ہم آپ کی کالز بھی لیں گے. تو پھر جعلی ادویات کو پہلے ہم لیتے ہیں، تو پہلے ہم وہ نمائندے کے تاثرات سنتے ہیں جو خود اس شعبے سے وابستہ ہیں چند سالوں سے، ان کے تاثرات لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس تاثرات پر مزید کیا بات ہو سکے گی ہم ڈاکٹر صاحب سے ان کے تاثرات لیں گے. مقصد سمجھنے کی کوشش کیجئے، دوبارہ ریپیٹ کر دوں، اپنے مقصد کو دہرا دوں کہ جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، جو غلط کام کر رہے ہیں، وہ احساس ہو اور خوف خدا اللہ اپنے کرم سے ان کے دل میں اپنا خوف عطا فرمائے اور وہ اس کام سے باز آ جائیں، اور جو مرض، جو دواؤں سے جن کا واسطہ پڑتا ہے تو ان کو معلومات حاصل ہو تاکہ وہ اپنے آپ کو اس دھوکے سے بچانے میں کامیاب ہو سکے. یہ دو تین بنیادی ہمارے مقصد ہیں. اور مزید آئیے دیکھتے ہیں.
میرا نام وحید نواز ہے اور میں فارماسیوٹیکل میں پچھلے 3 سال سے جاب کر رہا ہوں. بازار میں ایسی کافی پروڈکٹس آئی ہیں جن کو فیک ہوئی ہیں, جبکہ ہم ان کو کمپنی کے دوسرے پروڈکٹ کے ساتھ مینشن کرتے ہیں اور ہمارے اس پہ جو ہے وہ کمپنی کا ایک باقاعدہ سیریل نمبر ہوتا ہے. اس سیریل میں اس کو میچ کیا جاتا ہے کہ ہاں یار یہ ہمارے اسٹاک میں کمپنی میں بنی ہے یا نہیں بنی, اور اس کی جسٹیفیکیشن ہمارے پاس بالکل کلیئرلی ہو جاتی ہے ہیڈ آفس سے ود ان 2 or 3 minutes. ایسا بہت سارے کیسز آئے ہیں. ہماری ایسی ایک دو پروڈکٹس ہیں جو کہ میں نے مارکیٹ میں دیکھی ہیں, وہ فیک پروڈکٹس تھی. اس پہ جو انہوں نے مینشن ایڈریس کیا ہوا تھا, اس ایڈریس کے اوپر ہماری کمپنی نے جو ہے وہ اس کو ایکشن لیا. اس کمپلیٹ جو ان کا اسٹور تھا اس کو سیل کیا گیا, ان پہ کیس کیا گیا اور اس کو بلاک کیا گیا. اگر عام پیشنٹ جائے نارملی جو ہمارے ہیں تو اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا, کیونکہ کاپی پیسٹ جو کرتے ہیں وہ بالکل سیم ہوتی ہے, اس میں عام بندہ نہیں پہچان سکتا. اس کا طریقہ کار تو خیر اگر کوئی ڈاکٹر سے کوآرڈینیشن ہے, ڈاکٹر کمپلین کرے کہ بھائی آپ کی پروڈکٹ ہمیں اس ریٹ پہ کم ریٹ پہ مل رہی ہے, اور میڈیکل سٹور والا کوئی تعاون کرے تو یہ کام ہو سکتا ہے. اگر ڈاکٹر اور میڈیکل سٹور والے دونوں ان میں کوئی تعاون نہیں کریں گے تو پھر نہیں ہو سکتا اس کا کچھ. ہم لوگ سب سے پہلے جو ہے وہ ڈاکٹرز پہ کو جو ہے اپنی سیمپلنگ دیتے ہیں اور ڈاکٹر پہ انٹروڈکشن کرواتے ہیں. ڈاکٹرز کے ساتھ ساتھ ہم کیمسٹ پہ بھی جو ہے اس کو اویلیبلٹی کرواتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جب ڈاکٹر کی پرسکرپشن جاتی ہے کیمسٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے, اور وہ کیمسٹ جو ہے ہمارے سے ہی منگوا رہا ہوتا ہے اوریجنل بالکل جینوئن پروڈکٹ, تو اسی طرح ہماری مارکیٹنگ چل رہی ہوتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈاکٹر کے نیئر بائی 2-3 کیمسٹوں کی بازو کا جو ہے وہ سیل لے رہے ہوتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کے نیئر بائی یہ کیمسٹ ہے, تو ان پہ ان کا بزنس ڈیوائڈ ہو رہا ہوتا ہے. بہت ساری کمپنی جو ہلکی کمپنیز ہیں لوکل کمپنیز, وہ تو ڈاکٹرز کو باقاعدگی سے خرید لیتی ہیں. خریدنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈاکٹرز کو ایک فکس اماؤنٹ بتا دیتی ہیں کہ سر آپ نے اگر اتنی ہی ہمیں بزنس دینا ہے تو اس کے اگینسٹ میں آپ کو اتنا دیں گے. لیکن میں جس کمپنی میں فارماسیوٹیکل میں کام کرتا ہوں وہ بہت اچھی کمپنی ہے, ہم لوگ ایسے کوئی ڈیل نہیں کرتے. ہمارے یہاں گفٹنگ آتی ہے منتھلی بیسس پہ آتی ہے, کوارٹرلی بیسس پہ بھی آتی ہے. ایز پر جو نارملی گفٹنگ آتی ہے, ایز پر سیزن گفٹنگ آتی ہے, وہ ہم ڈلیور کرتے ہیں اور ڈاکٹرز کو لائک بھی کرتے ہیں. یہ ایک بڑی ایسی مثال ہے فارماسیوٹیکل میں. ڈاکٹرز کی ڈیمانڈ میں تو سوئی سے لے کے ہوائی جہاز تک آتا ہے. بوربن کے ٹرپ ہو گئے, مری کے ٹرپ ہو گئے. بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو کہ باہر کا چکر نہ لگائے تو ان کا پین نہیں چل رہا ہوتا. ڈیفینیٹلی اگر ایک کمپنی خرچہ کرتی ہے تو ڈاکٹر اس کے ڈیمانڈ کے مطابق ان کو پرسکرپشن دیتے ہیں, ان کو بزنس دیتا ہے, تو ہی یہ سسٹم چل رہا ہے. ایریا میں ہر ڈاکٹر کی ہی ڈیمانڈ نہیں ہوتی, بہت سارے اچھے ڈاکٹرز ہیں جو جسٹ وزٹ پہ اور اچھی کمپنی اچھی پروڈکٹ لکھتے ہیں, ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوتی. اور بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا کیمسٹ اپنی چھوٹی سی فارمیسی بنائی بھی ہے, اسی پہ ان کا بزنس چل رہا ہوتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے کہ یار ڈاکٹر صرف اپنے لالچ کے لیے یا اپنی ہی پروڈکٹ کے لیے اپنے اماؤنٹ کے لیے بعض اوقات بہت ہلکی ادویات لکھ رہا ہوتا ہے, بہت ہلکی کمپنیز کی لکھ رہا ہوتا ہے. تو میں پرسنلی بھی یہ ایک میسج کنوے کرنا چاہوں گا تمام ڈاکٹرز کو کہ خدا را آپ اگر کوئی اچھی کمپنی سے کوئی ڈیل کرتے ہیں, آپ ایک اچھی کمپنی کی کوئی اوتھینٹک پروڈکٹ لکھتے ہیں, اس کے اگینسٹ میں اگر آپ کچھ کمپنی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تو چلو پھر سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر آپ ہلکی کمپنی سے ہلکی پروڈکٹ میں کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اپنا اور اپنے بچوں کا اور اپنے گھر والوں کا فیوچر آپ برباد کر رہے ہیں. پہلے تو بےچارا پیشنٹ ہی ذبح ہو رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کہ ایک تو اماؤنٹ ضائع ہو رہا ہے, پھر اس کو وہ ریزلٹ نہیں آ رہا. جب اس کو آلٹرنیٹ ریزلٹ نہیں آ رہا, اور میں نے ایک اسٹڈی پڑھی تھی اپنی فارماسیوٹیکل کی کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ڈائبٹیز کے جتنے بھی پیشنٹ آ رہے ہیں اس میں ہر تیسرا فرد غلط ادویات کی وجہ سے ڈائبٹک پیشنٹ ہو رہا ہے. بہت سارے جو ہیں وہ جعلی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کمپلیٹ ڈگری نہیں ہے, اس کی وجہ سے اب وہ ڈاکٹر اور بہت سارے پیشنٹ بھی ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ کیمسٹ سے اپنی دوائی پرچیز کر لیتے ہیں, لیکن اس کو اس کے اگینسٹ میں کوئی افیکٹ نہیں پتا ہوتا کہ یار اس کے اگینسٹ کیا آ رہا ہے, ہمارے لیے کتنا نقصان دہ. بہت بہت اچھے اچھے ڈاکٹرز موجود ہیں اسی معاشرے میں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے, ان کے ہاتھ میں مزید شفا عطا فرمائے, ان کے گھروں میں خیر و عافیت فرمائے. کیونکہ یہ پیسہ تو یہیں رہ جائے گا, لیکن اب جو ڈیمانڈ کرتے ہیں ڈیمانڈ پہ بزنس لیتے ہیں, بزنس تو ہو جاتا ہے لیکن رہنا تو سب کچھ یہیں پہ ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک عام انسان کو بھی, اب کل تعلیم تو خیر بہت ضروری ہے, لیکن آپ کسی بھی فارمیسی پہ کبھی بھی کوئی بھی دوائی لینے جائیں, کوئی بھی ڈاکٹر کی پرسکرپشن ہو, پہلے تو آپ دیکھیں کہ یار ڈاکٹر نے لکھا گیا ہے. کیونکہ سیم فارمولیشن میں آج کل 500 سے زائد کمپنی جو ہے وہ کام کر رہی ہیں, اس میں لوکل بھی شامل ہیں اور ملٹی نیشنل بھی شامل ہیں. تو اگر ہر انسان خود سے اس پرسکرپشن پہ میڈیکل سٹور سے پوچھ لے کہ بھائی مجھے اچھی کمپنی کی چاہیے, وہ مہنگی ضرور ہوگی, 5-10 روپے کا فرق اس کا ہوگا ٹیبلٹ کا, لیکن اتھینٹک ہوگی, اس کا ریزلٹ اورینٹیڈ ہوگی. وہ اس میں جیب کا تو نقصان تھوڑا بہت پیسوں کا ہے, لیکن صحت کا نقصان نہیں ہے.
پہلے تو میں وحید نواز بھائی کا شکریہ بھی ادا کروں کہ انہوں نے اپنے تاثرات بھی دیے اور اپنی وہ, حالانکہ یہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, ہم نے اس طرح کے, مجھے کہنے دیجئے, اس طرح کے جو میڈیکل ریپ ہیں ان سے رابطے کیے, انہوں نے ہمیں کمنٹس دینے سے منع کر دیا کہ یار ہمارا کام ہے, ہماری لائن ہے, ہم آپ کو نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اب ضد بحث تو تھی نہیں, تو انہوں نے اپنے کمنٹس دیے, تو ان کا کمنٹس دینا یہ ایک ہمارے لیے پلس ہے. لیکن انہوں نے دوران اپنے تاثرات ایک بات کی کہ اگر کوئی اس طرح ڈاکٹر کچھ کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ کچھ لیتا ہے تو اس کو تو ہم نہیں کر لیتے ہیں, اس طرح کی انہوں نے بات کی. دیکھیں, ڈاکٹر کا میڈیسن کمپنی سے تحائف لینا کب رشوت بنتا ہے, جس کی وضاحت پچھلے سلسلے میں میں کر چکا ہوں. ہر طرح سے تحائف لینے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ تحائف لینا چاہتا ہے تو اس کی صورت کیا ہوگی؟ اچھا, پین پیڈ وغیرہ کے احکام الگ ہیں, اور یہ جو ٹکٹیں اور مراعات وغیرہ جو لیتے ہیں اس کے احکام کی صورتیں الگ ہیں, جس کا پچھلے ہفتے ایک تفصیلی بیان ہو چکا ہے. لہذا مفتی قاسم صاحب نے جو ایک اپنا جو آخر میں جو کلام کیا, اسے یقیناً ہر شعبے والے کو, بالخصوص جو ہمارا آج میڈیکل سے تعلق شعبہ ہے, ان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ اپنے تمام تر شعبے میں شرعی رہنمائی لیتے رہیں. دارالافتاء اہل سنت دعوت اسلامی کا یہ دارالافتاء ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو مشورہ بغیر پیسے کے نہ دیتے ہوں, لیکن انشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت سے آپ کو مسئلے کا جواب بغیر پیسے کے ملے گا انشاءاللہ تعالی. میں ڈاکٹر سلمان آپ کی طرف اب آؤں گا کہ انہوں نے جو میڈیکل طور پر جو میڈیسن کے حوالے سے جو اپنا تجزیہ بیان کیا, آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور آپ نے میڈیسن پر بھی کچھ نہ کچھ کام کیا ہوا ہے, آپ اس معاملے میں اپنے کیا رائے تاثرات دیں گے؟
سب سے پہلے سب مجھے عرض یہ کرنی ہے کہ جو ہم عام ٹرمینالوجی میں سنتے رہتے ہیں جعلی ادویات, جعلی میڈیسن, یہ بیسیکلی ہوتی کیا ہیں اور اٹسلف میڈیسن کیا ہوتی ہے؟ میڈیسن بیسیکلی وہ کمبینیشن آف کیمیکلز ہوتا ہے, یعنی کچھ کیمیکلز کا مجموعہ ہوتا ہے جو جسم کو ضرورت ہوتا ہے کسی مسئلے کے لیے, تو اس فارم کے اندر وہ کیمیکل دیا جاتا ہے جس کو میڈیسن بولا جاتا ہے.
ٹیبلٹ ہے, اس ٹیبلٹ کے اندر وہ ایک کیمیکلز کو شامل
کر دیا. اب اس کیمیکل کی بھی ایک خاص مقدار چاہیے ہوتی ہے جسم کو. مثال کے طور پہ سر کا درد دور کرنے کے لیے 500 mg کی مقدار چاہیے, تو وہ 500 mg موجود ہونا چاہیے, تبھی جا کے وہ درد ختم ہوگا. اگر اس کیمیکل کو میں رد و بدل کر دوں, جیسے اس ٹیبلٹ کے اندر یہ کیمیکل ہی نہ ہو, ایک دوسری صورت یہ اس کیمیکل کی مقدار کم ہو, تیسری صورت یہ کہ اس کیمیکل کے بجائے دوسرا کیمیکل ڈال دیا جائے, تو ان تینوں صورتوں کے اندر جو ہے نا یہ ڈیفینیشن آئے گی کہ یہ جو بھی میڈیسن ہے یہ جعلی ہے, یہ فیک ہے, کاؤنٹر فیڈ ڈرگ ہے, اس کے استعمال کرنے سے جسم کے اوپر مضر اثرات ثابت ہوتے ہیں. پہلی کنڈیشن یہ, ایک تو اس میں کیمیکل موجود ہی نہیں ہے اور ہم اب کیا کھا رہے ہیں ہمیں نہیں پتا. کھانے
کے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اس ایک ٹیبلٹ کے اندر 500 mg کی ایک ٹیبلٹ آپ نے جیسے بیان کی, 5 mg کی ایک ٹیبلٹ ہے, تو 5 mg کی ٹیبلٹ کے اندر مطلب 2 یا 3 قسم کی یہ ہو سکتا ہے کہ کیمیکل کو کمبائن کر کے ڈالا جا رہا ہو, کمبینیشن کیا جا رہا ہو.
جی
پوسیبل ہے.
جی
اب جو کیمیکل ڈالنا ہے
جی,
وہ کیمیکل سرے سے ہی نہیں ہے,
سرے سے ہی نہیں ہے,
اے بی سی کی جگہ ایکس وائی
زیڈ ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں. ایسی اس کی ریسرچ موجود ہے میرے پاس کہ اس وقت مارکیٹ میں 20% جو دوائیاں موجود ہیں حاضر وقت
20%
وہ فیک ہیں, جعلی ہیں, اور اس میں سے 60% دوائیاں ایسی ہیں جس میں کیمیکل سرے سے ہے ہی نہیں, 17% ایسی ہیں جس میں کم مقدار میں کیمیکل ہے, اور 16% میں غلط کیمیکل موجود ہے.
اب یہ اس طرح کی جعلی دوائیں بنانے والے اور لوگوں کی اچھا اس میں جانے بھی جاتی ہوں گے
بھائی صاحب, اگر غلط کیمیکل موجود ہے, اس نے دوا استعمال کی کسی اور چیز کے لیے, اب وہ کیمیکل جسم میں جا کے انٹریکٹ کر گیا, کچھ اور کر گیا, اس میں طرح طرح کے نقصانات سامنے آتے ہیں, کوما ہو جاتا ہے, کڈنی فیلئر ہوتا ہے, ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے. پیرالیسس کا جو پیشنٹ تھا وہ آپ نے دیکھا تھا پچھلے ہفتے, وہ انہوں نے بتایا تھا اس سے پیرالیسس ہو گئی تھی. لسٹ مضر اثرات کے ڈس ایڈوانٹیجز کی بےتحاش ہیں, اب کسی بھی صورت میں یہ نقصان ہی نقصان ہے.
یہ مطلب اس پہ جان بھی چلی جاتی ہے,
جان بھی جا سکتی ہے,
جا سکتی ہے
اور جان بھی چلی جاتی ہے. دوسرا اکثر جو میرے اپنے نظریے میں آیا ہے سب یہ اس طرح کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں نا تو مریض عموماً کوما میں چلے جاتے ہیں. اب وہ کوما میں چلے گئے اور وہ کب تک کوما میں ہیں, کب ریوائف کرتے ہیں, کب ہوش آتا ہے, تب تک یہ انڈر آبزرویشن ہی رہتے ہیں, انڈر ٹریٹمنٹ ہی رہ رہے ہوتے ہیں. جو نقصانات ہو چکے ہوتے ہیں, جو ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے باڈی کے اندر, وہ ریکور کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. اس طرح کے کیسز
کوما میں جو چلا گیا, ایک تو ڈاکٹر صاحب میڈیسن کا بوجھ, یعنی میں اس کو یوں غور کر رہا ہوں, ایک سوشل پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوں, ایک فیملی بودریشن, ایک فیملی ٹینشن, ایک فیملی کو جو پریشانی ہو رہی ہے, میں تھوڑا اس کو ساتھ لے کر چل رہا ہوں تاکہ اس طرح کا کام کرنے والوں کے اندر کوئی احساس پیدا ہو کہ ان کی ایک لالچ نے, ان کی ایک ایسی ہوس نے کیا افیکٹ کیا کہ جس کو یہ غلط دوائی مل گئی. ایک نارمل تھا ایک آدمی, مطلب اس کو تھوڑا بہت پرابلم تھا, ایک عام اچھی میڈیسن لیتا تو طبیعت صحیح ہو جاتی, لیکن ایک فیک میڈیسن لے لی اس نے, غلط دوائی لے لی, جس سے بدقسمتی کے ساتھ اس کے گردے فیل ہو گئے.
جی
ٹھیک ہے,
ایسا پیشنٹ بھی ہے.
Is it possible or not?
یہ possible
okay? یہ possible ہے. ٹھیک ہے, گردے فیل ہو گئے. اب جب گردے فیل ہوئے تو ڈیفینیٹلی کہ وہ ایک گھر کا کمانے والا, اس کا ذرائع آمدنی رکا. یہ جو ذرائع آمدنی رکا کیونکہ وہ کام کرنے کی پوزیشن میں نہ رہا, تو اس کا جو گھر چلانے کا جو ماہانہ سسٹم تھا وہ ڈسٹرب ہوا, اس کا راشن ڈسٹرب ہوا, اس کے بچے بیمار ہوں تو اس کا علاج کا مسئلہ ہوا, ان کے والدہ یا والد یا یہ گھر میں اگر کوئی اور بیمار تھے تو ان کا میڈیسن کا خرچہ بھی یہی چلاتا تھا, وہ سارے افیکٹڈ ہوئے, وہ سارے بیمار بڑھے, ان کو سارے کی پریشانی بڑھی. اب یہ تو ہوئے کہ وہ جو چل رہا تھا یہ خراب ہوا, جو آمدنی آ رہی تھی یہ رک گئی, اب یہ سب کچھ رک گیا. رکنے کے بعد کیا ہوا کہ خود یہ کمانے والا ایک میڈیکیٹڈ پرسن بن گیا, ایک علاج اس کو, اس کی علاج اب اس کی ضرورت ہو گئی. اب جب اس کو ہسپتال لے کر گئے, تو جب ہسپتال لے کر گئے تو وہاں بھی بدقسمتی کے ساتھ ان کو وہ لوگ ملے کہ جنہوں نے اس پروفیشن کو اپنے لیے ناجائز آمدنی کا ذریعہ بنایا. دیکھیں میرے جملوں کو تھوڑا سا اب نوٹ کیجئے گا, اپنے اس پروفیشن کو ناجائز آمدنی کا ذریعہ بنا لیا, اپنے اس پروفیشن کو, اپنے پیشے کو حرام اور بدیانتی کے ذریعے, اس کے ذریعے کمانے کا انہوں نے پیشہ اپنے بنایا ہوا ہے. میں ان لوگوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں, ان لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں. لہٰذا کوئی ایسا اسلامی بھائی یا کوئی ایسا ڈاکٹر یا میڈیکل سے تعلق رکھنے والا شخص جو ان چیزوں سے خارج ہے, اس کو ہماری بات بری کیوں لگے گی؟ ہماری بات اسی کو اسی نے اپنے پر لینی ہے جو یہ کر رہا ہے. اب وہاں یہ ہوگا تو اب اس کو وہ ایک تو آمدنی رکی, پوری فیملی کا جتنا بھی مطلب نظام تھا وہ تباہ و برباد ہوتا. آپ کو میں نے ایک اس کا خاکہ بیان کیا. اب اس کے اپنی دواؤں کے اخراجات وہ کہاں سے, اب اس کو کون افورڈ کرے گا؟ افورڈ کرنے والا جو خود تھا وہ تو خود بستر پر آ گیا ایک فیک میڈیسن, ایک غلط دوائی کی وجہ سے. اور اگر اس غلط دوائی کے دینے میں وہ خود عطائی ڈاکٹر جس کو کہتے ہیں, وہ ڈاکٹر اگر انوالوڈ, اس کو پتا ہے کہ یار یہ دوائی اس کے لیے مطلب کہ غلط ثابت ہو سکتی ہے, جبکہ اس کو پتا ہے, تو اب یہ ڈاکٹر بھی اپنے بارے میں غور کرے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اب یہ گیا, اب یہ بیماری, اب اس کا علاج نارمل علاج چل رہا تھا, اس کے بعد یہ ہو گیا ایمرجنسی میں, ہاسپٹل کا بل, میڈیسن کا بل, ٹیسٹ کا بل, ان تمام تر بل کے ساتھ ساتھ اس کا جو اور ڈے ٹو ڈے کا جو کھانے پینے دیگر چیزوں کا اخراجات ہے وہ, پھر آنے جانے کا ٹرانسپورٹیشن کا بل, یہ سارے بل جو اس کے اوپر چڑھ رہے ہیں, پھر پیچھے سے پتا چلا کہ اس کی نوکری ختم ہو گئی, اس کی جاب ختم ہو گئی, اس کا بزنس ختم ہو گیا, کیونکہ بندہ بیسک آدمی نہیں ہے اپنے جگہ کے اوپر. آپ کی 100, 200, 500, 1000, 10,000 روپے کی ایک لالچ نے پورے ایک خاندان کو بالکل اس کا نظام تباہ برباد کر کے رکھ دیا. صرف اس کی ماں, اس کی بچوں کی امی یا اس کے بچے یا اس کے برا باپ یا خود وہ مریض, صرف ہاتھ اٹھا کر اگر یہ بد دعا کر دے, یا اللہ جس نے ہمارے لیے یہ کام کیا, یا اللہ تو اس کے لیے یہ کر دے, اب آپ بتائیے کہ اب آپ کے ساتھ کیا ہوگا. مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے, مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ تھوڑی سی یہ وضاحت سننے کے بعد کہ 20% مارکیٹ کے اندر اس وقت فیک میڈیسن ہے, غلط میڈیسن موجود ہے, اور اس کا بھی انہوں نے جو جائزہ لیا, اس 20% دوائی کے اندر بھی 60% دوائیاں وہ ہیں جن میں وہ کیمیکل ہے ہی نہیں جس کیمیکل کے لیے وہ بنائی گئی ہیں. اور کچھ آپ فرما رہے تھے؟ یہ وضاحت میں نے کیوں کی؟ اس جذبے کے تحت کی. ایک جذبہ یہ بھی تھا, ایک کاش اگر کوئی ایسا مطلب کہ اتائی ڈاکٹر جو غلط ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ہیں اگر ہمارے ساتھ ایسی میڈیسن کمپنی ہے, دوا ساز کمپنی ہے, بیچنے والے ہیں, ایسے ملازمین ہیں جو کام کرتے ہیں یا ایسے مطلب کہ ایجنٹ بنے ہوئے ہیں, اگر یہ ہیں تو خدا را اپنی قبر, اپنی آخرت, خود اپنے گھر والوں پر رحم کیجئے. یا آپ گھر والے جانتے ہیں کہ ہمارے ابو یا ہمارے بچوں کے ابو یا ہمارا شوہر یا ہمارا یہ گھر کا بڑا یہ اس طرح کا کام کرتا ہے, برائے کرم آج ابھی اسی وقت ان کو اس کام سے باز رکھیے, روک دیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری فیملی اس نحست کی نظر ہو جائے اور پوری فیملی کو وہ بھگتنا پڑ جائے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی. آپ بولو گے کہ یہ ہم کو ڈرا رہا ہے, ٹوٹلی ڈرا رہا ہوں میں آپ کو,
سبحان اللہ,
ٹوٹلی میں واقعی ڈرا رہا ہوں, میں اللہ کا خوف ہی دلا رہا ہوں, میں کب کو میں نہیں ڈرا رہا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں, اگر ہم ڈرتے ہوتے تو آج ہماری حالات نہ ہوتے. لٹرلی میں ڈرا رہا ہوں.
عجیب معلومات ایک یہ بھی ہے کہ مارکیٹ میں 10 میں سے ایک دوا جو ہے نا وہ جعلی ہے.
10 میں سے ایک,
10 میں سے ہر 10 میں سے ایک دوا جو ریسرچ ہے ریٹرن کے اندر, ہر 10 میں سے ایک دوا جعلی ہے, تو بچی 9.
نہیں, 10 میں سے ایک دوا سے کیا, جیسے ایک کمپنی ہے, میں ہم کمپنی کا نام نہیں لیتے, ہم اپنے
دکان ہے, دکان کے پاس 100 دوائیاں ہیں, تو 10 میں سے ایک جعلی ہے, تو اس کا مطلب 100
میں سے 10 دوائیاں جعلی ہیں,
تو اس میں سب کون سی کس کو مل جائے.
اچھا, لیکن یہ تو ہے نا کہ میڈیکل اسٹور والے کو تو ڈاکٹر سلمان پتا ہے نا کہ یہ دوا جعلی ہے. موسٹلی میں 100% میں نہیں بات کرتا, ٹھیک ہے,
میڈیکل اسٹور والوں جو کیمسٹ ہوتا ہے اس کا جو بائی لا اصول ہے, اس کو پرچیز کرنی ہے دوا ڈائریکٹ کمپنی سے یا ڈسٹریبیوٹر سے. ان کیس اگر یہ وہاں سے نہیں خرید پا رہا ہوتا یا بیچ میں کہیں سے لے رہا ہوتا ہے تو ان کو بھی اس طرح کی دوائیاں کم اس پہ مل جاتی ہیں. میرے پاس لسٹ موجود ہے کون کون سی بیماریاں ہیں جن کی بیماری کے علاج میں اخراجات زیادہ ہیں, تو اس کے اندر ان دوائیوں کے جعلی دوا بننے کی مقدار بھی زیادہ ہے. اب جیسے کینسر ہے, ایڈز ہے, ملیریا ہے, ٹی بی ہے, ان کے جو علاج ہوتے ہیں یہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں, 2 مہینے سے 4 مہینے 8-9 مہینے. اور ان کی جو دوائیاں ہیں ان کی پیسوں کے ٹرمز میں اماؤنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو ظاہر ہے جتنی ان دوائیوں کو بنایا کہ پروفٹ کمایا جا سکتا ہے وہ ان ترکیب سے. تو جو کیمسٹ ہوتے ہیں ان کو ان معلوم یہ چیزوں کی معلومات ہوتی ہے کہ کون سی پروڈکٹ جو آ رہی ہے اس کے ہاتھ میں وہ 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے یا کیا اس کی ترکیب ہے, اس کو معلومات ساری ہوتی ہے. اب کیمسٹ تو ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہے, یا ہو سکتا ہے کیمسٹ بھی مس پلیس کر, ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی معلومات ہو سکتا ہے نہ ہو گئی ہو یا اس کے علم میں بھی نہ آئی ہو, نیا کیمسٹ آیا ہو. اب اینڈ یوزر جو ہوتا ہے جو استعمال کرنے والا ہے, ہاں اس کے لیے احتیاط یہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کی معلومات لازم رکھیں. عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے پرسکرپشن لکھ دیا, اب وہ پرسکرپشن لے کے ہم گئے میڈیکل اسٹور پہ, وہاں سے دوا لے لی, اب ہم اس نے جو دے دیا وہ لے لیا, ہم یہ نہیں کرتے کہ جو دوا لی ہے وہ جا کے ایک دفعہ ری چیک کروا لیں ڈاکٹر سے کہ جو دوا آپ نے لکھی تھی میں نے یہی لی ہے, یہ صحیح دوا ہے, اس کا ڈوسیج صحیح ہے. عموماً ایسا بھی ہوتا ہے جو کیمسٹ ہوتے ہیں وہ دوا اگر نہیں ہوتی ہیں مارکیٹ میں شارٹ ہوتی تو اپنی ترکیب سے جو دوا اس کے پاس ہوتی ہے وہ دوا وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں, اس میں ڈوسیج میں ڈفرینس آ جاتا ہے اور وہ بھی سائڈ افیکٹ کے اثرات.
مطلب یہ ان کو الاؤ تو نہیں ہے میڈیسن میڈیکل والوں کو؟
نہیں ایسا بالکل الاؤڈ نہیں ہے ان کو, باقاعدہ یہ تو اس کے لیے تو ایک قانون بنا ہوا ہے کہ بی فارمسٹ کیا ہوا بندہ ہی میڈیکل اسٹور چلا سکتا ہے. بی فارمیسی کیا ہوا ہی بندہ, اچھا ڈگری ہوتی ہے, یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کرتے بی فارمیسی کیا ہوا بندے کو ہی لائسنس ملتا ہے میڈیکل اسٹور چلانے کا, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اسے رینٹ پہ لے لیتے ہیں, کسی بی فارمیسی سے کوئی سرٹیفکیٹ لے لیا, وہ اپنے میڈیکل اسٹور پہ لگا لیا کہ جی اس کے بیہاف کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس قسم کے معاملات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں, اور جب جہاں پہ انکوالیفائڈ بندہ میڈیکل اسٹور چلا رہا ہوگا تو وہاں پہ اس قسم کی صورت ہے.
ایک تو انکوالیفائڈ ہو گیا, اوپر سے لالچی ہو گیا,
لالچی ہو گیا,
پھر بددیانت ہو گیا, یہ ساری چیزیں جب شامل ہو جائیں گی تو پھر مطلب کہ بچے گا کیا.
اس طرح کی جو ہے سب میڈیسنز ہوتی ہیں سال کے طور پہ, جو مشہور مشہور کچھ بیماریاں ہوتی ہیں, کچھ مشہور طاقت کی چیزیں ہوتی ہیں, ان کی بھی زیادہ فیک بنتی ہے. جیسے ان کی پرائز مارکیٹ میں سٹینڈرڈ ریٹ کے اوپر مثال کے طور پہ 100 روپے ہے, تو اس طرح کی جو دو جعلی ادویات ہوتی ہیں یہ آپ کو 25-30 روپے میں بھی مل جاتی ہے, اور پھر جو کیمسٹ ہوتا ہے وہ اپنا مارجن رکھ کے وہ اکویلنٹ 80 روپے تک بیچ دیتا ہے, تو اس میں ان لوگوں کو پروفٹ زیادہ مل رہا ہوتا ہے.
ایک دوائی کی پچھلے دنوں کچھ ضرورت کسی وجہ سے تھی, دو تین جگہوں سے معلومات لی, ایک بوٹل کیپسولز کی, کیپسولز ایک بوٹل کے متعلق معلومات لی, تو ایک جگہ پر اسی نام کی بوٹل شاید 450-500 تک کی تھی, ایک جگہ پر 650-700 کی تھی, اور ایک جگہ پر 800-900 روپے تک کی شاید وہ تھی.
سیم
میں اس, چونکہ وہ میڈیسن کو جانتا تھا, اس کے نام کو بھی جانتا تھا, اور اس کی کیوں یوز کی جاتی ہے اس کے بارے میں تھا. اور میرا عموماً یہ ہے کہ ایک پرسنلی پریکٹس ہے کہ میں ڈاکٹر ہیں جو جن سے میں رابطے میں رہتا ہوں, میں ڈاکٹر سے پوچھے بغیر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید میں پاؤں نہیں اٹھاتا. تو ڈاکٹر سے پوچھنا اپنی جگہ پر ہے, ساتھ ساتھ تجربے کار شخص سے بھی معلومات لیجیے, مشورہ کیا جاتا ہے. الحمدللہ امیر اللہ سنت ون آف دا ایکسپیرینس پرسن جن کو میڈیکل کے معاملے میں, دواؤں کے معاملے میں, مطلب واقعیتاً ایکسپیرینس بھی ہے, اور پھر ان کی سجیشن جو ہوتی ہے نا وہ, لیکن ان کی کوئی سجیشن بھی ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر نہیں ہوتی. یہ بھلے کتنا ہی سجیسٹ کر لیں, ہمارے عموماً ہوتا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو یہ کر لو, امیر علیہ سنت کا ایک انداز ہے کہ امیر علیہ سنت جب بھی کوئی ایسا مشورہ بھی دیتے ہیں نا, ساتھ یہ ضرور فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر مت کرنا. یہ ایک بہت خوبصورت سی بات ہے. تو یہ ہے, اتنا ڈفرینسز ہیں.
عجب اس میں ایک چیز اور میں عرض کر دوں کہ جہاں تک جیسے سلمان بھائی نے عرض کیا کہ جعلی ادویات میڈیکل اسٹور پہ مل جاتی ہے, اس میں کچھ پیشنٹس جو سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں وہ بھی اس کی پروموشن کے اندر جو ہے نا ایک سمجھ لیں کہ اپنا رول پلے کرتے ہیں, کیونکہ وہ چلے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, وہ چلے جاتے ہیں میڈیکل اسٹور کے اوپر کہ بھائی میرے کو فلانی تکلیف ہے. وہ میڈیکل اسٹور والا کیا کرتا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یار یہ اگر میں یہ کیپسول دوں گا اس پروڈکٹ میں تو یہ اتنے کا ہے, اس پہ مجھے اتنا پروفٹ ہے میں یہ دے دیتا ہوں. تو وہ جہاں اس کو 4 روپے
میڈیکل اسٹور والا, پھر ڈاکٹر کامران کیسے سمجھے گا کہ یہ جو مطلب مثال کے طور پر اس کو اتنا پتا ہے, اتنا پتا ہے کہ یہ ایک مریض آیا میرے پاس تو وہ اس کو پیٹ کا درد ہے, وہ کہے گا مجھے پیٹ کا درد ہے, کہاں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, ایک گھنٹہ لائن میں بیٹھنا پڑے گا, اس کو 200 روپے فیس دینی پڑے گی, اور پھر وہ میڈیکل اسٹور پہ بولے گا میں جا کر میڈیکل والے نے دوائی دینی ہے. ہمارے یہاں جو جنرل پریکٹس ہے میں اس کی عرض کر رہا ہوں, نارمل شخص جو سوچ رہا ہوتا ہے, اب وہ میڈیکل اسٹور پہ جا کر بولے گا یار پیٹ میں درد ہو رہا ہے, وہ بولے گا رات کو کھانا کھایا تھا, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا مطلب اپنی وہ ایفیشنسی دکھائے کہ آپ نے دوپہر کو کیا کھایا تھا, رات کو کیا کھایا تھا, وہ تھوڑا دو دن سوال کرے گا تو اس کا ایک امپریشن بیٹھے گا کہ نہیں یار میڈیکل اسٹور والا لگتا ہے کہ کوئی اچھا آدمی ہے, اچھا 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 یہ درد ہے. اب اس کو پتا ہے کہ پیٹ کے درد کی میرے پاس دو گولی ہے, ایک گولی سے مجھے ایک میڈیسن پر ایک پیکٹ کے اوپر مجھے 100 روپیہ بچ رہا ہے, اور ایک پیکٹ میں مجھے 200 روپے بچ رہے ہیں, مگر ان دونوں کے کیمیکل, ان دونوں کے جو اثرات ہیں اس سے تو میڈیکل اسٹور والا اتنا واقف نہیں ہوگا نا.
بالکل نہیں ہوگا.
اب اس نے اپنا نفع رکھنے کے لیے اس کو اٹھا کر وہ 200 روپے نفع رکھ کر اس کو ٹیبلٹ دے دی, پتا چلا کہ وہ پیٹ کا درد کسی اور وجہ سے تھا, دوائی کسی اور مقصد کے لیے دی, تو وہ مریض کے لیے تو نقصان دہ ثابت ہو جائے گی نا.
سب سیکنڈریز کا آئیڈیا نہیں ہوتا نا, جو سیکنڈریز ارائز ہو سکتی ہیں, پھر سامنے والے پیشنٹ کی کیا کنڈیشن ہے, مریض کی اپنی یعنی کہ بھائی کنڈیشن کیا ہے.
جی صورت ہے کہ اس نے صحیح میڈیسن دے دی,
جی
مطلب جعلی نہیں دیے,
صحیح میڈیسن دے دی تب بھی سیکنڈریز,
اگر پیٹ میں درد بھی ہے اس نے صحیح میڈیسن واقعی میں دے دی, اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. یہاں تو عموماً یہی ہوتا ہے کہ دوسری جعلی دوائیاں ملتی ہیں, صحیح میڈیسن کے بھی اپنے سائیڈ افیکٹ اپنی جگہ موجود ہیں ان دا ہینڈ آف کیمسٹ. اگر کیمسٹ نے صحیح ڈائگنوس نہیں کیا, صحیح تشخیص نہیں کی, صحیح نہیں سمجھا, اس نے اپنی سمجھ سے دی اور صحیح میڈیسن ہی دی, تو اس کے بھی سائیڈ افیکٹ اپنی جگہ موجود ہوں گے.
دوا میں فی نفسی ہی کوئی مسئلہ نہیں تھا, دوا تو صحیح جو ہے نا وہ بنائی گئی تھی اور تھی بھی جینوئن اصلی تھی, لیکن جو مریض کی کیفیت تھی وہ پوری طرح ان جو ڈاکٹر تھا وہ کوالیفائڈ نہیں تھا, جو جس شخص نے علاج کرنے کی کوشش کی ہے اس نے اٹکل پچو سے کچھ سمجھا اور اس نے وہ کچھ تجویز کر دی. اب وہ جو تجویز کی تھی اس نے ایک چیز کو دیکھ کے تجویز کی, لیکن جو 4 چیزیں اور مریض کے اندر موجود تھیں وہ اس کو پہچان نہیں سکا, اور ان 4 چیزوں کے ساتھ یہ چیز فریکوینسی میچ نہیں ہوئی, چیز ملی نہیں, دوا ملی نہیں, تو اس نے وہ ایک چیز شاید ہو سکتا ہے ٹھیک کی ہو تو چار چیزیں خراب کر دی ہوں اور لے کے بیٹھ گئی ہو مریض کو.
تو یا جو اب یہ میڈیکل والے, میڈیکل اسٹور والے یا اس طرح کے جو لوگ جن کو جو اس معاملے میں کوئی کسی قسم کی وہ مہارت تو اپنی جگہ پر ہے, مطلب ان کو الاؤ ہی نہیں ہے اور وہ اس چیزوں میں جو ہاتھ ڈالتے ہیں, شرعی حکم ان کے لیے فتاوی رضویہ جلد ڈبل بارہ صفحہ نمبر 206 سے بیان کرتا ہوں. اور اس میں انشاءاللہ تعالی اعلی حضرت امام اہل سنت نے ان طبیب کی خصوصیات بیان کی ہیں جو اہل طبیب ہے, اہل ڈاکٹر ہے, پروپر ڈاکٹر ہے, جس کو واقعی آپ کہیں ڈاکٹر, یہ ڈاکٹر اگر بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں کہ ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے کس کو صحیح طبیب کہا ہے, اہل طبیب کہا ہے, اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. لیکن آپ فرماتے نا اہل کو اس میں یعنی علاج میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے اور اس کا ترک فرض. یہ جو بھی اس کام میں ہیں خدا سے ڈریے, خدا سے ڈریے, خدا سے ڈریے, ایسا نہ ہو کہ یہ آمدنی جہنم کی آگ کا ذریعہ بنے, قبر کے عذاب کا سبب بنے, قبر کے سانپ اور بچھوؤں کے ڈسنے کا سبب بنے, اللہ ناراض ہو گیا, اس کے حبیب روٹ گئے, اور کہیں یہ کام جہنم کی میں ڈالنے کا سبب نہ بن جائے اور یہ رقم ہمارے لیے ایک حرام رقم کی آنے کی صورت میں کہیں ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے. خدا سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اس کا ترک فرض ہے, یعنی آج ابھی اسی وقت اس کو ترک کر دیجئے. اگر میڈیسن والے ہیں, میڈیکل اسٹور والے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں, یہ لے لو یہ لے لو, اپنے دو پیسوں کے لیے بھی کرتے رہتے ہیں, برائے کرم اس پر غور کیجئے کہ نا اہل کو اس میں ہاتھ ڈالنا حرام ہے اور اس کا ترک یعنی اس کو چھوڑ دینا اس پر کیا ہے فرض. پھر جس نے اس فن کے باقاعدہ نظریات اور عملیات حاصل کیے اور ایک کافی مدت تک یعنی اس کی باقاعدہ ایک اس کا جو پروپرلی وہ ہے آپ کی وہ جو ہے نا میڈیکل کی پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل, اس کی باقاعدہ سرٹیفکیٹ ہوتی ہے کہ ہاں اس نے پروپرلی ایم بی بی ایس کیا ہے اور اس نے مطلب کہ پریکٹس کی ہے, اس کی بہت ساری چیزیں ہیں. جس نے اس فن کے باقاعدہ نظریات اور عملیات حاصل کیے, یہ ایک طبیب جیسے پہلے مطب ہوتے تھے, حکیم ہوتے دیگر ہوتے تھے, اس کو بھی آپ تھوڑا سامنے رکھ کر کریں گے, اور ایک کافی مدت تک کسی طبیب حاذق کے مطب میں رہ کر, طبیب حاذق جیسے صحیح طبیب ہو, طبیب حاذق کے مطب میں رہ کر کام کیا اور تجربہ حاصل ہوا, اکثر مریض اس کے ہاتھ پر شفا پاتے ہوں, کم حصہ ناکامیاب رہتا ہو, فاحش غلطیاں جیسے بے علم نا تجربے کار کیا کرتے ہیں تشخیص اور علاج میں نہ کیا کرتا ہو, وہ اہل ہے. اور اس سے با نظر نفع رسانی خلائق و مسلمین اس سے دستکش ہونا نہ چاہیے, خصوصاً جبکہ دوسرا ایسا وہاں نہ ہو, یعنی اس سے علاج معالجہ کرا لینا چاہیے, اس کو اپنا جیسے ڈاکٹر بنا لینا, اس سے علاج کروا لینا چاہیے. بعض اوقات تشخیص یا علاج میں غلطی واقعی ہونا, دیکھیں یہ یاد رکھیے گا, یہ تمام اسلامی بھائی یاد رکھیے کہ اعلی حضرت فرماتے ہیں بعض اوقات تشخیص یعنی ڈائگنوز کرنے میں کہ یہ بیماری جو انہوں نے جو سوچ ڈائگنوز کیا, کیونکہ ذنی ہے, اس میں غلطی ہو سکتی ہے کہ یہ اس کے بجائے یہ اس کی سمجھ میں آئے گا یہ بیماری ہے, لیکن وہ بعض اوقات نہیں ہوتی. بعض اوقات تشخیص علاج میں غلطی واقعی ہونا منافی اہلیت نہیں, کہ غلطی سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصوم ہے بس. یہ اعلی حضرت امام علیہ السلام نے بہت خوبصورت فتویٰ عطا فرمایا, جو میڈیکل اسٹور والے اپنے یہاں پر حرام اشیاء بیچتے ہیں, جی ہاں حرام اشیاء کے ذریعے بھی علاج کیا جا رہا ہوتا ہے, اس کی بھی ایک پوری ڈیٹیل ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں جان حلال دواؤں سے بھی بچ سکتی ہے اگر اسے بچانا منظور ہے, ورنہ حرام دوائیں سوائے گناہ کچھ اضافہ نہ کریں گی. جو پوشیدہ طور پر مسلمان کو حرام چیز کھلائے یا پلائے سخت حرام کا مرتکب و شدید سزا کا مستحق ہے. مریض پر الزام نہیں اگر اسے خبر نہ تھی، یعنی اگر مریض نے ایسی کوئی دوائی کھا لی جو حرام ہے تو چونکہ اس کو خبر نہیں تو ایک الگ ہے، لیکن اگر خبر ہے تو وہ بھی اس میں مبتلا ہو سکتا ہے. تو عرض کرنے یہ کچھ شرعی مسائل آپ کے سامنے بیان کر دیے. کچھ کالز لیتے ہیں، چند کالے ایک ساتھ چلا دیں، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مزید تفصیلات دیں گے.
محمد آصف اتاری ہڈرسفیلڈ یو کے سے عرض کر رہا ہوں. ایسے ہوا تھا کہ میرے نا ابو کو پاکستان میں، ابو میرے ہیں تو ان کو ہیپاٹائٹس ہے، تو ڈاکٹر نے نا بولا تھا کہ آپ کو نا 6 ماہ کے لیے انجیکشن لگوانے پڑے گا، تقریباً 7,000 روپے کا ایک انجیکشن ہے. تو وہ ابو نے نا میرے نے لگوانے شروع کیے تھے 6 ماہ کے لیے، تو 1 ماہ کے وہ تقریباً 28,000 روپے کے نا پاکستانی انجیکشن بنتے تھے. تو 6 ماہ جب وہ ابو میرے نے انجیکشن لگوائے تو جب رپورٹ کروانے کے لیے گئے تو پھر نا وہ انہوں نے بولا کہ یہ انجیکشن تو جاری تھے، تو آپ کو جو 6 ماہ تک لگاتے رہے اور آپ سے 7,000 پر انجیکشن وہ نا آپ سے چارج کرتے تھے، تو اینڈ پہ انہوں نے بول دیا کہ یہ تو جاری تھے. تو ایسے نا بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ جو لوگ بےچارے افورڈ ہی نہیں کر سکتے، اگر وہ ایسے نہ کریں گے تو ان کے لیے تو سارا کچھ ختم ہو جائے گا. ابھی دیکھ کے میں پتہ نہیں کیسے ادھر کام کر کے نا سارا کچھ ارینج کرتا تھا، لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور کال سنائیے ڈاکٹر صاحب، یہ لکھتے رہیے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حاجی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ یہ سلسلہ بہت ہی اچھا ہے اور ایک ناقص مشورہ یہ ہے کہ اگر ہر شہر بڑے شہر میں فضان مدینہ کے نام سے دعوت اسلامی کا میڈیکل سٹور ہو جہاں سے یقیناً ایک نمبر اصل دعایات ملے، تو اس میں ذرا روشنی ڈالی جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایکسپیکٹ کرتا تھا میں کہ اس طرح کی بھی کالس آ جائے گی. نہیں، فیضان مدینہ جیسے ہمارا یہاں ہے نا، یہاں سے بھی لوگ عموماً شہد لے کے چلے جاتے ہیں بعض جگہ، تو سمجھتے ہیں کہ فیضان مدینہ کے نیچے شہد مل رہا ہے نا تو بہت اصل شہد ملتا ہوگا. یہ بےچارے لے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز اصل نہیں، کہاں سے ہوگی. تو اب یہ آپ کی مشورے کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں یہی عرض کروں گا، نہیں آپ، میں نے کب بولا کہ مشورہ غلط ہے؟ مشورہ اچھا نہیں ہے، یہ میں نے کب عرض کی؟ ان کو شکریہ تو ادا کرنے دیں گے نا، ان کے شکریہ ادا نہیں کروں گا. یہ نا دعوت اسلامی پر اعتماد کی، اگر دعوت اسلامی اپنا کوئی میڈیکل اسٹور کھولے گی تو یہ لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ یہ دعوت اسلامی نے کھولا ہے نا،
دعوت اسلامی والے ایسے ہیں.
تو یار یہ یہاں پر مطلب کہ یہ نہیں ہوگا.
کہیں سے تو امید ہے.
نہیں، امید الحمدللہ دعوت اسلامی سے صرف اس معاملے میں نہیں ہے، بہت سارے کام ایسے ہیں جن میں لوگوں کی نظر دعوت اسلامی پر ہے. اور دعوت اسلامی پر نظر کیوں ہے؟ کہ دعوت اسلامی والوں کی تربیت کا انداز بڑا مدینہ مدینہ ہے. اور تربیت کا انداز اتنا مدینہ مدینہ کیوں ہے کہ اس کی تربیت کرنے والا جو ہے نا وہ عاشق مدینہ ہے. تو یہ ایک دعوت اسلامی کی اپنی الحمدللہ اس پوائنٹ آف ویو پر مدنی چینل پر موجود تمام دعوت اسلامی والے اور والیوں سے میری مدنی التجا ہے کہ لوگوں کے اعتماد کی لاج رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم کوئی ایسا کام، آپ دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں، یعنی آپ کا امامہ دیکھ کر لوگ آپ سے کاروبار کرنے کے لیے قریب آتے ہوں گے، کہہ رہے یہ دعوت اسلامی والا لگتا ہے، یہ بےمانی نہیں کرے گا، یہ ملاوٹ نہیں کرے گا، یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہ 2 نمبر کی چیز نہیں دے گا، یہ میرے پیسے نہیں کھا جائے گا، یہ اسلام اور شریعت کا پابند ہوگا، یہ امت کا خیر خواہ ہوگا. یہ دعوت اسلامی پر عام لوگوں کا اعتماد ہے. اس لیے ہر دعوت اسلامی والے اور والی کو بالخصوص اس اعتماد کی لاج رکھنی چاہیے، اور ان کے حسن ظن سے ہمیں بہتر بن کر خود کو معاشرے میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے.
جو بزرگوں سے بھی جو اس طرح
بالکل منصوبہ، یہ امیل سنت کی تربیت بھی ہے. ایسے اتنی جب انسان کو کوئی رسپیکٹ، عزت اور کوئی مطلب سٹیٹس ملتا ہے نا، اس صورت حال میں اس فرد کو بہت ساری چیزوں میں سیکریفائی کرنا پڑتا ہے،
ذمہ داری
کمپرومائز کریے اس کی ذمہ داری جی. کے تقاضے ہوتے ہیں. कि आम आदमी वो काम कर रहा होता है तो वो ये कहेगा कि यार ये भी तो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता। अरे अल्लाह के बंदे, आप पर जो लोगों का एतमाद और आपसे जो लोगों के एक्सपेक्ट है, जो मतलब तवक्कुआत है, वो उस शख्स से नहीं है, आपसे हैं। जब आपसे हैं तो उसकी कोई ना कोई मतलब आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, ये भी मदनी फीस है कि आपसे और हमसे जो लोगों ने तवक्कुआत रखी हुई है, तवक्कुआत को सामने रखकर हमने बहुत सारे काम इग्नोर करने होते हैं, बहुत सारी जगहों पर जाने से हमें रुकना होता है, जहां पर उंगली उठती है, जहां पर तोमत दखती है, जहां पर मतलब होता है ना हदीस, आला हजरत इस तरह की हदीसें बयान की है, उन जगहों से बचो जहां तुम पर तोहमत लगे। ये मैं खुलासे अर्ज कर रहा, उन बातों से बचो जो कानों को बुरी लगे। आला हजरत यहां तक लिखा है कि सिर्फ बुरे कामों से नहीं, बुरे नाम से भी बचना चाहिए कि जिस पर तुम्हें को बुरा कहे। तो इन आदतों से बचना, इन अतवार से बचना और उन मकामात से बचना कि जहां आप पर कोई उंगली उठाए कि यार आपको यहां नहीं होना। नॉर्मल आदमी बैठे हैं लेकिन कोई शख्स कहता है आपको यहां नहीं होना चाहिए था, तो आप बोले ले मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं इंसान नहीं हूं, मैं माशे में नहीं रहता। अरे नहीं, इसका शुक्रिया अदा करो कि इसने आपको कोई मकाम और मर्तबा दिया है, इसने आपको कोई स्टेटस दिया है कि आपको यहां नहीं होना चाहिए था। हम तो ऐसे ही हैं, हम तो चलता है, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने एक इज्जत और एक मकाम और एक मर्तबा दिया है, आपको यहां नहीं होना चाहिए था। तो ये आपको यहां नहीं होना चाहिए था ना, ये उसका आपके बारे में अच्छा गुमान है कि आप नेक आदमी हैं, एक नेक शख्स हैं और एक ऐसे माहौल से वाबस्ता है कि जिसकी बात ही कुछ हो रहे, और फिर ऐसे बुजुर्ग से, या तो आप तालिब हैं, या तो आप मुरीद हैं, या आप इनसे मोहब्बत करने वाले हैं, या इनसे किसी भी तरह का आपने मतलब अपना कोई पहचान बना लिया, ताल्लुक कायम कर लिया है, तो ये होता है ना कि वगैरह फल मीठा हो तो लोग दरख्त की तारीफ करते हैं।
दीना, दीना।
तो एक काश हमारे इस्लामी भाई की ये कॉल हमारे लिए बहुत कुछ समझने और सीखने का सबब बन सकती है अगर हम सोचें और समझें। तो इसी तरह जमात का वक्त जब होता है तो अगर को माने शरी ना हो, कोई शरी रुकावट ना हो, तो इस्लाम भाई को चाहिए कि उठकर मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने चला जाए। अब अगर वो नहीं जाएगा तो लोग उस पर उंगली उठाएंगे, बोलेगा यार मेरे को उंगली उठाने वाला तो नमाज तक नहीं पढ़ता, मुझे कहता है कि जमात से नमाज पढ़। जी आपको कहेगा जमात से नमाज आपने नहीं पढ़ी, क्यों? कि वो आपके बारे में कुछ तवक्को रखता है। और ये इज्जत है ना, ये नसीब वालों को मिलती है, ये याद रखिएगा, ये नेमत है। और तुम जिस नेमत की कदर नहीं करोगे वो नेमत तुमसे छीन ली जाएगी। अल्लाह हमें अमल का जज्बा अता फरमाए। और कॉल सुनाइए।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
मोहम्मद अली अत्तारी मक्का मुकर्रमा से याद कर रहा हूँ। भाई साहब आपका टॉपिक तो बहुत ही शानदार है, इसमें एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा अगर आपकी तरफ से अगर हो जाए, कि जो केमिस्ट होते हैं, जो अनएजुकेटेड होते हैं, और अगर डॉक्टर कोई अच्छी प्रिस्क्रिप्शन देते भी हैं तो वो अपने तौर पर उसको चेंज कर देते हैं, और जो है ना वो बिल्कुल थकी हुई और लोकल कंपनी की दवाएं भी देते हैं, तो इस पे कुछ रहनुमाई फरमा दें। हो सकता है कोई केमिस्ट हजरात भी यहाँ पे सुन रहे हो तो आपकी जबान मुबारक से इंशाल्लाह कुछ उन पर असर हो सके। जज़ाकअल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।
सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आप इस कॉल के अगेंस्ट में कुछ और अपने प्लस करना चाहें, आप हैं डॉक्टर सलमान है तो कर सकते हैं, कि ये एक प्रॉब्लम तो है हमारे माशरे का।
भाई साहब इसमें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो खुद मरीज की ही बनती है।
आप मरीज को लेकर आ गए,
मैं इसलिए
वो कह रहे हैं कि केमिस्ट पर बात कर रहे हैं और आप मरीज को लेकर आ गए।
अवेयरनेस की बात करो ना भाई साहब, कि आप मरीज कम से कम ये तो पूछ सकता है ना कि भाई आप वाकई क्वालिफाइड भी हैं या नहीं है, या सर्टिफिकेट लगाने का तो इख्तियार होना चाहिए।
सर्टिफिकेट तो अभी मतलब कोई भी सर्टिफिकेट से क्या होता है
इस बात पर तो इसरार किया जा सकता है ना कि फिजिशियन ने ये लिखा है, डॉक्टर साहब ने ये लिखा है, मुझे तो ये दीजिए जी, ये भी एक बहुत प्यारा मदनी फूल है।
जैसे जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, जो
कहना आसान है डॉक्टर सलमान के डॉक्टर से रीच चेक करवा लें, मतलब के मैं बाबुल मदीना में रहता हूँ, डॉक्टर मेरा जैसे कि बंदर रोड पर है
जी,
और मैंने एक दवाई ली गुलशन इकबाल में आकर,
सही
जरूर नहीं है कि मैं उतर कर नीचे से दवाई ले लूंगा, दवाई ली मैंने गुलशन इकबाल में आकर, अब गुलशन इकबाल से दवाई लेने के बाद फिर मैं क्या बंदर रोड डॉक्टर को दवाई दिखाने के लिए जाऊंगा? मैं
सब टेस्ट हो जाते हैं, टेस्ट दिखाने भी तो जाना पड़ता है ना। अब डॉक्टर टेस्ट लिख के देता है, टेस्ट होते हैं, टेस्ट दिखाने भी वो जल्दी जाते हैं
ना। सब अगर या तो
ये एक मरीज के लिए ऐसा लग रहा है, पेशेंट के लिए हम कोई देखे ٹیسٹ تو ایسا نا کہ ٹیسٹ کی رپورٹ دکھانے کے بغیر چارہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ تو ایک اس نے ڈائگنوز کیا ہے اس کے بعد تو وہ دوائی دے گا
جی اصلی دوا ٹریٹمنٹ
اگر ٹیسٹ مثال کے طور پر جس جگہ پر ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے
جی
اگر یہ لیبورٹری ٹیسٹ والی کمپنیاں وہیں پر اپنا ایسا ڈاکٹر بٹھا دیتی نا کہ جو ٹیسٹ کے بعد وہ ڈاکٹر ہی بتا دیتے کہ آپ کو فلاں چیز فلاں فلاں ہے تو شاید کوئی ٹیسٹ دکھانے کے لیے بھی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ نہ جاتا کیونکہ ٹیسٹ دکھانے جب دوبارہ جاتا تو بعض ڈاکٹر ایسے ہیں کہ جو ٹیسٹ دکھانے کی بھی فیس لیتے ہیں یعنی آپ رپورٹ دکھانے جائیں گے تو نئے سرے سے ٹوکن لیجیے نئے سرے سے لائن میں لگیے اور پھر چلیے
کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو رپورٹس فری میں چیک کر لیتے
ہیں دیکھیں اچھوں کے بارے میں کلام ہو چکا
جی
اب مطلب کہ اچھے ہر جگہ پر ہم اچھوں کو آپ رکھیں کہ اس کو آپ مطلب کہ مائنس کرتے رہے کہ بھائی اچھے تو ہیں لیکن ہم تو مطلب کہ اب پبلک جو ہے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جو عوام ہیں ہم تو ان کو مطلب کو سیف سائڈ دکھائے نا
صاحب یہی سیف سائڈ ہے ابھی جتنے نقصانات نظر میں آ رہے جس طرح کلام بڑھتا چلے آ رہا ہے اس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ڈاکٹر نے اگر پرسکرپشن صحیح لکھ دیا ہے تو کیمسٹ کی غلطی اب کیمسٹ کی غلطی کو بھی کس طرح سے بائی پاس کیا جائے گا اس کے لیے پہ کلام
یعنی ہم ان کو ہماری جو میڈیکل اسٹور پر جو دوائی لینے والے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو اسلامی بہنیں ہیں اول تو ایک کبھی بچوں کو دوائی کے لیے نہ بھیجا کریں یہ میری مدنی لوگ آپ سے پوچھا نہیں ہے لیکن ایک میرے ذہن میں گئے کبھی بھی بچوں کو انمیچورڈ بچوں کو دوائی کے لیے نہ بھیجا کرے کہ بیٹا یہ میڈیکل اسٹور سے دوائی لے لو آپ نقصان کریں گے امکان ہے نقصان ہونے کا ٹھیک ہے اب آپ جا رہے ہیں دوائی لینے کے لیے اب آپ دوائی لینے کے لیے جب جا رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب سے میری ریکویسٹ یہ ہے پچھلے ہفتے بھی ریکویسٹ کی تھی آج بھی ریکویسٹ ہے ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں ڈاکٹر حضرات سے آپ کی انگلش بہت اچھی ہوگی ہم کو پڑھنا صحیح نہیں آتا آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ اچھی ریٹنگ میں لکھ کر دیں اچھا میں اچھی بھی واپس لے لیتا ہوں آپ بولے ہماری ریٹنگ اچھی نہیں ہے آپ کی ریٹنگ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت اچھی ہو ہم کو پڑھنا اتنا نہیں آتا تھوڑا صاف صاف لکھ کر دے دیجئے اب میں میڈیسن کے نام لینا نہیں چاہتا ہوں ورنہ میں آپ کو میڈیسن کا نام لے کے بتاؤں کہ اب یہ میڈیسن بعض تو معروف ہوتی ہیں تو شروع کا مطلب لفظ پتا ہے کہ ایل لکھا ہے تو آخر میں مطلب این لکھا ہوا تو یار یہ پورا نام یہ ہوگا تو یہ بیچ کے بیچ میں صرف آپ نے دو لائنیں ماری ہوئی ہیں وہ میڈیکل والا جانتا ہے اب یا تو اسے انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی جو اس طرح کے ڈاکٹر ہیں میں ان کو کہہ رہا ہوں وہ مطلب کہ وہ کمپاؤنڈر تھوڑی ہے کہ وہ آپ کے مطلب کہ چار لائنوں کو سمجھ جائے گا کہ ٹک 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 کر لکھ دیا گیا یہ دوائی دے دو اب ایک تو آپ تھوڑا سا واضح کر کے لکھیں مدری التجا ہے آپ کریں تو آپ کی مہربانی ہوگی نہ کریں تو کیا کر سکتے ہیں ہم نے آنا تو آپ ہی کے بات ہے دوائی کے لیے تو ایک تو صاف لکھ کر دیں صاف لکھ کر دیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے یہاں ایک نارمل جو ایک طبقہ ہے اب ہمارے ایک تعداد ہے اسلامی بہنوں کی اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے افراد بھی اتنے پڑھے اب مزدور بےچارا ہے مزدور کتنا پڑھا لکھا ہوگا ایک انگوٹھا لگا کر بےچارا جو اپنی تنخواہیں اٹھاتا ہے اب اس کو پرچہ لکھ کر اس کو کیا پتا ہے اس پرچے کے اندر کیا لکھا ہوا ہے تو اگر آپ واضح طور پہ لکھیں گے تو یہ آپ سے ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے کہ آپ واضح طور پہ لکھیں اسپیلنگ الگ الگ کر کے لکھ دیجیے آپ کو اللہ اس کی جزا عطا فرمائے یہ ایک مدنی التجا ہے آپ سے لکھ دیا آپ نے اب آتا ہوں میں اپنے اس مریض اسلام بھائی کی طرف جس سے ڈاکٹر کو دوائی پرچہ لے کر اب میڈیکل اسٹور پہ گیا آپ جب میڈیکل اسٹور والے کو پرچہ دیں تو پرچہ دینے کے بعد اس کو کہیے کہ یہ دوائی دو جب وہ آپ کو دوائی دے تو برائے کرم ایک دو منٹ رک جائیے پرچے پہ لکھی گئی دوائی کی اسپیلنگ سے آپ دوائی پہ لکھی گئی اسپیلنگ کو یا ڈبی پر یا پتے پر لکھی گئی جو اسپیلنگ ہے ورڈنگ ہے اس کو ایک بار ٹیلی کر لیجئے ورنہ ای اے ایس سی تھوڑا بہت فرق کر کے آپ کو دوا دے دی جائے گی یہ دے دی ہاں ایک یہ اتنا سا کر لیجئے اور اگر میڈیکل اسٹور والا کہتا ہے یہ جملے میڈیکل اسٹور والے بعضوں کا کہتے ہیں میں نے سنے پرسنلی آپ کو تجربہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دوائی کمپنی نے بند کر دی ہے آپ اس کمپنی کی دوائی لے لیجئے یہ سیم دوائی ہے آپ برائے کرم میڈیکل اسٹور والے کی بات مت مانیے گا اور ڈاکٹر کو جا کر کہہ دیجئے کہ وہ مجھے اس طرح کہہ رہا تھا آپ یہ میڈیکل اسٹور والے خدا سے ڈریں آپ کو اس بات کی اجازت ہے ہی نہیں کہ آپ اسے کوئی اور دوائی سجیسٹ کر سکیں آپ اتنا کہہ دیں اب میں میڈیکل اسٹور والے سرچ کرتا ہوں آپ اتنا کہہ دیجئے کہ فلاں دوائی جو ڈاکٹر صاحب نے لکھ کر دی ہے یہ آنا بند ہو گئی ہے یا اس کے بجائے یہ ایک دوائی ہمارے پاس کمپنی کی طرف سے آئی ہے آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیجئے اگر ڈاکٹر صاحب آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ نہیں یہ لے لو یہ ہمارا بھی تجربہ ہے کہ نہیں ملی میڈیکل اسٹور سے دوائی. بعض اوقات کمپنی کی سپلائی بند ہو جاتی ہے, دوائیاں لیٹ ہو جاتی ہیں, اسٹور پر دوائی نہیں مل رہی ہوتی ہے, تو ہم نے ڈاکٹر صاحب سے, تو ڈاکٹر صاحب نے اس کی جگہ پر دو نام اور دے دیے کہ یہ نام ملے تو یہ نام ملے تو یہ لے لیجیے گا. تو دیکھیے, اگر آپ یہ بھی نہیں کریں گے اور آپ بولے گا جو دے دیا آپ لے لیں گے, تو پھر آپ اپنی ہی صحت کو اور اپنی جان کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو مطلب آپ, مطلب ہم کہتے ہیں کہ فلاں سفید پوت دہشت گرد ہے, آپ خود اپنی جان کے ہی مطلب جب خیر خواہ نہ رہے تو پھر کسی اور سے کیا توقع کی جائے گی کہ وہ آپ کی جان کا خیر خواہ رہے گا. میرا خیال ہے آپ شاید مریضوں کو یہی سمجھانا چاہ رہے تھے.
حاجی صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے, لیکن ابھی آپ نے جو بات فرمائی ہے اب اس میں یہی چیز آتی ہے کہ ہمارے پاس کتنا پرسنٹ پیشنٹ ایسا ہے جو بےچارا سمجھ سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے. اب اس کے لیے تو آزمائش ہو جائے گی کہ وہ اس کو ٹیلی کس طرح کریں.
ڈاکٹر بھی تھوڑا وہ پائپ لائن اتنی کلیئر ہو نا کہ فریکوئنٹلی مریض کا آنا جانا رہے. بعض اوقات اصل میں ہوتا یہ کہ بعض ڈاکٹروں کو اللہ نے اتنی شفا دی ہوئی ہوتی کہ ان کے پاس واقعی رش ہوتا ہے, لیکن کوئی ایسا ڈاکٹر, حضرات ہمدردی کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں, کوئی ایسا مطلب کہ کنیکشن ہو, مثال کے طور پر کوئی سینٹر کم سسٹم ہی لگا لیں کہ مریضوں کی لائن لگی ہوئی ہے, ظاہر ہے کہ وہ مریض کو اوورٹیک کر کے تو ہر کوئی نہیں جا سکتا, تو وہ آپ کا کوئی مطلب کہ سینٹر کم سسٹم ہو, کوئی ایسی وہ کہ یہ لے لیے یہ کر لیے وہ کر لیے, یا آپ کا کوئی نمائندہ باہر کھڑا ہوا ہو کہ وہ مطلب پرچہ دے دے گا یا ڈاکٹر صاحب کو دکھا کر لے آئیے گا, تو وہ کیونکہ آپ کو تھوڑا سا یہ ڈر بھی لگے گا ڈاکٹر صاحب کی طرف سے, عرض کر رہا ہوں کہ یار یہ ابھی پرچہ لے کر اندر آئے گا تو یہ سمجھو کہ دوبارہ اس کا مجھے علاج ہی کرنا پڑے گا, کہ اس کے اوپر یہ 10 سوال اور کرے گا تو میرے اور مطلب کہ 10 منٹ چلے جائیں گے, یہی ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنی اس بودریشن سے بچنے کے لیے کہ جس سے پیشنٹ کو بھی آپ کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے, تو کم از کم اپنا کو ایسا نمائندہ, دیکھیں ہمدردی کے لیے سب عرض کر رہا ہوں میں, آپ اپنا کو ایسا نمائندہ رکھ لیجئے کہ جس کو تاکید کر دیجئے کہ یار یہ بےچارے آئیں گے, آپ صرف یہ دوائی اور پرچہ لے کر مجھے دکھا دینا, اوکے ہوگا تو میں آپ کو کہہ دوں گا کہ اوکے ہے, ورنہ میں اس کو چینج کر دوں گا. تو کوئی ایسی سہولتیں بھی مزید آپ دیجئے, جو اچھے ڈاکٹر ہیں ان سے تو ریکویسٹ کی جا سکے گی. اب وہ جو ہے جو بیٹھائی اتائی ڈاکٹر نام کا ہے آدمی, تو کیا ہوگا یہ اتائی ڈاکٹر کے جو آپ کے یہاں مشہور ہوئے ہیں, یہ کیا ہے کیا
اتائی اتا سے آیا ہے؟ نہیں, تائی ہوتا ہے نا, تائی, تایا جان والی تائی, اس کے سامنے اس سے شروع میں حمزہ لگا دیا تائی.
اچھا, معنی پھر معنی وہ یہ مشہور ہو گیا,
میننگ تو نہیں معلوم.
ہاں, یہ جو مطلب اس طرح
کے جو انکوالیفائیڈ, یعنی
وہ انکوالیفائیڈ جو ڈاکٹر ہیں,
جو مطلب ایم بی بی ایس کہاں سے کیا ہے, وہ سامنے والے کلینک سے, تو وہ جو کلینکس میں ہی رہ رہے کے اور بس وہ تکے آ گئے, ٹوٹ کے آ گئے,
ڈاکٹر ہی سرجن بن گئے سب. یہاں
کون
ڈاکٹر ہیں یہ؟
اب اتائی ڈاکٹر کہتا ہے سرجن مشہور ہے,
مشہور ہے سرجن.
کراچی شہر میں, بول مدینہ شہر میں ایسے لوگ
آپریشن کرنے,
باقاعدہ اپنا سینٹر کھول رکھا ہے انہوں نے, اور خود سرجری کرتے ہیں, ڈاکٹرز آتے ہیں ان کا نام استعمال کرتے ہیں, سرجری خود
کرتے ہیں. اتائی ڈاکٹر کے سائیڈ ایفیکٹ, سفید پوش دہشت گرد میں خاص اپنا وہ کردار ادا کرنے والے اتائی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. اب اس کی سپیلنگ ہو سکتا ہے کہ اردو میں بھی غلط لکھی ہوئی آ جائے, تو اب آپ چلا لیجئے گا, اتائی ڈاکٹر کہلاتے ہیں یہ. انکوالیفائڈ ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ان میں بعض سرجن بن جاتے ہیں اور بعض اپنا کلینک کھول لیتے ہیں, کوئی کوالیفائڈ نہیں ہوتے ہیں, ان کے پاس کوئی پراپرلی اتھینٹیکیٹ, ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتی, اور جو پروفیشنلی اچھے پیشہ ورانہ صلاحیت رکھنے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ خود اس طبقے سے بیزار ہوتے ہیں کہ انہوں نے اس پروفیشن کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور جانوں کو انہوں نے بہت نقصان پہنچایا ہے. ان کی ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں.
گلڑ کی مریضہ اتائی ڈاکٹر کے ہاتھوں ہلاک, چیچا وطنی اتائی ڈاکٹر کے غلط انجیکشن سے 25 سالہ سیکیورٹی گارڈ جاں بحق, جعلی اور زائد المیاد ادویات فروخت کرنے والے اور اتائی ڈاکٹروں کے خلاف کریک ڈاؤن, لاہور اتائی ڈاکٹر گرفتار, بڑی مقدار میں ادویات برامد, کلینک سیل, چنیوٹ اتائی ڈاکٹر کا شکار خاتون, دوران آپریشن ہلاک, توبہ اتائی ڈاکٹر کے غلط انجیکشن لگانے کے باعث گاؤں کے متعدد لوگ اپاہج, محکمہ صحت کی کاروائی, کلینک سیل, گجراوالا अताई डॉक्टर की तरफ से मुर्दा करार दिया गया बच्चा रोने लगा। कमालिया, अताई डॉक्टर ने मरीज को गलत इंजेक्शन लगा दिया। चिन्योट, अताई डॉक्टर ने मजदूर का बाजू नकारा बना दिया। मीरपुर खास, अताई डॉक्टर की मुबैना गफलत, खातून हलाक। मुल्तान, अताई डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया, 8 साल बच्ची जां बहक। कराची, अताई डॉक्टर्स अवाम की जानों से खेलने में मसरूफ।
इसकी पूरी तफसील आती है, ये जो आपने हेडलाइंस देखी ये न्यूज की अखबार की हेडलाइंस है, जो अखबार ने दिया अल्लाह ही बेहतर जानता है सच क्या है झूठ क्या है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको देते हैं, डॉक्टर इस्लामी हमारे साथ होते हैं, हम इनसे वेरिफिकेशन लेते हैं कि हाँ वाकई ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। और अब आप बताइए कि इस तरह ये कहते ना जाली नीम हकीम खतरा है जान, आपने मशहूर होगा कि नीम हकीम, अब इसमें हकीम भी आते होंगे, ये जितने भी तबीब के फील्ड में आते हैं ये सारे मतलब के इसके ऊपर गौर करते रहें, तो ये आते रहते हैं। तो ये अब ये और इस तरह के जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, केमिस्ट हैं, जो इस तरह की चीजें बेचते हैं, अब इनको भी अगर आप सफेद पोश दहशत गर्द नहीं कहेंगे तो किनको कहेंगे? और मैं ये भी नहीं कहता कि सिर्फ यही सफेद पोश दहशत गर्द है, ये भी नहीं कहता मैं। हमारा माशरा सफेद पोश दहशत गर्दों से भरा हुआ है, एक एक करके सबको हमको मतलब आइडेंटिफाई करना चाहिए। हाँ ये जरूर है कि हम ये नहीं कहेंगे कि ये सफेद पोश है, ये सफेद पोश दहशत गर्द है, ये हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जो जिसका काम है वो करे। हमारा काम हमारे मदनी चैनल के जरिए हम इस तरह गलत और बददियानती और अल्लाह की नाफरमानी करने वालों को डराने की कोशिश करते जीती माई तौर पर, और जो इसमें मुब्तला होने के अंदेशे होते हैं जिनके, उनको हम बचाने की कोशिश करते हैं इज्तिमाई तौर पर। हम इतना काम करते हैं, हम शरीयत और इस्लाम और दीन की बात आप तक पहुंचा देते हैं। हमने अपनी एक हदूद रखी हुई है कि हम ला तजस्सु के मुतालिक गौर करते हैं, कुरान में आता है ला तजस्सु और ऐब ना ढूंढो। हमारे पास जो इस तरह की इंफॉर्मेशन आती हैं उनकी जितनी हमारे पास शरई स्क्रूटनी होती है हम उसके मुताबिक चल रहे होते हैं। पिछले सिलसिले में भी अर्ज कर चुका था, हमें हमारे सिलसिलों के जरिए एडवर्टाइजमेंट नहीं लेनी होती कि जनाब नाजरीन बढ़ेंगे रेटिंग बढ़ेगी तो हमारी कोई जरा आमदनी बढ़ेगा ना, इस तरह की कोई हमें कोई मतलब के इसके लिए कोई मुआवजा हम लेकर बैठते हैं। लेकिन मकसद दावत इस्लामी का यही है कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। हम चाहते हैं यही है दावत इस्लामी कि हम रूहानी तौर पर भी हमें मजबूती नसीब हो और तवानाई नसीब हो, जिस्मानी तौर पर भी हमें तवानाई नसीब हो, हमारा रूहानी इलाज भी होता रहे, हमारा जिस्मानी इलाज भी होता रहे, हम उन लोगों से भी बचे जो हमारी रूह को मजरूह करते हैं, हमारी रूह को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी रूहानियत को तबाह बर्बाद करते हैं, हमारे अकायद को हमारे अमाल को तबाह बर्बाद करते हैं, हम उनसे भी बचाना चाहते हैं। और हम उनसे भी बचाना चाहते हैं जो हमारे जाहिरी जिस्मों को तबाह बर्बाद करते हैं, ऑर्गन्स ऑफ बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं, और सिर्फ अपने पैसों के लिए, अपनी हवस के लिए, अपनी जहालत की बुनियाद पर। डॉक्टर निजाम भी हमारे साथ थे, उन्होंने भी कुछ अपने तासुरात हमें रिकॉर्ड करवाए थे, आइए डॉक्टर निजाम के तासुरात भी सुनते हैं।
मेरा नाम डॉक्टर निजाम अहमद अत्तारी है, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, जमजम नगर से ताल्लुक है मेरा। दावत इस्लामी के मुख्तलिफ शोबा जात हैं जिसमें एक शोबा मजलिस डॉक्टर्स भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे इस शोबे में मदनी काम करने की सआदतें भी हासिल हैं। सवालात जो हमारे इस्लामी भाइयों के जहन में आते हैं डॉक्टर्स के हवाले से कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने पैसे लेते हैं, फीसें लेते हैं, चार्जेस लेते हैं, और मरीजों के हवाले से यानी कि इस तरह के मामलात भी कुछ हैं, लेकिन बिल्कुल इस तरह की सूरत हाल नहीं है। इंसानियत की खिदमत करने वाले मुसलमानों की खैरख्वाही करने वाले ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल फी सबीलिल्लाह भी मरीजों का इलाज करते हैं और अपनी जेब से भी यानी कि मरीजों को दवाई वगैरह दिला कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। और मुझे ऐसे हॉस्पिटल्स का भी इल्म है जो कि फी सबीलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं और मरीजों को यानी कि उनका दाखिला, उनका इलाज, उनका खाना पीना, उनके ऑपरेशंस वगैरह सब चीज़ें वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो रही हैं। पहली चीज़ तो ये कि डॉक्टर्स जो है वो महंगे भी हैं और सस्ते भी हैं, तो डॉक्टर्स का सलेक्शन जो है ये सबसे अहम है कि हम डॉक्टर महंगे डॉक्टर के पास जा रहे हैं या جو کوالیفائڈ بھی ہے, اسپیشلسٹ بھی ڈاکٹر ہے اور اس کے پیسے کم ہے, سستا ڈاکٹر ہے, تو اس سے بھی یعنی کہ کافی فرق پڑتا ہے. دوسرے نمبر پہ اسپتال کا سلیکشن, کہ ہم کون سے اسپتال میں مریض کا علاج کراتے ہیں. یہاں پہ باب المدینہ کو اگر آپ لے لیں یا پھر حیدرآباد زمزم نگر ہے یا کوئی اور دو جو بھی دیگر شہر ہیں, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ مہنگے ہاسپٹل بھی ہیں اچھے اور اچھے ہاسپٹل جو سستے بھی ہیں. ایسے بھی ہاسپٹل ہیں جہاں پہ علاج بھی اچھا ملتا ہے اور پیسے بھی کم اور مناسب لیے جاتے ہیں. ہاسپٹل کی سلیکشن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا مریض کون سے ہاسپٹل جانا چاہتا ہے. حالانکہ جو دوسرا ہاسپٹل ہوتا ہے جو سستا علاج بھی مہیا کر رہا ہے, اچھا علاج بھی دے رہا ہے, لیکن لوگ جو ہے نا زیادہ ترجیح دیتے ہیں جس کا نام زیادہ ہے. تو پھر جس کا نام زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دام بھی زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں جہاں معیاری علاج ملے اور وہ سستا ہو تو ان ہاسپٹل کی طرف جو ہے نا زیادہ ہمیں سہولت مل جائے گی سستا. تیسرا یہ کہ مرض کی نوعیت بھی دیکھی جاتی ہے کہ جو پیشنٹ ہے اس کو کون سا مرض لگا ہے. بعض امراض ایسے ہوتے ہیں جو کہ مہلک ہوتے ہیں اور جان لیوا ہوتے ہیں اور وہ ان کا علاج لمبا چلتا ہے, اس میں ٹیسٹ کی بھی زیادہ ضرورت پڑتی ہے, ان کی دوائیں بھی یہاں نہیں ملتی, باہر سے منگانا پڑتی ہیں اور وہ بہت مہنگا علاج ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اس کے بار بار ایکس رے بھی کروائیں. جیسے کینسر کا پیشنٹ ہے تو جیسے اس کو کینسر ہوا جگر کا, تو وہ پھر جگر کا کینسر, پھر وہ جو ہے نا وہ پھیپھڑوں میں بھی چلا گیا, گردوں میں چلا گیا یا پھر ہڈیوں میں چلا گیا, یا پروسٹیٹ کا کینسر ہو گیا پھر وہ اسپائن میں چلا گیا, اس طرح کے وہ پھر ان کو پھر مزید یعنی کہ ٹیسٹ کی ضرورت پڑتی ہے, پھر اس میں جو ہے ان کو سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی وغیرہ کروانے پڑتے ہیں, مزید یعنی کہ ان کی میڈیسن وغیرہ چلتی ہے. گردوں کے حوالے سے بھی یہ کہ جیسے جس کے گردے خراب ہو جائیں, رینل فیلور میں چلا جائے پیشنٹ, تو اس کو بار بار ڈائلسس کی ضرورت پڑتی ہے. تو ایسے پیشنٹ کی پھر وہ ڈائلسس بھی ہوتی رہتی ہے تو پھر اس کی رپورٹیں بھی ہوتی رہتی ہیں. تو مرض کے حوالے سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ مرض کیا ہے اس کو. چوتھا یہ دواؤں کے حوالے سے ہمارا سلیکشن کیا ہونا چاہیے. رجسٹرز جو کمپنیاں ہیں تو انہیں کمپنیز میں ہمیں جو ہے نا وہ میڈیسن پرسکرائب کرنی چاہیے جو کہ جو ہے نا زیادہ یعنی کہ وہ مہنگی نہیں ہے ان کے ریٹس. ایسے ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کون کون سی ایسی کمپنیاں ہیں جن کے ریٹ زیادہ مہنگے نہیں ہیں اور وہ اچھی بھی ہیں, کوالٹی بھی ان کی بہترین ہے. تو ان دواؤں کو اگر ہمارے ڈاکٹرز پرسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ مریضوں کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا. باقی یہ کہ آپ ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برائی تو پھیل رہی ہے, لیکن یہ کہ اس طرح کے معاملات بھی ہے, رشوت کے معاملات بھی ہیں, لیکن یہ کہ سب ڈاکٹرز اس طرح نہیں ہے. تو الحمدللہ ایسے ڈاکٹرز کی بھی کمی نہیں ہے جو کہ اس طرح کے بھلائی کے کام کر رہے ہیں الحمدللہ عز و جل. اور یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ الحمدللہ جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوتا ہے ڈاکٹر, تو ان کے اندر خوف خدا آ جاتا ہے اور وہ مختصر سی فیس میں جو ہے نا مریضوں کا علاج بھی کرتے ہیں, ان کو دوائی بھی دیتے ہیں.
ماشاء اللہ ڈاکٹر نظام نے آج ہمارے اپنی اس کمنٹس میں ہمیں ایک اور اچھی ڈائریکشن دی ہے, اور وہ ڈائریکشن یہ تھی کہ ڈاکٹر کا سلیکشن اور اس ہاسپٹل یا کلینک کا سلیکشن, یہ ایک انہوں نے بہت اچھی وضاحت کرنے کی کوشش کی. ہم اس کی مزید ڈیٹیل لینا چاہیں گے تاکہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو اس میں فائدہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟
الحمدللہ علی کل حال.
ابھی آپ ہی کا ہم گلدستہ دیکھ رہے تھے, آپ نے جو مدنی پھول بیان کیے ہیں. اب یہ جو آپ نے ایک ڈائریکشن بتائی ہے مریضوں کو کہ وہ ڈاکٹر کی سلیکشن ایسا ہونا چاہیے, اب عام مریض کا, عام جو شہری ہوتا ہے اس کا اس معاملے میں کیسے آپ اس کا مائنڈ بنائیں گے, ویژن بنائیں گے؟ آپ نے کہہ تو دیا کہ یہ بھی دیکھی یہ بھی دیکھی, یہ مہنگا ڈاکٹر, یہ ستا ڈاکٹر. ٹیلر کا بھی ہوتا ہے, بس ٹیلر, حالانکہ ٹیلر نے کپڑے سی کر ہی دینے ہیں, اس نے بھی 7 گز کے اندر ہی کرتا شلوار سی کے دینا, اس نے بھی 7 گز میں سی کے دینا ہے. لیکن بعض ٹیلر ہوتے ہیں جو سلائی ان کی 500 روپے ہوتی ہوگی, بعض کی اس سے بھی مہنگی ہوتی ہے, بعض کی سستی ہوتی ہوگی. تو کچھ دھاگے واگے کا بھی فرق پڑتا ہوگا, کچھ فٹنس وٹنس کا فرق تو پڑتا ہوگا. مہنگا مہنگا ہوتا ہے, سستا سستا ہوتا ہے. آپ نے ہاسپٹل کو بھی مطلب کہ وہ فرق کر دیا. چپل میں جوتا بھی ہوتا ہے, جوتا بھی جوتا ہوتا ہے. بعض کمپنیوں کے جوتے عمدہ ہوتے ہیں, پہنو تو اچھے لگتے ہیں اور دور تک چلتے ہیں, سستے بھی چپل مل جاتے ہیں, ہوائی چپل بھی مل جاتے ہیں, کہ چپل دونوں نے پاؤں کو سنبھالنا ہوتا ہے. تو آپ نے جو تقسیم کی ہے, کیا اس سے مریضوں کے علاج میں, مریضوں کی دواؤں میں, ان کی صحت و تندرستی کے حوالے سے فرق نہیں ہو سکتا؟ تھوڑی اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا ڈاکٹر نظام.
الحمدللہ ہمارے پاس تو ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں, ایسے ہاسپٹلز بھی ہیں جو اس طرح کا ویلفیئر کا کام بھی کرتے ہیں, اور ایسے اسپتال بھی ہیں جو اس طرح کا کام کرتے ہیں. اب جو بھی ایک اچھا ہاسپٹل ہے, ریکگنائز ہے اور رجسٹر ہاسپٹل ہے, تو اس میں جو بھی ڈاکٹر بیٹھے گا تو وہ کوالیفائڈ ہوگا. यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कोई अताई डॉक्टर वो अपने हॉस्पिटल में बिठाएंगे, उनकी डिग्री चेक की जाती है, उनके सीवी जमा की जाती है कि आपने कहाँ से पढ़ा है, कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ये सारे मामला देखे जाते हैं। तो अब अगर हम कोई मरीज है वो वहां जाता है दिखाने के लिए, तो ये उसके जहन में आने की 100% ये कि वो उसको जो डॉक्टर मिलेगा वो क्वालिफाइड होगा और एक्सपीरियंस भी होगा, तो इस हवाले से जो है ना वो उनको सिलेक्शन में आसानी हो जाएगी कि वहां पे डॉक्टर्स जो है आपको इलाज भी उनका मिल जाएगा, और अगर खौफे खुदा रखने वाला डॉक्टर है तो वो मेडिसिन भी जो मैंने वजाहत की इसमें कि वो जो कंपनीज हैं जो कि अच्छी हैं, मयारी दवाएं बनाती हैं और उनके रेट भी बहुत सस्ते हैं, तो वही लिख के देगा। तो इसमें हमें जो है ना वो डॉक्टर्स के हवाले से, जैसे जिनका मैंने आपको बताया कि जिनका नाम हो गया तो उनका दाम भी ज्यादा हो गया, तो फिर ये कि असर लोगों के जहन में होता है कि जिसका नाम ज्यादा है तो वहां ही बहुत अच्छा इलाज मिलता है। ऐसा नहीं है कि जो हॉस्पिटल्स दूसरे हैं, दीगर हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे भी मयारी इलाज है अल्हम्दुलिल्लाह और सस्ता इलाज भी है, और हमारे हुकूमत की तरफ से भी कई ऐसे अस्पताल हैं जो कि बहुत अच्छा इलाज करते हैं, बहुत मयारी इलाज करते हैं, तो इसे भी यानी कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मालूमात होती है लोगों को, और अगर नहीं मालूमात है तो कैसे अपने जैसे फैमिली फिजिशियन वगैरह है तो उनसे वो कंसल्ट करें, जहां वो यानी जब खांसी नजला बुखार होता है वो जाते हैं तो उनसे भी अगर वो मशावरत करेंगे तो वो भी उनको मशवरा देंगे ना, कि जो प्रोफेशनल डॉक्टर होगा वो अगर उसको कोई पेशेंट समझ में नहीं आ रहा तो वो उसको आगे रेफर करेगा, जो भी यानी कि हमारी प्रोफेशनलिटी में यही है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उसको किसी ऐसी जगह भेज दें जहां इसका इमरजेंसी तशखीस हो जाए। तो इस तरह जो है ना अपने फैमिली फिजिशियन से वो मशवरा कर सकते हैं कि हमने जो है ना वो
ऐसे डॉक्टर कितने होते होंगे जो अपनी आती आमदनी को किसी और तरफ कन्वर्ट कर देते होंगे, यहाँ तो बसा होगा नहीं। डॉक्टर साहब देखिए थोड़ी सी नेगेटिविटी है, आप ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पॉजिटिविटी नहीं है, मुस्बत पहलू है, लेकिन नेगेटिविटी भी तो है ना, आप ये तो मानते हैं ना। ये जो अभी हमने जो अखबार की स्लाइडें देखी थी, ये मतलब के डॉक्टर के नाम पर ही ये क्लिनिक चला रहे हैं ना, और फिर आप जो हॉस्पिटल का कह रहे हैं डॉक्टर निजाम, तो उमूमन जो महले में और इलाकों में जो लोग रहते हैं ये हॉस्पिटल का रुख नहीं करते, अपने महले की नहीं क्लिनिक का रुख करते हैं। अरे हॉस्पिटल खुद एक जो है ना एक नाम, एक हेवी नाम है, और हमारे वहां किसी मरीज को अगर हेवी बताना हो ना तो कहते यार इसको हम ये हॉस्पिटल गए डॉक्टर को दिखाने के लिए, हॉस्पिटल गए डॉक्टर को दिखाने के लिए, और आप कहेंगे ना ये क्लिनिक में गए डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाता है, अच्छा क्लिनिक है मतलब ऐसा ही नजर जुकाम खांसी वगैरह होगा, हॉस्पिटल का मतलब होता है यार कोई दिल का मर्ज होगा या कोई ओ भाई कोई इलाज की तरफ ऑपरेशन की तरफ जा रहे होंगे। तो अब जो गलियों में जो आम तौर पर जो डॉक्टर बैठे हुए होते हैं यही हमारे क्लिनिक है, और यकीनन इन गली महलों में बैठे हुए डॉक्टर में एक तादाद होती है जो क्वालिफाइड होते हैं और मतलब के बिल्कुल वो सही डॉक्टर होते हैं और सही इलाज की तरफ वो चल रहे होते हैं, लेकिन क्लिनिक में कैसे ये करेंगे कि ये किसको पास जाना चाहिए किसके पास नहीं जाना चाहिए।
अच्छा इसमें यह है कि हमारे से डॉक्टर्स जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं तो एक हमारा इदारा है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, तो इसके तहत वो MBBS के बाद उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, उनको नंबर अलॉट किया जाता है, तो वो अपना जब भी बोर्ड लगाएंगे तो उसमें अपना PMDC का नंबर भी लिखते हैं, और अक्सर देखा गया है कि वो अपने हॉस्पिटल में वो PMDC का सर्टिफिकेट भी लगाते हैं, और अक्सर ये मशहूर होता है, लोगों को पता होता है कि ये जो है ना डॉक्टर साहब हैं, उनकी जॉब होती है कहीं से, सरकारी अस्पताल में भी जॉब है या फलाना हॉस्पिटल में भी बैठते हैं, तो ये मशहूर होता है कि ये डॉक्टर हैं और क्वालिफाइड हैं और ये वाकई अपना अताई नहीं है। अच्छा अताई डॉक्टर से तो यही होता है कि वो किसी इलाके में ऐसे में बैठेंगे जहां ज्यादा लोगों को शऊर नहीं, और वो बस ये कि सस्ता इलाज मुहैया कर रहे होते हैं और इस तरह के मामला चला रहे होते हैं। तो हमारे पास जैसे मोहल्लों में डॉक्टर्स वगैरह बैठे हैं तो वो भी देखें जो ट्रीटमेंट हमारा होता है जैसे नजला खांसी जुकाम बुखार वगैरह है हल्का फुल्का इलाज वो कर रहे होते हैं, लेकिन ये मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूँ ये वो डिजीजेज हैं जिसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें एडमिशन की जरूरत पड़ती है, जिसमें फर्दर हमें और मजीद उसको जो है ना वो तहकीक करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, तो उसके लिए उनसे फिर मशवरा करेंगे ना, तो वो मशवरा देते हैं, और आप इसका तजुर्बा होता है सबको कि मेरे डॉक्टर साहब ये मसला हो गया आपकी इसके लिए क्या करें, तो بس وہی ہے کہ اس میں اگر کوئی خوف خدا والا ڈاکٹر ہے اور اچھا ڈاکٹر ہے تو وہ تو صحیح مشورہ دیتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں اور فلاں جگہ علاج کروائیں, تو اس طرح بھی اس کو مدد مل سکتی ہے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نظام. تو یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے تاثرات و جذبات بیان کیے ہیں. آئیے پھر چلتے ہیں کچھ کالز کی طرف. اچھا یہ بھی عرض کر دوں کہ انشاءاللہ آج دو چیزیں مزید ڈسکس کریں گے ہم. مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں آپ ہم اسٹے کیجئے ہمارے ساتھ, کہ ایک ڈسکس کریں گے ہم شوگر کے پیشنٹ پر کہ شوگر کا مرض کیوں ہوتا ہے اور اس سے بچنے کی کیا صورت ہونی چاہیے. دوسرا ہم ڈسکس کریں گے اس پرابلم پر کہ کیا سبب ہے کہ زیادہ تر جو ڈیلیوری کیسز اب جو سننے میں آتے ہیں وہ آپریٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, آپریشن ہوتے ہیں, نارمل ڈیلیوری کی پرسنٹیج جو کم ہو رہی ہیں اس کے اسباب کیا ہیں. اس پر بھی اگر موقع ملے گا تو ان دونوں پر بھی ہم آج اپنے سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کی رائے لینے کی کوشش کریں گے. اور میڈیسن پر بھی ابھی ہمارا باقی ہے کہ آپ نے اگر میڈیسن لینی ہے تو آپ کو ہم میڈیسن صحیح لینے کی کچھ پہچان بھی سلسلے میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا پہچان ہے جس کی وجہ سے میڈیسن لی جائے. اور یہ دعوت دوں گا کہ اگر کوئی ایسے ڈاکٹر, کیونکہ ہمارے پاس ایسے کیسز ہیں کہ جو اس طرح کے جعلی ڈاکٹر بنے ہوئے تھے, عطائی ڈاکٹر بنے ہوئے تھے, وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے, ان کے اندر کوئی خوف خدا اور اس طرح کی چیزیں پیدا ہوئی تو انہوں نے اپنے اس پروفیشن کو چھوڑ دیا اور وہ نارمل لائف میں آ گئے کہ یار یہ ہم نہیں کرنا, کیوں کسی کی جانوں سے کھیلے ہم, اور ایک غلط ہے وہ غلط ہے, اور غیر طبیب کا علاج میں ہاتھ ڈالنا یہ حرام ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر ہٹنے والے بھی ہیں. البتہ آئیے کچھ آپ کی کالز لیتے ہیں.
اب یہ ڈاکٹروں کے بارے میں معلوم کرنا تھا, نگرانی شورا بیٹھا ہوا ہے, یہ اس سے پوچھنا تھا کہ بخار کی دوائی ہے کہ کوئی آدمی سیرپ وغیرہ دے رکھتا ہے بچوں کے لیے, وہ پلانا چاہیے یا نہیں پلانا چاہیے.
بخار وغیرہ کی صورت میں بچوں کو دوائی وغیرہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, یہی نا؟ تو چلیں اس پہ پوچھ لیتے ہیں کہ بچوں کے اگر بیمار ہو جائیں بچے گھر میں تو اس وقت گھر والوں کو کیا کرنا چاہیے. چلیں ہم ایسا جنرل سوال کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ بچوں کا فرسٹ ایڈ کیا ہونا چاہیے؟ بچوں کو عموماً گھر میں بخار ہو جاتا ہے, کھانسی ہو جاتی ہے, اور بھی اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں بچوں کو ہوتی رہتی ہیں, تو اس کے لیے پیرنٹس کو, والدین کو, گھر والوں کو فرسٹ ایڈ کے طور پر, ابتدائی علاج کے طور پر کیا کیا کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ بھی لے لیتے ہیں. دوسری کال سنائیے.
محمد امیر میرا نام ہے جی, مکلوٹ گنج ضلع بہاول نگر سے تعلق ہے میرا. میرا ماموں کا بیٹا ہے, اس کے نا سر میں رسولی ہے, رسولی کی وجہ سے آنکھیں بند ہو گئی ہیں بالکل ہی, نظر آنا بند ہو گیا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کا چل رہا تھا, میں نے سوچا بھی شاید کوئی اچھا ڈاکٹر مل جائے, وہ غریب آدمی ہے جو ہے نا وہ ریڑھی وغیرہ لگاتا ہے, اگر اس کی کوئی رہنمائی ہو جائے اللہ آپ کو جزا دے.
ڈاکٹر صاحب اس کا بھی آپ نے جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اور کال سنائیے.
عارف بیگ بول رہا ہوں میں, یہ میرا بچہ جو ہے میڈیسن کی دکان پہ کام کرتا ہے, اگر وہاں کوئی اس قسم کا غلط کام ہو رہا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر غلط دوائیں دیتا ہو, غلط جعلی دوائیں بکتی ہوں میڈیسن کی,
میں نے پچھلے سلسلے میں عرض کی تھی کہ اگر اس طرح کے میڈیکل اسٹور میں کوئی کام کرتا ہے اور وہاں پر جعلی دوائیں بھی بکتی ہیں, میں نے ان کو مشورہ عرض بھی کی تھی پچھلے سلسلے میں کہ وہ وہاں جاب چھوڑ دے, اگرچہ وہ جعلی دوائی نہیں دیتا, جعلی دواؤں کو سپورٹ نہیں کرتا, جعلی دواؤں میں کوپریٹ بھی نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں کرتا, لیکن یہ ضرور عرض کر دوں کہ جس دن چھاپا پڑے گا نا اس دن یہ نہیں کہے گا کہ میں جعلی دوا نہیں دیتا تھا, میرا سیٹ یا میرا یہ ملازم جعلی دوائیں دیتا تھا. اس دن پھنسے گا بھی بیچارہ, بدنامی بھی الگ ہوگی, اور اللہ نہ کرے رشوتیں دینی پڑیں گی اور بہت سارے مسائل ہو جائیں گے. یہ سن بعد اوقات ہمارے اداروں کو جو ہے نا وہ پورا پریشر آتا ہے نا تو بڑے حرکت میں آ جاتے ہیں اور وہ ادھر ادھر پکڑ دکڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر نارمل پوزیشن میں ہو جاتی ہے یہ, کیونکہ اداروں میں بھی اچھے اور برے لوگ سب شامل ہیں, تو جو بددیانتی کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. ان کی اگر یہ پچھلے ہفتے بھی عرض کی تھی, اگر یہ بددیانتی ختم ہو جائے, یہ جو اداروں میں جو کام کرتے ہیں جن کو ذمہ داریاں ہیں ہیلتھ کے اندر, میڈیسن کے اندر, میڈیکل کے اندر, جو بھی حکومت کے بنائے ہوئے ادارے ہوتے ہیں, لا انفورسمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں, اگر یہ ایمانداری سے کام کریں اور رشوتیں نہ لیں, جو رشوتوں کا کاروبار بند کر دیں, یہ بددیانتی ختم کر دیں, جعلی سرٹیفکیٹ ایشو کرنا بند کر دیں, جعلی ادویات کے ان کو پتہ ہوتا ہے یہ پکڑیں, اور جو بھی ایک شریعت اور قانون کے دائرے میں رہ کر جو سزائیں ہیں یہ دینا شروع کریں, آپ یقین مانیے یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی. ہم مطلب کروڑوں لوگوں کو کیسے مطلب کہ ہم ان کو گائیڈ کریں گے, کروڑ اربوں لوگوں کو, یہ چند ہزار لوگوں کو قابو کرنے کے لیے چند سو افراد کے شعبے بنے ہوئے ہیں, اور یہ چند سو افراد جانتے ہیں کہ یہ چند ہزار افراد اس طرح لوگوں کی جان و مال سے کھیلتے ہیں, ان کی آل اولاد اور ان کی نسلوں سے کھیلتے ہیں, یہ جانتے ہیں, مگر صرف رشوت, کرپشن, بدعنوانی, بددیانتی اور طرح طرح کی مطلب اس کی وجہ سے یہ صرف نظر کرتے ہیں, دیکھا اندیکھا کرتے ہیں اور بہت نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ جو اپنی ذمہ داری کے ساتھ بددیانتی خیانت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا جواب دیں گے اس کا رکھیں. آپ اس سے بھی بچ گئے, اس سے بھی بچ گئے, اس سے بھی نکل گئے, اس سے بھی نکل گئے, سارا سارا وہاں سفید پوش ہو کر آپ نکل گئے, اور آپ بولے یار اپنے یوں نکل کے کسی کو پتہ ہی نہ چلا اور سب کچھ اپنوں نے بنا لیا. ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے, ایک دن مرنا ضرور ہے, یہ یاد رکھیے گا. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ نے اپنی عہدے, اپنی ذمہ داری اور اپنے کام کے ساتھ کتنی دیانتداری کی, کتنی بددیانتی کی. ہمارا رب سب جانتا ہے, اس سے کوئی شے چھپی بھی نہیں ہے, اور ہمیں مرنے کے بعد رب کے حضور حاضر ہونا ہے, ہمیں ہمارے اعمال کا حساب دینا ہے, جو حرام روزی کمائی اس کا حساب دینا ہے. یاد رکھیے حلال پر حساب ہے, حرام پر عذاب ہے. حلال پر پوچھا جائے گا, حرام پر تو بھس جائیں گے, اور یہ رقم سے کوئی مطلب پھلتا پھولتا نہیں ہے. آپ دنیا کے بچوں کو بیمار کر کر اپنے بچوں کی صحت کی تمنا کریں گے, دوسروں کے گھروں میں آگ لگا کر آپ سمجھیں گے آپ کے گھر میں روشنی ہو جائے گی, نا, بھول ہے آپ کی, سخت بھول ہے آپ کی. آپ کو ماننا ہی پڑے گا, ابھی اسی وقت ماننا پڑے گا, اپنے رب کے حضور گر گرا کر توبہ کرنی پڑے گی کہ کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری, کہ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. یعنی آپ کی بددیانتی کی وجہ سے کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے پھر بھی درس نہ آیا, اور مطلب کہ بلیم پر آپ کو پتا ہے کہ بلیم میرے مجھ پر ہے, آپ فلاں پر بلیم ڈال دیں گے, وہ فلاں پر بلیم کر دے گا, وہ فلاں پر الزام ڈال دے گا. ٹھیک ہے, آج کوئی پکڑنے والا بظاہر نظر نہیں آ رہا, کیونکہ کئی پکڑنے والے بھی مبتلا ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہیں مگر برے لوگ نے بھی ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. تو اگر آپ ہی ایماندار بن جائیں, آپ ہی دیانتدار بن جائیں, اور آپ ہی ان تمام بدعنوانی اور کرپشن کے راستوں کو بند کرنے کے لیے اپنا کردار صحیح ادا کر, اور آپ کو لگتا ہے کہ یار میں ایماندار ہوں, میں نہیں کر سکتا ہوں, تو نہیں کر سکتے تو پھر کیوں وہاں لگے ہوئے ہیں, اٹ جائیں کہ اور صاف ستھرا کام کر لیجئے, صاف ستھرا کام کر لیجئے, اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا کام کیجئے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں, وقف مدینہ ہو جائیں, مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں, کوئی دین کا, اسلام کا, تبلیغ کا, سنت و خدمت کا کام کر لیں. اللہ تعالیٰ کے حضور جب حاضر ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پائیں, اللہ تعالیٰ کا کرم پائیں, اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے لیے یہ خوشخبری ہو کہ اسے بے حساب جنت میں داخلہ دے دو. یہ سب یہی رہ جائے گا, مال, دولت, اسباب, گاڑی, گفٹ, تحفے, جہاز کی ٹکٹیں, ادھر ادھر, یہ سب یہی رہ جائے گا, سب یہی رہ جائے گا. حرام روزی کھانا بند کر دیجئے, حرام کی نوٹیں کھانا بند کر دیجئے, حرام کی آمدنی لینا خدا کے واسطے بند کر دیجئے. حرام حرام ہے, اس کی نحوست ہی ہے. حرام میں کوئی نفع نہیں ہے, حرام میں کوئی فائدہ نہیں ہے, حرام میں کوئی اتفاق نہیں ہے, حرام میں کوئی محبت نہیں ہے, حرام میں کوئی اپنائیت نہیں ہے. آپ کا گھر, آپ کا کنبہ, آپ کی صحت, آپ کا سب کچھ آپ خود دیکھیں گے حرام کی نحوست کیسی افیکٹڈ ہوتی ہیں, کیسا اثر دکھاتی ہیں. خدا مان جائیے, ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, ایک غلط دوائیں بنانے والوں, ایک غلط دوائیں بیچنے والوں, اور ایک غلط دواؤں کو لکھنے والوں, آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا جاتا ہے, خدا کا خوف دل میں پیدا کیجئے, قبر و حشر کا معاملہ دل میں لائیے کہ میرا قیامت کے روز کیا بنے گا, میں اتنے لوگوں کا حساب بروز قیامت اپنے رب کے حضور کیسے دوں گا, اتنی عورتوں کی بد دعائیں, اتنے بچوں کی آہیں, اتنے ماں باپ کی بد دعائیں, اتنے مریضوں کی آئیں, ہسپتالوں میں مریضوں کی حالت دیکھیے, بستروں پر مریضوں کی حالت دیکھیے, عملہ بددیانتی کرتا ہے, ورکرز بددیانتی, جو ہسپتالوں میں جو عملے کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ بددیانتی کرتے, آپریشن تھیٹر والے لے لیجئے, یہ مطلب ادار یہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ غفلت اور بددیانتی کی چاٹ پہ لگ گئی ہے, گندی چاٹ لگ گئی ہے, کوئی مطلب کہ ہمدردی, درد, احساس, جلسی بھی لاشی آ جائے ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا, مریض ایڑیا رگارا کو پرسانے حال نہیں ہوتا, جب تک پیسہ نہیں ملے گا, جب تک کہ ہمیں مطلب یہ جمع نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, ہماری یہ چیزیں فلفل نہیں ہوگی, اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا. خدا را رحم کیجئے, ہاتھ جوڑ کر خدا را میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو رحم کیجئے. ایک مریض جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے علاج کا صدمہ ہی اس کو اور مریض کر دیتا ہوگا, اس کو اور بیمار کر دیتا ہوگا کہ ہائے اب کیا ہوگا. دو دو چار چار سو روپے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں ہے, گنجائش نہیں ہے. پندرہ بیس تاریخ کو مطلب مہینہ پورا نہیں ہوتا, ابھی 50% 60% مہینہ پورا ہوا ہوتا ہے, ان کی آمدنی ختم ہو چکی ہوتی ہے, یہ مقروض ہو جاتے ہیں. اگلے ماہ کی تنخواہ ملتی ہے تو پھر اپنا قرضہ اتارتے, پھر گھر چلاتے ہیں. کرم کیجیے, کرم کیجیے, کرم کیجیے. میں نہیں کہتا کہ ہر چیز جو آپ کر رہے ہیں وہ ناجائز ہے, کچھ اخلاقیات بھی ہیں, کچھ مینرز بھی ہیں, کچھ نرمی بھی ہے. حدیثیں ہمارے سامنے ہیں, تم اللہ کے بندوں پر رحم کرو, اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا. اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یہ نظام ہے, انسانوں کا بنا ہوا ایک معاشرہ ہے. ڈریے خدا سے, ظلم سے, بربریت سے, عیش کوشی سے, جس میں لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے, ان کے خاندان تباہ و برباد ہو رہے ہیں. ان کے آنسوؤں سے ڈریے, ان کی سسکیوں سے ڈریے. میں بھی ڈروں, آپ بھی ڈریے. ہمیں سے جو بھی ظلم کرتا ہے ہمیں سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے, زیادتی کرتا ہر ایک کو ڈرنا چاہیے, ہمیں سے ہر ایک کو ڈرنا چاہیے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, ہر جان جانے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا, ہم نے کیا بھیجا ہے آگے. مظلوموں کی فوج کھڑی ہوئی آگے, جب قیامت کے روز اللہ کے حضور حاضر ہوں گے, ایک طرف ہم ہوں گے ایک طرف مظلوموں کی فوج ہوگی, اور انصاف کا دن ہے وہ. کیا جواب دیں گے ہم؟ کون ادارہ بچانے آئے گا, کون تھانہ بچانے کے لیے آئے گا, کون منسٹر بچانے کے لیے آئے گا, کون تعلقات والا بچانے کے لیے آئے گا؟ ایک سے ایک اگر مطلب کہ ظالموں کی صفوں میں کھڑا ہوا, سب کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی, اور ویسے وہاں کون کسی کو بچائے گا؟ وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. اللہ کے حضور حاضری کے لیے اعلی حضرت امام علیہ السلام دیکھتے ہیں, وہاں نہیں بات بنانے کی مجال. چارہ ہے, اقرار ہے, کیا ہونا ہے؟ اللہ کے حضور کوئی بات نہیں بنا سکے گا, وہاں صرف اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ اقرار کرنا پڑے گا, غلطی ہے, پھر کیا کریں گے؟ تو کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, کر لے توبہ. اگر آپ کی آدھی میڈیکل سٹور کے اندر ایسی ڈرگز, منشیات, نشاور, ناجائز, حرام قسم کی, جعلی قسم کی دوائیں ہیں, آپ فوراً ان کو ختم کر دیجئے, ان کو ان کے ٹھکانے لگا دیجئے, ختم کر دیجئے, ستھرا کام کیجئے, پاکیزہ کام کیجئے. اگر آپ کی ایسی کوئی فیکٹری ہے, ایسی کوئی بنی ہوئی ہے جگہ, ختم کر دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ سے رزق لیجئے, اور وہی رزق دینے والا ہے, وہی رزق دینے والا ہے. ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں, کچھ ہے بتائیے, سنائیے.
میری بچی کی ساس کا کم از کم 3 سال پہلے پرائیویٹ کنسل ڈاکٹر نے ان کا علاج شروع کیا. 1 سال تک تقریباً ان کو علاج کرتا رہا, پرائیویٹ ٹیسٹ کرواتا رہا, دوائیاں دیتا رہا. ڈاکٹر کی ریسرچ کے مطابق جو اس نے ٹیسٹ کروائے اس میں ٹی بی نہیں تھی, ٹی بی کے اثرات تھے صرف. اس چکر میں اسے سال بھر اپنی فیس لیتا گیا, علاج کرتا گیا اور میڈیسن دیتا گیا ٹھیک ٹھاک. اس کے بعد جب وہ پورے سال کے بعد اس کا جب مرض بڑھ گیا اور لا علاج ہو گیا, وہ ڈاکٹر گھبرا کر اس کو سیول بھیج دیا گیا. بولا بی بی آپ فوراً سیول چلے جائیں, یہ میرے بس سے باہر ہے. وہ ڈاکٹر تھے, ہم اس سے کیا کہتے تھے, جب اس کا معاملہ خراب ہو گیا تو پھر میں نے اپنے بچی کے سسر سے کہا کہ بھائی آپ میرے ساتھ چلیں. صرف ہم ڈاکٹر سے یہ پوچھے کہ آپ نے ٹی وی پال کے رکھا تھا, یہ کینسر کیسے بن گیا؟ ٹھیک ہے, پھر وہ کینسر بڑھ گیا, پھر سول میں آئی تو ان کا فوراً آپریشن کر کے اتنا سارا مواد بھرنی میں نکال کے دیا اور اس کو بھیجا ہم نے, تو والے نے 15 دن کے بعد رپورٹ دی, انہوں نے کہا یہ کینسر ہے. پھر اس کا آپ یقین کریں ایک سال تک کینسر کا علاج ہوتا رہا, اسی دوران اس کی بہت کنڈیشن خراب ہو گئی, کینسر کا علاج بہت ہارڈ ہوتا ہے, اس کے سارے جسم کے بال گر گئے اور وہ کپ کپی, بخار, موشن, سوجن پن سب کچھ اس کا ہوتا رہا. ٹھیک ہے, وہ علاج بڑی مشکل سے ہوا, پھر دوسرے سال اس کا دوبارہ پھر وہ مواد جمع ہو گیا, 2 سال تک وہ اسی چکر میں رہ کر رضا علیہ سے انتقال کر.
اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ تعالیٰ سارے مریضوں کو تندرستی عطا فرما. اے اللہ مریضوں پر رحمت کی نظر کر, اللہ ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر کر, اللہ ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر کر. بےچارے ایک سے ایک مریض بیٹھے ہوئے ہوں گے, ہمارے ساتھ مدنی چینل پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, جتنے بھی مدنی چینل پر جتنے بھی مریض عاشقان رسول ہیں, اے مدنی چینل کے ناظرین, نہ جانے کون ہمارے ساتھ ایسا, اللہ کا نیک بندہ جس کا آمین کہنا قبول ہو جائے, دعا کریں یا اللہ یہ مریضوں کو شفا دے دے.
آمین.
مریضوں کو شفا دے, ہماری دواؤں میں شفا دے, ہماری علاج میں شفا دے. اور رب کریم جتنے بھی سفید پوش دہشت گرد بنے ہوئے ہیں مولا, انہیں بھی ہدایت دے, بولا انہیں بھی ہدایت, ہم تو اسے ہدایت ہی کا سوال کرتے ہیں, انہیں ہدایت دے, ان کے دل میں اپنا خوف ڈال, ان کے دل میں رحم ڈال, ان کے دل میں نرمی ڈال, اللہ ان کو بھی بچا, ہم کو بھی تیری نافرمانی سے بچا. بولا کریم کرم کرتے, کرم کرتے, ہمارے مریضوں پر کرم کرتے, ہمارے اسپتال میں جو مریض ہیں ان پر کرم کرتے, ان کو بھی رحم دے لوگ عطا کر. یہ مریض بستر پر پڑے ہوئے, ان مریضوں کی خدمت کرنے پر جو مامور ہے, ان کی بدتمیزیاں, ان کی بد اخلاقیوں کو برداشت کر رہے ہوتے, ان کی زیادتیوں کو برداشت کر رہے ہوتے, نہ جانے سے کتنی ہماری اسلامی بہنیں نوجوان ان ہسپتالوں میں جا کر کیسی کیسی بے حیائی کا سامنا کرتی ہوں گی, کیسے کیسے گندے ذہن اور گندے دماغ اور گندے مزاج کے لوگ سے ان کا واسطہ پڑتا ہوگا. اے مولا کریم ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں, صرف کالے ہاتھ تیرے حضور اٹھائے ہوئے, ہم تو کئی باتیں بیان بھی نہیں کر سکتے, ٹھیک کر سکتے. مولا تو جانتا ہے ہمارے جو قید و بند ہے, ہماری جو پریشانی آئے بول بھی نہیں سکتے, مولا بیان بھی نہیں کر سکتے, مگر تو تو جانتا ہے, تو تو سب جانتا ہے, ہمارے حال پر رحم کر, ہمارے حال پر رحم کر.
آمین یا رب العالمین.
ہمارے مریضوں پر رحمت کی نظر کر دے.
آمین.
ان کے علاج کرنے والوں پر مولا رحمت کی نظر کر دے.
آمین.
جو اچھے ہیں انہیں اور اچھا بنا دے.
آمین.
جو برے ہیں انہیں بھی اچھا بنا دے.
آمین.
تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو یا ایوب علیہ السلام کا واسطہ, تجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ, تجھے چھ پاک علی اصغر کا واسطہ, سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واسطہ, کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے. ہمارے علاج سستے ہو جائے, ہماری دوائیں سستی ہو جائے, ہمارا علاج کرنے والے کم قیمت میں علاج کرنے والے بن جائے. بولا ہم ان سے تو کہہ ہی رہے ہیں, مگر تو ہی ہے جو دل بدل سکتا ہے, تو ہی دلوں کو بدلنے والا ہے, ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں, تیری رحمت کی نظر چاہتے ہیں. بولا کرم کر دے, کرم کر دے, کرم کر دے, آسانیاں کر دے, رحم فرما دے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. جو بس کے حادثے میں جو بیچارے جلس گئے, جان سے ہاتھ دھو بیٹھے, اللہ ان تمام مسلمانوں کو غریق رحمت کر, ان کے بھی لواحقین کو صبر دے, اور بھی حادثے, مریض, فریکچر, پتہ نہیں روز مرہ تیرے کتنے ہی بندے حادثوں کا اور بیماریوں کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں, اور یہ جن کے ہاتھوں میں جا رہے ہوتے ہیں مولا, ان میں ہر ہاتھ اچھا بھی نہیں ہوتا, کرم کر دے, ہمارے حال پر رحم کرتے. ہمارے نظام کو درست کر دے مولا, ہمارے نظام کو درست کر دے, درست طریقے سے چلانے والے عطا کر دے, سب کچھ تیری رضا کے مطابق ہوتا رہے, ہمیں بھی نیک بنا, پرہیزگار بنا, جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت. شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے, دیکھے ہے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اللہ کرم کر, ہماری دعائیں پیارے حبیب کے صدقے قبول فرما. صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے پاس عوامی تاثرات بھی ہیں کہ جن جن کو اس طرح کا واسطہ پڑتا ہے یا پڑا ہے یا ان کے عزیز رشتہ دار, ان کے تاثرات ہم چلاتے ہیں تاکہ اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہمارے ساتھ چینل پر ہوں جو اس طرح کا کاروبار یا کام کاج کرتے ہیں اور چند پیسوں کے لیے لوگوں کی جان و مال سے کھیلتے ہیں, تو وہ سنیں کہ ان کے بارے میں لوگوں کے جذبات کیا ہیں. آئیے دیکھتے ہیں.
جعلی دوائیں جو مارکیٹ میں ان ہوئی ہوئی ہے, اس کے بارے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
کسی کی زندگی سے کھیلنا تو اچھی بات نہیں ہے. سر ریئیکشن ہو جاتے ہیں گے کہ اگر کوئی غلط دوائی دے دی جائے تو, خاص طور پر بچوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ ریئیکشن وغیرہ کر جاتی ہیں.
جعلی ادویات سے سب سے بڑا نقصان تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو قیمتی جانیں انسانوں کی وہ ضائع ہو سکتی ہیں گی, بلکہ اکثر ضائع ہو جاتی ہیں. اور ہمارے یہاں ہاسپٹل میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز لکھ کے کچھ دیتے ہیں اور باہر جو کیمسٹ جو ہے وہ اس کو جعلی دوا پکڑا جاتا ہے. پیشنٹ کو اتنا نہیں پتا ہوتا کہ یہ جعلی ہے یا کیا ہے کیا نہیں ہے, وہ لا کے وہاں ڈاکٹرز کو دکھا دیں, ڈاکٹر بھی پھر وہی استعمال کروا دیتے ہیں یا لگوا دیتے ہیں گے.
میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہ تو ہمارے ہر چیز میں ہی آپ کا ملاوٹ ہے. ہر ہم خود ہی صحیح نہیں ہے, میں اور آپ صحیح نہیں ہوں گے نا, کسی اور چیز نے صحیح نہیں.
ڈاکٹروں کے پاس جو دوائی بیچنے والے آتے ہیں, لوکل دوائی بیچنے والے آتے ہیں, ڈاکٹر اپنے کمیشن کے چکر میں جیلی دوائیاں جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہوتی تو وہ ڈاکٹر اپنے کمیشن کے چکر میں ان سے ہائر کر لیتے ہیں, اور مریض کو بھی دوائی وہی لکھ کے دیتے ہیں جو ان کو کمیشن ملا ہوتا, پیسہ کھایا ہوتا انہوں نے.
ہوتی جالی
ہوتی. وہ ہوتی جالی ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ اسی نام سے دوسری یہ پروڈکٹ یہ آئی ہے, لیکن کمپنی الگ ہے نام الگ ہے. نقصان کیا کہ وہ مریض کو صحیح ہوتا نہیں ہے. ڈاکٹر سے پوچھا, کہتا ہے یہ بھی تو کمپنی بناتی ہے تو کوئی پروڈکٹ بناتی ہے, رجسٹرڈ کمپنی بنا ہے نا, جو گورنمنٹ کی رجسٹرڈ کمپنی ہے اس سے خریدنا چاہیے اس کو. تو ڈاکٹروں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ یہ چیزیں نہ ان کو ایڈوائز کریں کہ ہمارے کلینک پہ رکھا ہو یا ساتھ میں سٹور بنائے ہوتے ہیں, دو نمبر دوائیاں رکھ دیتے ہیں, فارمیسی بنائی ہوتی ہے. بعض اوقات ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوائی جو ڈاکٹر اس کو لکھ کے دیتا ہے وہ ملتی اسی سٹور سے ہے, جنرلی کہیں نہیں ملتی. وہ
عام پبلک اس چیز کو پہچان بہت کم کر سکتا ہے, اور جو ریلیٹڈ ادارے ہیں ان کو باقاعدہ ان کے مینوفیکچرنگ جو پیکٹ جو ہوتے ہیں, ان کے جو مونوگ ہوتے ہیں, ان کی جو پرنٹنگ ہوتی ہے, ان کے پیکنگ, سب چیزوں سے کلیئرلی پتہ چلتا ہے, اور سب کو پتا ہوتا ہے کہ کس کس اسٹور پہ نہیں آئے ہوئے. ڈاکٹر بننا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, سب سے دیکھ لے ڈاکٹر بنے, چاہے انجینئر بنے, چاہے کیپٹن بنے, چاہے ایچ وائی زیڈ, سب سے پہلے اگر اچھا انسان نہ بنے تو یہ سب کچھ بننا بھی فضول ہے میرے حساب سے, میرے نظریے سے. ان کو معلوم ہے کہ جناب یہ چیز یہاں سے ملے گا, اس لیے وہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ فلانا اسٹور سے لے ہو, یا تو اسٹور اس نے بیٹے کو کلوا کے دیا ہوتا ہے یا اس اسٹور پہ اس کا کمیشن ہوتا ہے. جس طرح لیبارٹریز ہوتا ہے, جس ہاسپٹل میں آپ جائے اگر وہاں پہ وہ آپ کو لیبارٹری کے لیے ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں تو اگلے ہاسپٹل اگر جائے تو وہ آپ کو الگ وہی ٹیسٹ ہے آپ سے دوبارہ کروائیں گے.
الٹا اثر ہوتا ہے, جو جعلی دوائیاں ہوتی ہیں وہ مزید اور مزید بیمار ہو جاتا ہے.
بات یہ کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ منافع چاہیے ہوتا ہے, تو وہ اصلی نقلی کا حساب کتاب جعلی کا نہیں سمجھتے, ان کو صرف سیل پوائنٹ دکھانا ہوتا ہے. ایکسپائری ڈیٹ لوگ نہیں دیکھتے ہیں, پرنٹنگ نہیں دیکھتے ہیں, کمپنی نہیں دیکھتے ہیں, اور ویسے ہی جو ہے نا اس کو خرید لیتے ہیں. چھوٹے علاقے میں جو چھوٹے ایریے میں لوگ رہتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ اصلی ہے یا جعلی ہے. کوئی بھی دوائی آپ ڈاکٹر سے لیتے ہو اور وہ آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے, آپ پرچیز کرتے ہو شاپ سے, اگر وہ آپ کو فائدہ مند نہیں ہوتی ہے, فائدہ نہیں دیتی ہے, تو اس کا مطلب وہ جعلی ہے, چاہے وہ اصل کمپنی کی بھی ہو. آپ دیکھو ایک چیز جب کمپنی بناتی ہے تو اس میں کیا کیا کیمیکل اس نے یوز کیا ہے, وہ تو آپ کو نہیں پتا نا اس میں کیا کیمیکل اس کے یوز کیے ہیں اس نے, تو آپ جعلی اور اصلی کا فرق کیسے سمجھو گے؟ جب کوئی چیز آپ کو افاقہ دے گی, فائدہ دے گی, تو آپ کہو گے وہ اصلی, اگر آپ کو فائدہ نہیں دیتی ہے تو وہ آلموسٹ جو ہے نا وہ نکلی ہے.
اس وجہ کے پاس کر دیتے ہیں دوائیاں, جو انسپیکٹر ہے وہ ہے ان کا جرم ہے. بندے مر جاتے ہیں, ایسی دوائیاں بھی ایکسپائر ہو جاتی ہے, دوائی وہ بیچ دیتے ہیں, وہ اس کو بس سلپ لگا دیتے ہیں جہاں قیمت لکھی ہے, ڈیٹ لکھی ہے.
نقصانات ایسے ویسے, آپ کسی کی ماں کے بیٹے ہو نا, خدا نہ خاصا آپ گھر کے بڑے ہو, اگر آپ ایکسپائر ہو جائیں
تو اس گھر کا کیا حال ہوگا آپ یہ بتائیں پہلے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے نا.
ناجائز ہے ظاہر سی بات ہے. ایک وہ فراڈ کر رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے, عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور جو ہے نا اس سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور جعلی دوائیں اس سے نقصانات ہو رہے ہیں, جان کا خدشہ ہو رہا ہے, کسی کے جان سے کھیلنے کے مترادف ہے یہ. تو
ابھی تک تو میں نے کوئی نہیں دیکھا, خود پہ ہی پریکٹیکل کرتے ہیں, ڈاکٹر کے جاتے رہتے ہیں, اثر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ سوچتے ہیں جعلی دوائیاں آ گئی بھائی مارکیٹ میں.
جعلی دوائیاں جو بنا رہے ہیں اور ان کو اس کو جو بیچ رہے ہیں اور جہاں پہ یہ بن رہی ہیں, آپ نے تھوڑے سے فائدے کے لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, دہلی دوائیاں اپنی جگہ اور مختلف جگہوں پہ عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دوائیاں کہاں استعمال ہوتی ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے.
اگر آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہے جعلی دوائیاں یوز کرنے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آ گیا, کسی کا انتقال ہو گیا یا کسی کو زبردست قسم کا ریئیکشن ہو گیا.
ہاسپٹل ہے, وہ جعلی دوائیاں بیچ رہے تھے اور پھر اس کے علاوہ وہاں پہ عطائی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے, اور اس کے علاوہ جہاں پہ میں رہتا ہوں وہاں پر بھی بہت سارے عطائی ڈاکٹر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسی مطلب کاروائیاں کر رہے ہیں اور جعلی دوائیاں بیچ رہے ہیں اور لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. لوکل کمپنیز ایسی ہیں کہ جو ان کے سیل مین جاتے ہیں وہاں جا کر کے اپنی ان کی تعریف کرتے ہیں اپنی میڈیسن کی, کہ یار یہ میڈیسن جو ملٹی نیشنل کمپنیز کی میڈیسن ہے, جو رجسٹرڈ کمپنی کی میڈیسن ہے, اس سے سستی ہیں اور اس سے اچھی ہیں اور اس سے یہ فوراً فائدہ ہو جاتا ہے. میڈیکل اسٹورز کے اوپر بھی کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ مریضوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں اور وہی جعلی دوائیاں ان کو دے رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے لوگ پڑھے لکھے جن کو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان کو پتہ نہیں ہے اس کے کیا نقصانات ہیں, تو وہ خرید رہے ہوتے ہیں اور استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ان کو نقصان ہوتا ہے.
آج کل جو میڈیسن جو ہے ایکسپائری جو ہے بیچ دیتے ہیں ہول سیل والے بھی میڈیکل والے بھی, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایکسپائری سے جو ہے بندہ غریب آدمی پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے, اس کو فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے, اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. پھر میرا بھی جو ہے میڈیکل ریپرزینٹیو سے واسطہ رہا ہے, اور اس میں میں نے دیکھا ہے عطائی ڈاکٹر جو ہے وہاں پہ جو جانوروں کو انجیکشن لگتے ہیں وہ انجیکشن لگاتے ہیں, ایک ایک نہیں بلکہ دو دو جو انجیکشن لگاتے ہیں, مطلب معاشرے کے لیے جو ہے نقصان دہ ہیں عطائی ڈاکٹر. اور میڈیسن والوں کو بھی میں یہ کہوں گا میڈیکل والوں کو کہ اپنے 4-5 روپے کے چکر میں جو ہے نقصان نہ کریں غریب عوام کا, اور اس سے جو ہے بہت سائڈ افیکٹس ہیں اس کے.
ان کی دکانیں سیل کرانی چاہیے اور ان کو پکڑ کے عوام کے سامنے کوٹنا چاہیے پکڑ کے, بس یہی کہوں گا میں آپ کو.
جو انسپیکٹر ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم جو ہے صحیح دیکھ بھال کریں, یہ میڈیکل اسٹوروں میں جا کر چھاپے مارے اور ڈیٹ ایکسپائری کی ڈیٹ دیکھے, اور جو ہے ان لوگوں کو جو خدا کا واسطہ ہے, یہ پاکستان ہم سب کا ہے, ان کا بھی ہے.
بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی کوالٹی کنٹرول سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا جعلی دوائیاں بیچنے پہ راضی ہو گئے.
پان والے کی دکان سے بھی دوائیاں مل رہی ہیں, دوسرے اسٹوروں سے بھی دوائیاں مل رہی ہیں, جو میڈیکل اسٹور ہے وہاں سے یہ دوائیاں ملنی چاہیے اور باقاعدہ طور پر کسی ڈاکٹر کی پرچی کے تحت ملنی چاہیے. یہ نہیں کہ پان کی دکان والے بھی جو ہے نا گولیاں بیچنا شروع کر.
انٹیریئر میں تو بہت ہی برا حال ہے, وہاں کوئی پوچھنے والا تک نہیں ہے. ٹیم آتی ہے ڈرگ انسپیکٹر کی, وہ جو ہے ایک دفعہ چھاپا مار جاتی ہے, کسی کو جو ہے چلان کر دیتی ہے, پھر سیٹنگ ہو جاتی ہے, پھر عطائی ڈاکٹر بیٹھ جاتے ہیں. تو میری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان عطائی ڈاکٹروں کو جو ہے ختم کریں. میں شکر گزار ہوں مدنی چینل کا جو وقتاً فوقتاً جو ہے یہ اس طرح کے جو ہے پروگرام جو ہے یہ نشر کرتے ہیں اور لوگوں میں آگاہی ہوتی ہے, تو میں بہت شکر گزار ہوں مدنی چینل والوں کا اور دعوت اسلامی کا.
آگاہی کے لیے پروگرام جس طرح آپ لوگوں نے کہہ رہے ہیں آگاہی کے, اس طرح کے پروگرام ٹی وی پہ آنے چاہیے کہ لوگوں کو آگاہی ہو, جعلی چیزیں مل رہی ہیں ان کو بند کیا جائے, ان کے کارخانوں کو سطح سے ختم کیا جائے.
ایک وضاحت کر دوں پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں. فی الحال تو یہ کہ یہ ایک بہت ہی کم سے کم مطلب کچھ ہے ہی نہیں جو تاثرات آپ نے ابھی دیکھے ہیں. اب دیکھیے کہ پبلک عوام ایک عام شہری اس معاملے کو سمجھ رہا ہے جانتا ہے, لیکن ان کی بے بسی ہے. یہ سب بول رہے ہیں مگر انہوں نے جانا وہی ہے, ان کی بے بسی ہے, ان کی بے بسی پر ترس کھائی ہے, یہ گھوم پھر کر آپ ہی کے پاس آئیں گے. دوسری بات جو ہمارے ایک اسلام بھائی نے کہی کہ ان کو روڈ کے بیچے پڑھ کے مارو کوٹو یہ سب ہے, دیکھیں یاد رکھیے کہ عوام کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہر کی اجازت نہیں ہوتی. اگر کوئی ادارہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو عوام اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لیتی. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہم خراب نہیں کر سکتے, مطلب برائی سے برائی کو ختم کرنے کی ایک ذمہ داریاں ہیں, حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے, ادارے کی اپنی ذمہ داری ہے, علماء اور مبلغ علماء کی اپنی ذمہ داری ہے. عوام کا یہ ہے کہ عوام کم از کم یہ کہ برائی کو اپنے دن میں برا جانے, اسے بچے. لیکن آپ اگر ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دے گا, ماردار شروع کر دے گا, تو یہ تو معاشرے میں فتنہ, اور ایک برائی ختم کرنے کے بیٹھے تو اسے پتا چلا کہ 4 برائیاں اور معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں. تو یہ نہیں ہوگا. ہم اداروں کے لیے دعا کریں, نیکی کی دعوت عام کریں. آپ کو طریقہ عرض کرتا ہوں, آپ نیکی کی دعوت دیں, چاہے ادارے میں, ادارے میں, ادارے میں ہو, میڈیکل میں ہو, ہاسپٹل میں ہو, میڈیکل اسٹور پر ہو, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, عام شہری ہے یا خاص شہری ہے, دنیا میں کہیں بھی مسلمان, آپ نیکی کی دعوت عام کرے نا, آپ اسے دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب لائیے, اسے مسجد کا راستہ دکھائیے, اسے خوف خدا یاد دلائیے, اس کو کوئی نیکی کی دعوت دیں گے, اس کو برائی سے منع کریں گے, اس کو جنت اور جہنم کی کچھ بات بتائیں گے, اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو وہ مان جائے گا. پہلے صدیوں میں, پچھلی صدیوں میں جیلیں اس وقت بھی ہوتی تھی, جو پریزنز ہوتے ہیں جیلیں اس وقت بھی ہوتی تھی, لیکن جیلوں میں باقاعدہ تبلیغ کا اور نیکی کی دعوت کا نظام ہوتا تھا. یہ میں باقاعدہ آپ کو اتھینٹیکیٹ بات کر رہا ہوں. جو مجرم آتے تھے, جو قید میں رہتے تھے, انہیں باقاعدہ واعظ و نصیحت جیلوں میں کی جاتی تھی, ان کے اندر خوف خدا پیدا کیا جاتا تھا, ان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کیا جاتا تھا, انہیں قرآن کی آیات اور حدیثیں بیان کی جاتی تھی, انہیں اللہ کا خوف دلایا جاتا تھا, اور وہ اپنے گناہوں سے تائب ہوتے تھے, وہ توبہ کرتے تھے. اللہ سے ڈر کر جو توبہ کرتا ہے نا, اور وہ جب باہر آئے گا تو اس کو اللہ کا خوف رکھے گا. جو صرف چار آدمی کے ڈنڈے سے ڈر کر جب کوئی بات مان جائے گا تو جہاں ڈنڈے کا خوف نہیں ہوگا کہ وہاں مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, تو وہاں وہ جرم کرے گا. جب دیکھے گا کہ مجھے فلاں دیکھ رہا ہے تو جرم نہیں کرے گا. لیکن جب اس کا خوف دل میں پیدا ہوا نا, جس کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں اللہ ہر حال میں ہر جگہ دیکھ رہا ہے, وہ سمیع ہے, وہ بصیر ہے, وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, تو جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جب جیلوں میں دعوت اسلامی کا کام شروع ہوا تو کئی قیدی ایسے ہیں جن کی اصلاح ہوئی. سپرنٹینڈنٹ آف جیل, آئی جی جیل, اور جیلوں کے عہدیدار کانسٹیبل سے لے کر ہائی پروفائل جو مطلب جو ان کے عہدیدار ہیں, ان سب کے ہمارے پاس تاثرات موجود ہیں. موسٹلی وہ اس بات کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ وہ قیدی, وہ مجرم جو ہم سے نہیں قابو ہوتے تھے, انہیں دعوت اسلامی کے مبلغین نے نیکی کی دعوت دے کر نہ صرف قابو کیا بلکہ نیک بنایا. یہ آپ کو پریکٹیکل اسی ملک پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یو کے میں ہمارے پاس اس کے ایویڈینس موجود ہیں, بنگلہ دیش میں, دنیا کے اور کئی ملکوں میں ہمارے پاس اس کے شواہد موجود ہیں کہ جب ان ملزموں کو, ان مجرموں کو دعوت اسلامی کے مبلغین نے جا کر نیکی کی دعوت دی, ان کے اخلاق درست کیے, ان کو قرآن کی تعلیم دی, اور ان کو ایک اچھا ماحول پرووائڈ کیا, تو الحمدللہ عز و جل یہ چینج ہوئے. ظاہر ہے جب ایک شخص کیچڑ میں آلود ہے تو اس کو کیچڑ میں کھڑا رکھتے ہوئے تو اوپر سے پانی نہیں ڈالیں گے, پہلے کیا کریں گے آپ اس کو کہ کیچڑ میں کھڑا رکھتے ہی اس کے اوپر پانی, صاف پانی ڈالنا شروع کر دیں گے؟ نہیں. کوئی بھی شخص اس کو سمجھتا ہے کہ سب سے پہلے اس شخص کو کیچڑ سے نکالا جائے گا, کیچڑ سے نکال کر اس کے اوپر شفاف پانی ڈالا جائے گا, اس کو غسل دیا جائے گا تاکہ اس کو دوبارہ وہ گندگی سے بچ سکے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے ایک اپنی الگ سے بیرکس بناتے ہیں, یا جہاں ہم کو گنجائش ملتی ان کو تھوڑا سا اس ماحول کے اندر لے کر آتے ہیں جہاں ان کے اندر قبولیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, تھوڑا ماحول ملتا ہے, نیک لوگ ہوتے ہیں, کچھ خوف خدا والے لوگ ہوتے ہیں, تو ان کی قبولیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, الحمدللہ چینجز آ جاتی ہے. تو اسی طرح یہ جتنے بھی, اگر میں گمان کروں کہ لاکھوں لوگ اگر اس وقت مدنی چینل پر ہمارے سلسلے میں شامل ہیں, تو آپ نیکی کی دعوت کو عام کریں نا, ان سب کو نیکی کی دعوت دے کر مسجد کا راستہ دکھائیے, اجتماعات میں لے کے جائیے, ان کو مدنی قافلوں میں سفر کرائیے, جب دل میں خوف خدا پیدا ہوگا تو خود ہی مان جائیں گے. ہمیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ نہیں دینا ہے, جو بھی آقا کی غلام ہے ہمیں اس کو بچانا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا, پہلے تو کچھ کالز کے جوابات آپ عطا فرما دیں.
بھائی صاحب اس میں ایک جو پہلا سوال کیا تھا انہوں نے ہیپاٹائٹس کے حوالے سے کہ اس کی ویکسینیشن وغیرہ انہوں نے 7 مہینے تک لگ کرائی, اس کے بعد دوسرے ڈاکٹر صاحب کو دکھایا تو اس ڈاکٹر صاحب نے ان کو گائیڈ کیا کہ یہ فیک ہے, جعلی ہے, تو آپ دوبارہ ویکسینیشن کرائیں. اس میں پاسبلٹی اپنی جگہ موجود ہے, لیکن یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے, حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ مے بی پاسبل اس ڈاکٹر صاحب کی, اللہ بہتر سمجھتا ہے, کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہی دوسرے ڈاکٹر کی برائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط لے لیا ہے, یہ غلط دے دیا ہے, یہ غلط ٹیسٹ کروا دیا ہے. تو اس قسم کی جب صورتحال ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ ہی آزمائش ہو جاتی ہے مریض کے لیے بھی, وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کس ڈاکٹر کی بات مانے کس کی نہیں مانے. تو اب اس میں کیا صورتحال ہوئی ہے کہ واقعی فیکٹ تھا یا نہیں تھا, اس کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ تو اب وہی بتا سکتے ہیں. دوسرا جو سوال تھا میڈیکل
وہ تو ہو گیا، تو
کلیئر کر دیا
آپ کو، بہت سمجھ میں آ گیا یہ. اس پر آئے کہ بچہ اگر گھر میں بیمار، ہاں گھر کا فرسٹ ایڈ ٹریٹمنٹ کیا ہوگا؟
جو گھر میں عموماً پرابلمس ہوتی ہیں، وہ بچے کے کان میں درد ہو گیا ہے، ہلکا سا پیٹ میں درد ہو گیا ہے، بخار ہو گیا ہے، تو اس قسم کی جو اتھینٹک دوائیاں ہیں اپنے بھی جو ڈاکٹرس ہیں ان سے لکھوا لیں. چند ایک دوائیاں ہوتی ہیں جو آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں، حسب ضرورت استعمال کریں، اور پہلی دفعہ میں ہی جب اس کو آپ دوا دے دیتے ہیں تو فرسٹ آف آل کوشش کریں کہ پہلی فرصت میں اس کو دوبارہ ڈاکٹر صاحب کو دکھا دیں، تاکہ اس کے سبسائڈ ہو جائیں پرابلمس، تو اس کو دیکھا جائے کہ کس وجہ سے یہ پرابلم.
ڈاکٹر سے اوائڈ نہیں کرنا، ڈاکٹر کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اچھا اس کو اگر میں مدنی چہرے کے ناظرین کو اگر میں اس طرح عرض کر دوں کہ آپ اپنے صحیح ڈاکٹر سے، دیکھیں ایک اچھا تجربے کار اتھینٹیکیٹ اور ڈاکٹر کو آپ اپنا ایک فیملی ڈاکٹر کے طور پر لے لیں، کہ وہ آج سے آپ کا ٹیلی فون کانٹیکٹ بھی ہو، یہ آپ سے مشورہ ہے. ٹھیک ہے، اب ایک نارمل ٹائم میں آپ ڈاکٹر صاحب سے کچھ دوائیاں لے لیں، وہ ڈاکٹر صاحب کو لکھ دیں گے کہ بچہ یا آپ کو اس طرح بخار، سر میں درد، پیٹ میں درد یا نزلہ، کھانسی وغیرہ ہو جائے، تو آپ یہ چیزیں فرسٹ ایڈ کے طور پر ایک دو ڈوز اتنے لے سکتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب سے آپ لکھوا لیں، پھر یہ دوائیں لے کر گھر میں رکھ لیں، اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح اس کو لینے کا کہا ہے آپ اس طرح اس کو لے کر فوراً فارغ ہوتے ہی آپ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کر لیجئے کہ یہ ہے اور ہم نے اس طرح کیا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو اس طرح اپنے گھروں میں آپ دوائی لے، کیونکہ اس وقت اگر میں کہوں کہ ہو سکتا ہے، گمان پر کلام کر رہا ہوں، کہ ہمیں ہمارے ساتھ چینل پر اس وقت ناظرین جو ہوں گے ان میں سے بہت بڑی تعداد وہ ہوگی جن کے گھروں میں ٹیبلٹس اور سیرپ اور دوائیاں موجود ہوں گی الماری کے اندر. کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کی دوائی ایکسپائر ہوئی یا نہیں ہوئی، آپ کے ٹیبلٹس ایکسپائر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کیونکہ آپ نے لیتے وقت بھی یہ نہیں دیکھا تھا. اس لیے برائے کرم آج سلسلہ ختم ہوتے ہی سب سے پہلے آپ اپنی ان دواؤں کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھ لیجئے. اگر آپ کی دوائیں ایکسپائر ہو چکی ہیں یعنی ان کی ڈیٹ نکل چکی ہے، تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ای ایکس پی. ایک ہوتا ہے مینوفیکچرنگ، ایم ایف جی مینوفیکچرنگ لکھا ہوتا ہے کہ یہ بنی کب ہے، اور اس اور ایک آگے پیچھے اوپر نیچے پتے پر ادھر کے لکھا ہوتا ہے ای ایکس پی ایکسپائری ڈیٹ، اس کے آگے ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے، تاریخ لکھی ہوئی ہوتی ہے. اچھا یہ اوپر نیچے بھی بات ہوگا ان کی پرنٹنگ میں ہو جاتا ہے. جی ہاں، تو آپ یہ دیکھیے کہ ایکسپائری ڈیٹ کون سی ہے. جو بھی مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہوگی بننے کی تاریخ وہ پرانی ہوگی، اس کے بعد کی جو ڈیٹ آ رہی ہوگی نا وہ ایکسپائری ڈیٹ ہوگی. تو کوئی چند ماہ کے لیے اس کی ڈیٹ ہوتی ہے، کچھ چند سالوں کے لیے بھی ہوتی ہے. اگر آپ کی دوائی ایکسپائر ہو چکی ہے، برائے کرم اس ایکسپائری دوائی کو استعمال میں مت لائیے. اب ان کے کیا کرنا ہے ڈاکٹر سے بات کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ دیکھتے رہیے گا، کہیں ایسا نہ ہوگا بچوں کو خود کو ایکسپائری ڈیٹ کی کوئی دوائی پلا دے، خود اپنے ہاتھوں اپنا مطلب کہ وہ بیرا غرق نہ ہو جائے. تو یہ کنکلوژن ہے.
بالکل صحیح حاجی صاحب. اس میں ایک چیز اور تھوڑا سا ایڈ کر لیں، جیسے آپ نے ایکسپائری ڈیٹ کے حوالے سے بات کی ہے، تو ہر پروڈکٹ کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھی ہوتی، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے یوز ود ان 2 ایئرس اور 3 ایئرس.
بہت اچھی بات کیا.
تو اس کو بھی مد نظر رکھا جائے، کہ بعض اوقات ہمارے جو مریض ہوتے ہیں وہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ کو ہی ایکسپائری ڈیٹ سمجھ لیتے ہیں.
جی ہاں،
اکثر و بیشتر ایسا دیکھا گیا، تو وہی کہتے ہیں ایکسپائر ہو گئی، تو اسی کے نیچے چھوٹے سے الفاظ میں لکھا ہوا تھا یوز ود ان 2 ایئرس، 1 ایئر اور 3 ایئرس کے حساب سے.
تو یہ لکھا ہوتا ہے کہ یوز ود ان، یعنی یوں سمجھیے کہ اگر آپ نے جو دوائی لی ہے وہ بنی تھی یکم جنوری کو بنی ہے، یکم جنوری 2015، تو اس پہ لکھا ہوگا کہ یوز ود ان 2 ایئر، یعنی کہ 2016 اور 2017 یہی ہوا.
جی ہاں،
تو یکم جنوری 2017 تک آپ اس کو، یہ سے پہلے یہ ایکسپائری اس کی ڈیٹ آ گئی. بعض ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہوتی ہے یوز ود ان، اور ایک اور عبارت لکھی ہوتی ہے بیسٹ بیفور. یہ ایک الگ جملہ ہوتا ہے، یعنی اس سے پہلے تک یہ قابل استعمال ہے. تو یہ بھی ایک الگ الگ لینگویج ہوتی ہے، زبان ہوتی ہے. تو اس کی معلومات ہر گھر کے فرد کو ہونی چاہیے، اور بچوں کو بھی یہ سکھائیں، بچوں کو بھی دکھا دیں کہ بیٹا دیکھو ایکسپائری ڈیٹ، بیسٹ بیفور، یہ سب ادھر لکھا ہوا ہوتا ہے، تاکہ اگر آپ نہیں ہیں تو ایک تو ایک تو دوائیں بچوں کی رینج سے دور ہونی چاہیے، مگر بچوں کو اویئرنیس اور بچوں کی تربیت یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ چھوٹی موٹی چیزیں، آئنٹمنٹ ٹیوب ہوتی ہے، کوئی زخم لگ جاتا ہے، کچھ ایسی بعض اوقات فرسٹ ایڈ ٹیپ ہوتی ہے لگانے کی زخم کی، چھوٹی موٹی چیزیں گھر میں ہونی چاہیے۔ ہر چیز ایکسپائر بھی نہیں ہوتی، یہ بھی عرض کر دو، تو وہ چھوٹی موٹی چیزیں گھر میں ہونی چاہیے کہ کچھ نہ اللہ نہ کرے گھر میں ایسا حادثہ ہو جائے، کوئی ایسی جل جائے، ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے کہ اگر چولہے سے کوئی چیز جل گئی، آگ لگ گئی تو کیا لگا لوں، تیل مثال کا ہاتھ پہ گر گیا تو کیا لگا لوں، اگر کوئی پھل یا سبزی وغیرہ کاٹتے ہوئے اگر کوئی مطلب کہ خون نکل آیا، انگلی کٹ گئی، ہاتھ کٹ گیا، انگوٹھا کٹ گیا تو کیا لگا لوں، اگر نہاتے نہاتے کوئی سخت گرم پانی بدن پہ گر گیا، کوئی ایسی چیز جل گئی تو اب ہم کیا۔ دیکھیں آگ سے کوئی چیز جلی وہ اور گرم پانی سے کوئی چیز جلی ہو سکتا ہے ان دونوں کا ٹریٹمنٹ ڈاکٹر الگ الگ کرے، ہو سکتا ہے۔ تو ہر چیز کے لیے مطلب ڈاکٹر سے برائے کرم ایک بار بیٹھ کر ہمارے سلسلے کو دیکھنے کے بعد یہ پدری التجا ہے۔ یہ دیکھیں ڈاکٹر بھی، یہ دیکھیں ڈاکٹر کا بندی سے بڑھ رہا ہے، ایسا نہیں کہ ہم ڈاکٹروں کے کوئی اینٹی چل رہے ہیں۔ اب آپ کے پاس آئیں گے، اللہ کرے کہ آپ ان کو مشورے فری میں دے دیں، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دیں گے۔ تو ہم علاج کے لیے ڈاکٹر کا راستہ دکھاتے ہیں، شرعی رہنمائی کے لیے مفتی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ہم یہاں مطلب میں اپنے پاس تو بلا ہی نہیں رہا ہوں کسی کو، تو یہ مطلب یہ کہ آپ کی اور انشاءاللہ روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی تعویذات تیاریہ کا راستہ دکھائیں گے جو فری آف کاسٹ آپ کو تعویذات دیتے ہیں۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔
اچھا اس میں حی صاحب ایک سوال یہ آیا تھا ہمارے پاس کہ اسلامی بھائی ہیں، ان کے بچے کو شاید برین ٹیومر، اور اس کی وجہ سے ان کی آنکھوں پہ کچھ اثر پڑ رہا ہے، کچھ آزمائش میں بھی تھے غالباً وہ، تو اب ان کا جو بھی جگہ ہے جہاں پہ بھی ہے وہاں پہ جو بھی گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ اگر یہ لے کے جائیں گے
صحیح ڈاکٹر سے دکھائیں،
صحیح ڈاکٹر گورنمنٹ،
خاص ہم کسی مریض کے لیے علاج سجیسٹ نہیں کر سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ ہم یہاں بیٹھ کر ہمارے مدنی چینل کے سلسلوں میں ایک سلسلہ شامل ہے کہ ہم ڈاکٹر سے آپ کا سلسلہ کریں، اور ہمارے ساتھ اسی طرح ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہوں، اور ہم کسی ایک بیماری کو زہر بحث لائیں اور ہم اس کا علاج بتائیں۔ یہ ایک سلسلہ ہمارے کیو میں ہے، ہم بتا دیتے اس میں کیا ہوا۔ آپ بولو گے یار کوئی اور لے لے گا، اچھی طرح لیتا ہو تو مطلب ہم تو خیر خواہی امت کے لیے عرض کر رہے ہیں، تو یہ انشاءاللہ تعالی ہم امید ہے کہ ہم شروع کریں گے اس سلسلے کو بھی۔ تو اس طرح اگر کوئی کہے کہ میں یہ بیمار ہوں اور مجھے کیا آپ دوائی دیتے، تو وہ ہم نہیں دے سکیں گے، کیونکہ مریض کو جب تک دیکھا نہیں جائے گا اس وقت دوائی نہیں دی جا سکے گی۔ ہم جنرل میڈیسن پر، بیماری پر ڈسکس کر سکتے ہیں، شوگر پر، ہیپاٹائٹس بی پر، سی پر، ہارٹ اٹیک پر، سر درد پر، اور 10 بیماریوں پر ہم کلام کر سکتے ہیں۔ لیکن کوئی کہے کہ میرے لیے یہ کیا پرابلم ہے، میں ایسا تو یہ خوابوں کی تعبیر نہیں ہے جو بتا دی جائے گی یہ علاج ہے کہ یہ ہے، کیونکہ اس سے مطلب نقصان ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے۔
ایسا ایک چیز ہے، امپورٹنٹ چیز ہے، جی بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم میڈیکل اسٹور سے دوا لے لیتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب جو دوا بتاتے ہیں اس معیار تک ہم وہ دوا استعمال نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ آپ نے 5 دن دوا استعمال کرنی، تو ہمارا سائن سمٹم جو علامات ہیں وہ 1 یا 2 دن میں ختم ہو جاتے ہیں، ہم وہ دوا چھوڑ دیتے ہیں۔ نیکسٹ ٹائم جب وہی دوا ڈاکٹر لکھ کے دے رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں اثر کر رہی ہوتی، تو باڈی میں ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو وہ دوا اثر نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ دوا جعلی ہے، دوا ٹھیک ہے، آپ کا باڈی اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے۔ اس کے اوپر یا تو ڈاکٹر کو ہائی پاور پہ جانا پڑ رہا ہوتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کسی ایسی دوا کے اوپر جانا پڑ رہا ہوتا ہے جو مہنگی دوا ہوتی ہے۔ میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں آج صاحب کہ آئی سی یو میں ہمارے پاس داخل ہوئے ہیں مریض، ان کا جب ہم نے کلچر کروایا، دوائیاں دی ہیں اثر نہیں کر رہی ہیں، جب کلچر کرایا تو تمام ہی دوا سے اس کو جو ہے ریزسٹنٹ۔ اب وہ کس دوا سے اس کو جو سینسیٹیو آ رہا ہے، جو دوا اس پہ کارگر کر سکتی ہے، وہ جو انجیکشن ہے وہ آ رہا تقریباً 1400 روپے کا، اور وہ دن میں لگانا ہے 3 دفعہ۔ اب ایسی صورت کے اندر ڈاکٹر بھی آزمائش میں آ جاتا ہے کہ مریض کی کنڈیشن بھی ایسی ہے اور اس کو لکھ کے بھی دینا ہے اور باڈی بھی ریزسٹنٹ ڈیولپ ہو گیا اس کو، اب اس صورت کے اندر کیا کرے وہ۔ تو ایسے میں میری یہ ان سے التجا ہے اپنے مدنی چینل کے ناظرین سے کہ اگر کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتا ہے کوئی بھی دوا کہ آپ نے اتنے دن تک استعمال کرنی ہے تو اس کو اتنے ہی دن استعمال کریں، اس سے کم استعمال کرنے میں ان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ باڈی ریزسٹنٹ پھر میڈیکل اسٹور سے بھی لیتے ہیں۔ فرض کریں کوئی بھی آپ نے دوا لی، میڈیکل اسٹور سے لی، اس نے کھا لی، کھانے کے بعد اس کو وہی صورتحال ہو جاتی ہے کہ ایک دن کھانے کے بعد اس کے علامات ختم ہو جاتے ہیں, علامات ختم ہونے کے بعد اس نے وہ دوا چھوڑ دینی ہوتی ہے, چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہی باڈی کا سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے.
اس کو بیماری کو جڑ سے ختم نہیں کی جا رہی ہوتی,
اس کے علامات ختم,
اس کی وہ کیونکہ وہ اس کی ابھی جڑیں باقی رہ جاتی ہیں, تھوڑا سا آدمی فٹ ہو جاتا ہے بولے یار اب دوائی کی ضرورت نہیں ہے, یا پیسے بچانے کے چکر میں تو پتا چلتا ہے کہ دوبارہ پھر اس سے زیادہ مہنگے میں وہ پڑ جائے گا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے کہ ہم آپ کو میڈیسن دکھائیں, فیک میڈیسن, جعلی میڈیسن ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں یہ گولی جعلی ہے, یہ گولی غلط ہے. ٹھیک ہے, یہی کرنے جائیں گے ہم, ہیں تو لیکن کال لے لیتے.
السلام علیکم
و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پاکستان کے شہر احمد آباد خیبر پختونخوا کے صوبے سے تھا, اور وہاں ہمارے گاؤں میں ایک واقعہ رونما ہوا. پچھلے بھی سات والے گاؤں میں ایک ڈاکٹر نے جانوروں کی جو میڈیسن تھی وہ کسی شخص کو لگائی, اور اس کا جو انجیکشن تھا وہ اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور ڈاکٹر کو بھی پتا چل گیا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی, لیکن اس نے گھر والوں کو یہ بولا کہ یہ مریض کو میں نے ابھی میڈیسن دی ہے, یہ آرام کر رہا ہے, تو دو تین گھنٹوں بعد آپ نے اس کو چیک کرنا ہے, ابھی اس کو چیک نہیں کیجیے گا. تو یوں وہ ڈاکٹر جب وہاں سے میڈیسن دے کر گھر پہنچا تو پیچھے سے خبر آئی کہ وہ مریض چل بسا, تو اسی وقت ہی حقیقت میں وہ فوت ہو گیا تھا. لیکن ڈاکٹر نے اپنی جان بچاتے وہاں سے نکلنے کی ترکیب بنائی, تو یہ بھی عبرت کے لیے ایک واقعہ عرض کیا ہے.
اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی عطا فرمائے, واقعی عبرت ہے, اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اور کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حاجی صاحب, میں رضوان احمد عطاری بات کر رہا ہوں, عطار آباد جیکواسن سے. حاجی صاحب, آپ کا مدنی مکالمہ میں دیکھ رہا تھا میڈیکل کے حوالے سے. میں بھی اسی فیلڈ سے وابستہ ہوں, میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں زونل سیلز مینیجر کے طور پہ کام کر رہا ہوں. آپ سے میرا یہ سوال تھا حاجی صاحب, ہماری تو یہ فیلڈ ہے, ہماری جاب ہے, اگر کوئی ڈاکٹر ہم سے بطور ایڈوانس ایکٹیویٹی جس کو ہم بولتے ہیں, وہ 1,00,000 روپے ہم سے مانگ رہا ہے کہ اگر آپ دو گے تو میں آپ کی پروڈکٹ لکھوں گا ورنہ نہیں لکھوں گا, اب ہم مجبور ہیں, اگر ہم اس کو دیتے ہیں تو کیا اس کا لینا کیسا اور ہمارا دینا کیسا؟ تو برائے مدینہ اس کا ہمیں جواب عطا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس صورت پہ نہ ان کا لینا کی اجازت ہے نہ آپ کو دینے کی اجازت ہے, دونوں صورتوں میں اجازت نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری کال سنائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
غلام مرتضیٰ قادری رینالہ خورد ڈسٹرکٹ اوکاڑا سے بول رہا ہوں. یہ آپ کا پروگرام چل رہا ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں سوال یہ ہے کہ بعض جو میڈیکل کمپنیاں ہوتی ہیں وہ اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں, اور ان کی پالیسی ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹروں کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ایڈوانس کی صورت میں, پیمنٹ کی صورت میں, یا کوئی ان کو گفٹ دیتے ہیں, اے سی وغیرہ یا سامان. کیا وہ پیمنٹ لے کے ڈاکٹر خود استعمال نہ کرے, کسی مریض کی فلاح کے لیے استعمال کر لے, تو کیا یہ جائز ہے؟ اور کیا وہ اے سی وغیرہ جو چیز وہ مریض کے فائدے کے لیے, مریض کے لیے اس کے استعمال کے لیے لے لے, تو کیا یہ درست ہے اور کمپنی بھی وہ اچھی ہو؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جو میڈیکل کمپنیاں ہیں ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ اچھی پروڈکٹ کا پتا تو ڈاکٹر صاحب کے لکھنے کے بعد پتا چلتا ہے. اگر وہ اچھی پروڈکٹ ہو اور اس کو لکھا جائے اور وہ اس پہ جو ہے وہ جو ڈسکاؤنٹ وغیرہ دیتے ہیں وہ ڈسکاؤنٹ بھی مریضوں پر خرچ کیا جائے, کیا وہ بھی درست ہے یا نہیں درست ہے؟ بہت شکریہ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے, جو تحفے تحائف لینا ڈاکٹر کے لیے شرعاً ناجائز اور حرام اور رشوت کے حکم میں ہے کہ وہ اسی کنڈیشن پر آپ کی دوائی ریکمنڈ کرتا ہے کہ جب آپ اس کو یہ تحفے تحائف دیتے ہیں, ٹکٹ دیتے ہیں, فریج دیتے ہیں, موبائل فون دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ جو دیتے ہیں, ورنہ وہ آپ کی دوائی ریکمنڈ نہیں کرتا. اور میڈیکل کمپنیوں کو اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہوتا ہے کہ اتنے 1,00,000 کی دوائیں 1 مہینے میں آپ نے بکوانی ہے, اور وہ پھر وہ دوائیں پر دوائیں لکھتا ہے. یہ بعض صورتیں رشوت کی حکم میں آتی ہیں. اب آپ کہیں کہ یہ لیتا ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں لیتا ہے اور یہ لے کر کسی مریض کو یا کسی عام آدمی کو دے دیتا ہے, یعنی ویلفیئر میں یہ خرچ کر دیتا ہے, جبکہ اس کا لینا اگر رشوت اور حرام ہے اور سوال اب یہ کرے کہ یہ لیتا تو ہے لیکن آگے اپنی ذات کے لیے نہیں کرتا, کسی اور کو دے دیتا ہے, تو یاد رکھیے کہ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ کسی کی تجوری میں ڈاکہ ڈالے اور جا کر یہ غریبوں کا بھلا کرتا رہے. کہ بولا میں تو ڈاکہ ڈالتا ہوں اور ڈاکہ میں غریبوں کا بھلا کرتا ہوں, تو غریبوں کا بھلا کرنے والے کو ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس طرح اس کو اس صورت میں بھی حرام یا رشوت لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. رہی ڈسکاؤنٹ کی بات کہ اگر اس کو کوئی میڈیکل کمپنی ڈسکاؤنٹ دیتی ہے, تو اس پر میرا مشورہ یہ ہے کہ جیسے مفتی قاسم صاحب نے شروع میں فرمایا کہ میڈیکل دوا ساز کمپنیاں اپنا تمام طریقے کار, یہ میڈیکل ریپ جو ریپرزینٹیٹیو ہیں یہ اپنا جو بھی طریقے کار ہے وہ, اور جو اس طرح کے میڈیکل اسٹور چلاتے ہیں یا اس طرح کے جو ڈاکٹرز ہیں برائے کرم اپنا طریقے کار پوائنٹ وائز لکھ کر اس کی شرعی رہنمائی کیوں نہیں لے لیتے آپ؟ جب آپ نے ڈاکٹر بننے سے پہلے پورا میڈیکل سیکھا ہے کہ یہ کام میں ایز اے میڈیکل لینگویج یا میڈیکل ایجوکیشن کے حساب سے میں پراپر کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں, جب اس کے لیے آپ کو ضرورت تھی کسی بھی ماہر ڈاکٹر کی, ایک ماہر طبیب کی, ایک ایکسپیرینس ہولڈر ڈاکٹر کی, تو آخر یہ کام آپ شریعت کے مطابق کرے نہیں کرے اس کی رہنمائی لینے کی آخر ہماری سوچ کیوں نہیں ہے؟ اس کی رہنمائی ہم کو مفتی صاحب دے دیں گے. کال سنائیے.
میرا نام محسن ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ سنا کہ دوائی کے بارے میں جیسے جو دوائی کھلنے کے بعد ایکسپائر ہوتی ہے پیک ہے تو وہ صحیح ہے, اس کے بارے میں آپ ذرا مجھے کچھ بتائیں.
سوال سمجھا نہیں. دوائی کھلنے کے بعد نہیں, دوائی کھولے یا نہ کھولے اس کی تاریخ ہوتی ہے, جب تاریخ گزر گئی تو وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے. اور ویسے مشورہ یہ ہے کہ کبھی بھی دوائی کھلی مت رکھا کریں, دوائی اس کے پیکٹ کے اندر بند رکھا کریں, اور جو دوائی آپ کو استعمال کرنی ہے صرف وہی بوتل سے یا اس کے پتے سے نکالیں اور اس کو استعمال کر لیجئے, اس کے بعد اس کو اسی پیکنگ کے ساتھ رہنے دیں گے تو انشاءاللہ تعالی دوائی اپنے صحیح اثرات پر رہے گی. یہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی آپ ڈاکٹر صاحب کچھ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے فائنلی کچھ ہم لیں گے میڈیسن فیک اور جعلی میڈیسن کے حوالے سے انفارمیشن لیں گے, اس کے بعد آپ سے شوگر کے حوالے سے کچھ مدنی پھول لینے ہیں کہ ہم شوگر کے مریض جو ہوں گے ان کے لیے کیا ہے اور جو اس کو شوگر نہیں ہے وہ شوگر سے کیسے بچے, اس کے متعلق میں آپ سے رائے لوں گا.
سب جعلی میڈیسن کے بارے میں بھی اتنے تاثرات بھی سنے نا, تو ایسا تاثر نہ ہے کہ جو جعلی میڈیسن ہے یہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے. جعلی میڈیسن کوئی الگ سی چیز نہیں ہے, یہ وہی میڈیسن ہے جو ہم لے رہے ہیں, ان کے اندر جعلی میڈیسن ہوتی ہے. اس کے اندر سے ہمیں جعلی کی پہچان کیسے کرنی ہے, جعلی میڈیسن ہونے کی پہچان کس طرح کرنی ہے, کہ سب سے پہلے تو ایسا عموماً جو میڈیسن کے جو ڈبے ہوتے ہیں اسٹرپٹ ہوتی ہیں ان کی پہچان ہونی چاہیے کہ یہ ان کی پیکنگ کا حال کیسا ہے. پہلا جو اصول جو دیا ہوا ہے اپروو کیا ہوا ہے کہ جو ڈبے کی جو پیکنگ ہے وہ کس فارم کے اندر پیکڈ ہے, اس کا کلر کس طرح کا ہے, ایک اس کو کمپیریزن آپ اس طرح کر سکتے ہیں.
آپ جو کہنے جا رہے ہیں یہ باقاعدہ اداروں کی طرف سے اپروڈ شدہ باتیں
ہیں کہ یہ
ایجوکیٹ کی ہوئی باتیں ہیں کہ اس طرح آپ غلط اور فیک میڈیسنز کو پہچان سکتے ہیں
کہ پہلے ایک آپ پرانا ڈبا یا برانڈیڈ ڈبا یا جس مستند ڈبے کو دیکھ لیں, اس کے ساتھ اس سے کو آپ کمپیریزن میں کر لیں, کلر میں ڈبے میں کیا ڈفرینس ہے, مارکنگ میں کیا ڈفرینس ہے. اس کے بعد جو عموماً جو اسٹرپ ہوتا ہے جس اب یہ اگر یہ پیس کیا ہوا ہوتا ہے چپکایا ہوا ہوتا ہے اس میں اسپیلنگ کی غلطیاں ہوتی ہیں, اس کے اندر اس کا رنگ عموماً اکھڑ نکل رہا ہوتا ہے, اوریجنل فارم کے اندر جو ہوتا ہے اس کا رنگ وغیرہ نہیں نکل رہا ہوتا, لیکن اب اس کی بھی اچھی کوالٹی بننا شروع ہو گئی ہوگی. تو اس کے بعد جب میڈیسن آپ اسٹرپ میں سے نکالیں گے تو اس جو گولی ہے اس کی پہچان ایسی ہے کہ جیسا بھی آپ کے سامنے یہ سیمپل میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ جو گولی ہے اگر ہم اسٹرپ سے نکالیں گے اگر تو وہ بالکل کلوزڈ ہوگی, صاف ستھری کنڈیشن کے اندر ہوگی, نہ اس میں کوئی کلر ہوگا, جیسے کلر تو مطلب وائٹ اگر ہوئی تو اس میں ویسے کوئی کلر نہیں ہوگا, کوئی خوشبو نہیں ہوگی, اور اگر یہ کیمیکل اس کے اندر مکس ہوا ہوا یا اس کے اندر کوئی اور چیز موجود ہوئی تو جس طریقے سے آپ کوئی کریک نظر آ رہے ہیں اس کے بارڈر,
یہ ادھر آپ دکھا دیں, یا میں اس کے اوپر رکھو تو شاید زیادہ ایزی نظر آ جائے گا نا.
سیدھا نہیں الٹا,
یہ ذرا دیکھ
اس کے بارڈر جو کریکس ہیں نا یہ ہیں اصلی, جیسے اگر آپ نے پتا اسٹرپ کھولیں گے اس کے اندر اس طرح فارم کے اندر کریک فارم میں نکلتی ہے,
مطلب یہ گولی نکلی ٹوٹی ہوئی ہے. یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ جگہ, یہ جو جگہ ہے
جی,
یہ جگہ ہی ٹیبلٹ کے اندر ٹوٹی ہوئی ہے, یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟
یہ
جب نکلی ہے تو ٹوٹی ہوئی نکلی؟
ہاں یہ تو بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی ہے, جیسے اس کے باریک باریک کارنر نا کریک ملیں گے,
مطلب
بالکل شارپ, جیسا فنش پروڈکٹ جو ہوتا نا, یہ تو بہت زیادہ ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ پہچاننے میں آگے, اس وجہ سے میں نے رکھ دی. تو ورنہ اس کے جو کنارے ہوں گے وہ عموماً کریکٹ ہوں گے. اس میں سے
جو اوریجنل دوائیں بنانے والی کمپنیاں ہیں, ہو سکتا ہے ان کی میڈیسن بھی کوئی ٹوٹی پھوٹی نکل آئے.
ان کے ایسا وقت جب ٹوٹی ہوئی ملتی ہے تو ٹوٹی ہوئی اسی اسٹرپ کے کنٹینر میں ہی ہوتی ہے. یہ دوران پیکنگ افزان ایک فنش پروڈکٹ بنتی ہے تو وہ ترکیب سے ہی پیکڈ ہوتی ہے, اسٹریلائز انوائرمنٹ میں پیکڈ ہوتی ہے. وہ اس طرح کی جو دوائیاں بنتی ہیں نہ وہ ترکیب سے بنتی ہے نہ وہ اسٹریلائز انوائرمنٹ میں بنتی ہیں, وہ پیک بھی اسی طرح سے کی جاتی ہیں, کنارے وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں, کریکٹ ہو جاتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اسٹرپ کر دی جاتی ہیں.
ٹھیک
ہے, ایک یہ ترکیب. اس کے بعد جو ہے ان میں سے پاؤڈر فارم, جیسا ابھی دیکھ رہے ہیں نا یہ پاؤڈر نکل رہا ہے, یہ اس طریقے سے پاؤڈر فارم نکل رہا ہوتا ہے مستقل. آپ کھانے کے دوران ہاتھ آپ کے سفید ہو جائیں گے, یہ پہچان ہوتے. دوسرا ان میں ٹیپیکل,
تھوڑا سا آپ کو کراس کرتا رہوں گا کہ جو اوریجنل میڈیسن ہوگی تو کیا یہ اپنا وہ پاؤڈر جو
عموماً
عموماً کی پاس عموماً دیکھیں 100% تو آپ یہ نہیں کہہ رہے نا,
نہیں 100% نہیں.
ہاں
عموماً میں اوریجنل فارم میں نہیں نکل رہا ہوتا ہے پاؤڈر, اور جو تجربہ ہوتا ہے جس دوا کو کھا رہے ہوتے ہیں ان کے علم میں ہوتی ہے کہ یہ دوا میں پہلے کھایا تھا تو اس میں یہ تھا ریزلٹ.
مطلب یہ چیک کرنے کے لیے آپ ایک اویئرنیس دے رہے ہیں کہ مطلب یہ ایک مائنڈ بنا رہے کہ یہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیا جائے,
یہ دیکھ لیا جائے.
ٹھیک ہے,
اس کے بعد جس کی اسپیلنگ وغیرہ تو آپ نے جیسے پہلے عرض کی تھی کہ اسپیلنگ وہیں پہ چیک کر لیجیے, پھر اس کی کاسٹ بھی دیکھ لی جائے. جیسے آپ نے وہ مثال دی تھی ایک ہی پروڈکٹ 800 کی 700 کی 500 کی, تو یہ 500 والی اس کو پریفر نہ کیا جائے لیکن کمپیرزن کر لیا جائے, اس کا سب چیزیں نوٹ کر لی جائیں.
اچھا یہ پریفر پتہ کرنے کی ایک وجہ کیا ہوتی ہے, ہمارے عام جو اسلام بھائی ہیں نا ان کی توجہ اس پر نہیں ہوتی کہ یہ کوئی کمپنی نے اسے بنا کر دی ہے, ان کا بلیم ہوتا ہے اس میڈیکل اسٹور والے کے لیے کہ یار یہ میڈیکل اسٹور والا ہے نا اس نے 200 روپے کا نفع رکھا تھا, وہ میڈیکل اسٹور والا نا وہ یہی دوائی دے رہا ہے یار, اس سے بےچارے نے وہ بہت شریف آدمی ہے 25 روپیہ نفع رہے گا, یہ بولتے بھی ہوں گے کہ 25 روپیہ بچ رہا ہے. وہ میڈیکل والا ہے نا یار یہ بڑا نام بھلے بڑا ہے لیکن یار 300 روپے نفع رکھ کر دوائی دے رہا تھا. تو اب یہ 50, 100, 300 کا جو ڈفرینس ہے یہ ڈفرینس اس کمپنی بنانے والے کی طرف سے ہے کہ اس نے یہ پورا الگ الگ جو کوالٹی کی چیز بنائی ہے, لیکن اس پر تو عام آدمی کی تو توجہ جاتی ہی نہیں ہے نا. فارمیٹ جو کمپنیز جو غلط دوائیں بناتے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں
جی,
جو دوا ساز کمپنیاں ہیں جعلی فیک میڈیسنز جو پرووائڈ کرتی ہیں ان پر تو عوام کی توجہ جاتی ہی نہیں ہے نا, وہ تو میڈیکل والے کو کوستے ہیں, جیسے میڈیکل والے کی اپنی فیکٹری لگی ہوئی ہے, یہ میڈیکل والا ہے نا یہ غلط دوائی دیتا ہے.
یہ جو معلومات ہے نا ڈبا چیک کرنا رنگ چیک کرنا یہ ہے ہی اسی لیے کہ اگر ایک ہی طرح کی برانڈ مل رہی ہے 500, 600, 700 تو اب یہ آدمی اپنی تشخیص سے رنگ سے ترکیب سے ان میں پہچان سکتا ہے.
میڈیکل والوں آپ ہی مان جاؤ نا, کیمسٹ اسلامی بھائی جو ہیں آپ ہی کیوں نہیں مطلب کہ یہ کرتے ہیں, آپ کیوں رکھ رہے ہیں غلط میڈیسن؟
سب اگر ایک مارکیٹ ویلیو بھی ہوتی نا, مثال کے طور سونا اگر جو ہے اس کی ایک ریٹ, اس کا ایک جو نارمل ریٹ ہے اس سے وہ بہت زیادہ ہٹ کر اگر اس کی پرائز پہ مل رہا ہے تو پھر تو ہم یہی سوچیں گے نا کہ یہ سونا ہے, یہ ہیوی سونا ہے.
امی اصل میں پریشان آدمی ہے, بیمار آدمی پریشان آدمی ہے, یہ لے لیتا ہے یار. اور اس حد میں اتنا یہ بیزار ہوا ہوا ہوتا ہے غلام رسول بھائی, اتنا بیزار ہوا ہوتا ہے اور اخراجات اتنے اس کے گلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب سستی چیز پر بلا سوچے سمجھے ہاتھ رکھ دیتا ہے.
آج سب آپ کا درد امت جو ہے وہ اپنی جگہ پر, اور ان کی احساسات اور محسوسات جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ اپنی جگہ پر, لیکن اس سے وہ مزید پریشان ہوگا اور پھر جو تکلیفیں آئیں گی اور جو بیزار ہوگا. یعنی
اس کے بھی مطلب واقع ریٹ کنٹرول ہونے چاہیے میڈیسن کے بھی, عام آدمی کے ہمارے ملک میں جس طرح ایک عام آدمی کیا ذرائع آمدنی ہے نا اسی کے مطابق کچھ اس کے ریٹ کنٹرولنگ ہونے پر کچھ کلام ہونا چاہیے. اللہ خیر کرے جی. آپ کیا فرما رہے تھے؟ یہی مطلب چند ایک بدنی پھولتے آپ کو شوگر کے بارے میں فرما رہے ہیں.
بھائی صاحب عام تاثر لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ کوئی میٹھا کھانے سے شوگر ہو جاتی ہے, عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ بھائی زیادہ مت کھائیں شوگر ہو جائے گی, یہ نہ کریں شوگر ہو جائے گی. تو ہوتا ایسا نہیں ہے. بیسیکلی شوگر کا تعلق ہمارے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے, لبلبا جس کو ہم کہتے ہیں, انگلش میں پینکریاس کہتے ہیں. اگر اس کا فنکشن خراب ہو جاتا ہے, صحیح طریقے سے پراپر ورک نہیں کرتا ہے, تو یہ ایک ڈیزیز ڈیولپ ہو جاتی ہے اور یہ موروثی بھی ہوتی ہے. چانسز ہوتے ہیں کہ اگر مدر والدہ میں یا والد میں یا خاندان میں کسی کو ہے تو آپ کا چانسز ہوتے ہیں اس چیز کو آنے میں. تو اس سے بہتر اگر شوگر کی علامات موروثی ہے تو اس میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنی ڈائٹ کو کنٹرول میں رکھے. ہائی کولیسٹرول ڈائٹ, بہت زیادہ چکناہٹ والی ڈائٹیں ہیں وہ نہ کرے. ایکسرسائز کو اپنے روٹین کا حصہ بنا کے رکھے کہ تھوڑا سا چہل قدمی کر لیا کرے, روزانہ 400-500 قدم کی چہل قدمی, برسک واک جس کو ہم کہتے ہیں, وہ کر لیا کرے. تو اس سے کافی حد تک بچاؤ ہو سکتا ہے. لیکن اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ذہنی دباؤ جو ہوتا ہے, ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی یہ پریشانی پیدا ہو سکتی ہے, لیکن اس کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر کسی کو یہ چانسز ہوتے ہیں, جیسے فیملی ہسٹری خاص طور پہ جس کو زیادہ ہے, تو وہ ان چیزوں سے بچ سکتا ہے کہ واک کرے اور متواتر اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرواتے رہے, احتیاط کرتا رہے کھانے پینے میں. جتنا احتیاط کرے گا اتنا اچھا ہے. جیسے
آپ میٹھا کھانے کی اجازت دے رہے ہیں, کھائیں پیے موچ
نہیں, بالکل نارمل
دیکھیں, کھائیں
ہر چیز نارمل,
کھائیں حلوے, کھائیں گاجر کے حلوے, آج جتنے کھائیں, گھی تیل چینی شوگر جو ہے اس میں کھا جاؤ, سردی ہے کھا جائیں, اجازت دے رہے ہیں, کلی اختیارات ہیں آپ. مٹھائی کی دکان میں مطلب اپنا بستر لگا لے,
مناسب طریقے سے کوئی بھی چیز کھائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہم مناسب طریقے سے کھاتے ہی نہیں ہیں.
جو چیز آگے ہوتا ہے جتنی بھوک لگی ہے جب تک جی چاہ رہا ہے تب تک آدمی کھائے گا.
ہائی صاحب جیسے میٹھا ہے, جیسے مثال کے طور پہ آج کل سیزن ہے, حلوہ شلوہ گاجر کا حلوہ بنتا ہے, اب وہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پیٹ بھرنے کے لیے کھا لیتے ہیں. بیسیکلی وہ پیٹ بھرنے کے لیے تو نہیں ہے, چیز
ہے کیا بھرنے کے لیے.
ہائی صاحب وہ تو
کچھ بھی نہیں,
وہ تو ریفریشمنٹ کے لیے تھوڑا سا کھا لیا, ٹیسٹ کرنے کے لیے کھا لیا, لیکن وہ ہمیں تو اتنا بڑا باؤل بھرا ہوا چاہیے کہ ہم نے اس میں کھانا ہے. تو ان چیزوں سے بچا, اس کے اندر میٹھا اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے اندر گھی بھی موجود ہے, اس کے اندر دوسرے لوازمات بھی ہیں جو اور نقصان پیدا کر سکتا ہے. ڈائبٹیز نہیں ہوگا تو کوئی اور خدا نخواستہ بیماری کے چانس.
یہ ارشاد فرمائے نا کہ جیسے اتنا کاربوہائیڈریٹ لینا ہے تو جو کاربوہائیڈریٹ کی اماؤنٹ ہے کیا ہر لائف سٹائل والے کے لیے وہ برابر ہی ہوگا؟ تو اگر جو جیسے کسی کا لائف سٹائل ایسا پوٹیٹو کاؤچ والا سٹائل ہے, اس کا لائف سٹائل ہے اس طرح کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے, اگر وہ زیادہ کاربوہائیڈریٹ لے لیتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے تو اس کو شوگر ہونے کا چانس زیادہ بڑھ نہیں جائے گا؟
بالکل چانس وزن بالکل موجود ہے, وزن بڑھے گا. وزن بڑھے گا تو ایک آپ کی سمجھ لے کہ ایک چیز اور بڑھ جائے گی, جس میں ایک چانسز بڑھ سکتے ہیں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہو سکتی ہے, ایک ویٹ گین بھی کر جائے گا. اب میری جو ورکنگ اسٹائل ہے وہ یہ ہے کہ صبح نکلوں گا, گاڑی میں بیٹھوں گا آفس میں بیٹھ جاؤں گا, اور صبح میں دو پراٹھے کھا کے آؤں اور دوپہر کو جی تین روٹیاں کھاؤں ٹائٹ قسم کی, رات کو بھی ٹھیک ٹھاک کھانا کھا لوں, تو میں نے موٹا ہی ہونا ہے
جی. اور اثر کے ٹائم پہ بیکری آئٹم
وہ ایک الگ, وہ ایکسیپشنل ہے, وہ تو وہ چلتے رہتے ہیں نا اس میں, وہ ایکسیپشنل ہے. لیکن اپنی جو روٹین اسٹائل ہے اس کو بھی تو دیکھیں کہ ڈیلی اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, کتنی کیلوریز سے اس کا کام بن سکتا ہے.
بعض اوقات ہلکا پھلکا نظر آنے والا انتہائی لائٹ ویٹ بسکٹ
ہیوی ہوتا ہے,
کھانے میں پہاڑ جتنا بھاری ہوتا ہے
بسکٹ.
اس کے اندر میدا, اس کے اندر چکناہٹ اور اس کے اندر مٹھاس. یعنی انسان کو موٹا کرنے کے لیے یہ تین اجزاء بالخصوص ہیں, چکناہٹ, میدا اور مٹھاس. یہ تین چیزیں خاص طور پر ٹریٹ کی جاتی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی ہیں. تو اب یہ بیکر آئٹم ہے دادے کے, بعد میں میٹھی میٹھی چیزیں ہوتی ہیں اور عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں, ٹیسٹی اتنی کہ آدمی مطلب کہ پاؤ اور آدھا کلو پڑا ہو تو یوں مطلب آدمی بیٹھے بیٹھے کھا جائے, بولے تو وزن ہی نہیں ہے اس کا, آدھا کلو لو تو اتنا سارا آ جاتا ہے, تو کیا وزن ہوگا؟ اصل میں وزن یہ نہیں دیکھنا کہ یہ اٹھانے میں وزنی ہے یا نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اٹھانے میں وزنی ہوتی ہیں لیکن کھاؤ تو اس کا کوئی وزن نہیں ہے, وہ گاجر سے زیادہ ہلکا ہے. یہ بسکٹ جو نا ایک, یہ آپ کے ایک گاجر سے زیادہ ہلکا ہے, مگر گاجر کھا جاؤ تو اس کا پلس ہی آئے گا عموماً, لیکن وہ ایک بسکٹ کھا جائے نا تو اس کا کئی دفعہ مائنس ہی آئے گا. تو یہ ہاتھ کے ویٹ پر اور یہ اس پہ جو لکھا ہوتا ہے کہ اتنا گرام ہے یا اتنا کیجی ہے, اس پر بہت زیادہ ڈپینڈ نہیں کرتا چیز کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, اس میں موجود کیا ہے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے اس میں ایک اتنی سی چیز ہوتی ہے کھانے کی, ڈرائی فروٹس میں سے بعض چیزیں ہوتی ہیں, اتنی سی چیز ہوتی ہیں اس کی, اگر کیلوریز پڑے تو اتنی ساری کیلوریز اس کی ہوتی ہیں, اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی کھا لو نا تب اس کی پوری کیلوریز پوری نہیں ہوتی. اب اتنی ساری چیزیں ہم کھائی اتنی سی تھی لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ زیادہ ہمارے باڈی کے لیے فٹ نہیں ہوتا. تو اس میں شوگر کے مریضوں کو احتیاط، شوگر کی علامت کیا ہے؟
صاحب ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ، کسی کو پیشاب کی جو حاجت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، کسی کو پیاس کی حاجت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، کسی کا وزن گرنا شروع ہو جاتا ہے، کسی میں یہ سب علامتیں موجود ہوتی ہیں، اور کسی کو بھوک کی علامت بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس کو بھوک اور پیاس دونوں زیادہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو مینلی تو زیادہ تر یہی چار پانچ علامتیں دیکھیں.
اگر اس طرح کی کوئی علامت اپنے اندر پائے تو وہ وتھ امیجیٹ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے
رجوع
کرے کہ مجھ میں یہ علامتیں ہیں. مگر اس کا جو مین مرکز ہے شوگر کا وہ لبلبا ہے. یہ ہے
لبلبا ہے، وہ ڈسفنکشن ہوتا ہے تو یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، یا موروثی
جو انسولین بن رہی ہوتی ہے وہ بننا بند ہو جاتی ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ٹاپکس ہمارے رہ گئے، کالس بھی شاید ہماری ٹھیک ٹھاک رہ گئی ہوں گی، کچھ کمنٹس اور تاثرات بھی ہمارے ٹھیک ٹھاک رہ گئے ہوں گے، لیکن جنرلی طور پر ہم نے کوشش کی کہ آج ایک طبی حوالے سے، میڈیکل حوالے سے آپ کے سامنے، آپ کی معلومات کے لیے بھی چند باتیں ہم بیان کر دیں جو نقصان دہ ہمارے پہلو بنے ہوئے ہیں معاشرتی طور پر، طب کی دنیا میں جو ہمارے لیے، میڈیکل کی دنیا میں جو ہمارے لیے ایک تھریڈ بنا ہوا ہے، یہ ایک تھریڈ، ایک دہشت کی ایک علامت، دہشت اور خوفناک چیزیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں اور ان کی علامتیں کچھ رکھی گئی ہیں. لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ آپ بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی بچ جائیں گے. جب چوری ڈکیتی بہت زیادہ ہو تو آپ ہی نے لوہے کے دروازے لگائے تھے، آپ ہی نے اپنی گاڑی کو دو دو لوکوں میں بند کیا، موٹر سائیکل کا چین لوک بھی آپ ہی نے لگایا، اس کا وہ الیکٹرانک لوک بھی، چور سوئچ جس کو بولتے ہیں وہ بھی آپ ہی نے لگایا. اپنے گھر میں 10 جگہ پر سامان، قیمتی سامان چھپانے کی جگہیں آپ نے ہی بنائی. جس طرح آپ نے ان چیزوں کو، ان کے واقعات کو دیکھتے ہوئے آپ نے اپنے آپ کو سیکیور کیا، آپ نے آپ کو تحفظ دینے کی کوشش کی، اسی طرح میڈیکل کے طور پر طبی حوالے سے، علاج معالجے کے حوالے سے کوشش کریں. اور ایک بار پھر وہ بات کہ میڈیسن کی پہچان تھوڑی بہت ذہن نشین رکھ لیجئے، اچھے اور مستند میڈیکل اسٹور سے دوائی لیجئے، مستند ڈاکٹر سے رجوع کیجئے. اس میں بھی تقسیم دے دی گئی آپ کو کہ ڈاکٹرز میں بھی مطلب بعض مہنگے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور بعض اتنی زیادہ فیسیں نہیں ہوتی لیکن وہ بہت اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں. بعض ادارے جو ہوتے ہیں جہاں علاج کیے جاتے ہیں وہ مہنگے ہوتے ہیں، اور بعض جگہیں کم مہنگی ہوتی ہیں لیکن وہاں بھی علاج اچھا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر کی ایڈوائس پر چلنے کا آپ کو میں ضرور مشورہ دوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج ضرور جاری رکھے. جو مریض اسلام بھائی ہمارے ساتھ ہیں برائے کرم میڈیکل کا علاج کو بھی نظر انداز مت کیجئے، جو طبی علاج ہے، ڈاکٹر کا علاج ہے، ساتھ ساتھ اپنا روحانی علاج بھی ہمیشہ جاری رکھیے. اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی تاثیر ہے. ہمارا دین، ہمارا اسلام دونوں علاجوں کی رہنمائی کرتا ہے. جو علاج دواؤں کے ذریعے ہو رہا ہے اس کی رہنمائی بھی ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں موجود ہے. اور جو روحانی طور پر دم کے ذریعے، اوراد و وظائف کے ذریعے، کچھ پڑھنے وغیرہ کے ذریعے جو علاج ہوتے ہیں ان کی رہنمائی بھی ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں بالکل واضح طور پر موجود ہے، جس کے متعلق کچھ نہ کچھ مدنی پھول آپ مدنی چینل پر سنتے رہتے ہیں. الحمدللہ روحانی علاج کا پورے کا پورا شعبہ دعوت اسلامی کا قائم ہے، جو آپ کو علاج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے. اور لہٰذا لیکن ہمارے اسلامی بھائی اس علاج کے لیے اسلامی بہنوں کو ٹریٹ نہیں کرتے، ان کو نہیں مطلب وہ کانٹیکٹ میں لیتے، ان کے لیے اسلامی بہنوں کا یہ شعبہ الگ بنا ہوا ہے. ہم صرف اسلامی بھائیوں سے ہی اسلامی بھائی کرتے ہیں، اور یہ ہماری یوں سمجھے کہ ہماری بیوٹی ہے. اسی طرح انٹرنیٹ کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے آپ دعوت اسلامی کی اس روحانی علاج کی جو سروس ہے، خدمت ہے، اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. دیکھیں روحانی علاج کے ذریعے بھی جسمانی طور پر میں آپ کو یہ ضرور مشورہ دوں گا کہ اگر آپ جسمانی طور پر تندرست رہنے کی خواہش رکھتے ہیں اپنی غذاؤں کا ضرور معائنہ کیجئے، غذاؤں کا ضرور جائزہ لیجئے. ہر لذیذ چیز پیٹ بھر کر اور ٹھونس کر کھا لی جائے، اگرچہ وہ لذیذ چیز حلال بھی ہے طیب بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ساتھ ہونی چاہیے. ہم کھائیں پئیں حلال و طیب چیزیں، حلال بھی ہے طیب بھی ہے، حلال بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے، لذیذ بھی ہے، مگر اس کو ٹھونس کے کھا جائیں یہ ضروری نہیں ہے. ہمارے اندر کے ایک جو اعضاء ہیں جو غذا کو ہضم کرتے ہیں، ان کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا وہ لیول ہوتا ہے. ایک بعض اوقات نارمل کھا رہے ہوتے ہیں، اچانک ایک دعوت ہوتی ہے، کوئی اچھی چیز گھر میں آ جاتی ہے تو ایک ساتھ اس کو بوجھ ڈال دیتے ہیں، وہ اندر کا سارا نظام ہڑبرا جاتا ہوگا، گھبرا جاتا ہوگا، یہ کیا ہو گیا، ٹینشن میں آ جاتا ہوگا. اور جب وہ اندر کا نظام ٹینشن میں آئے گا تو آپ کا باہر کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اگر گھر کا ماحول اچھا ہو نا تو آدمی باہر بھی خوشگوار رہتا ہے، گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو جائے تو باہر بھی وہ کسی کام کا نہیں رہتا. تو آپ کے اندر کا ماحول اچھا ہوگا تو آپ کا باہر کا ماحول بھی اچھا رہے گا، آپ کے اندر کا ماحول ڈسٹرب ہو جائے گا تو باہر کا ماحول بھی ڈسٹرب ہو جائے گا. تو آپ کا جسم بھی اندر و باہر ویری کرتا ہے، جس طرح گھر کا اندر و باہر کا ماحول آپ کو اثر انداز کرتا ہے. امن سے رہیے، محبت سے رہیے، پیار سے رہیے. ٹینشن بھی ایک سبب ہے، شوگر کے مریض، شوگر کا مرض بناتا ہے ٹینشن. تو گھر میں عورت کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ابو کو ٹینشن نہ دے، محبت سے رہیں، پیار سے رہیں. اس کو شوگر ہو جائے گی، آپ ہی کو خدمت کرنی پڑے گی. اور اگر اس کو ٹینشن دیں گے آپ، اس کو شوگر ہو جائے گی، آپ کو خدمت کرنی پڑے گی. تو دونوں ایک دوسرے کی پھر خدمت میں لگ جائیں گے، وہ بھی خدمت کرنے میں بھی لڑیں گے تو اس کا ٹینشن بڑھے گا، تو ٹینشن کا تو شوگر اور بڑھ جائے گی، اور دونوں کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے. تو اپنے اخراجات کو بچانے کے لیے محبت سے رہیے، گھر میں مسکرا کر رہیے. مسکرانا بھی ایک طرح کا علاج ہے. اگر گھر میں مسکراہٹ رہے گی، محبت اور پیار رہے گا، غذاؤں پر کنٹرول رہے گا، باہر کی غذاؤں پر قابو پا کر رکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ مرض کم سے کم ہوگا. میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوگا، مرض کم سے کم ہوگا. اور جب بالفرض مرض آ ہی جائے تو صبر کیجئے اور اپنے صحیح ڈاکٹر سے رابطہ کیجئے، صحیح ڈاکٹر سے دوائی لیجئے. ڈاکٹر صاحب ان کو صحیح سجیسٹ کریں، درست میڈیسن لکھ کر دیں. اور ریکویسٹ یہ ہے کہ اپنی فیس کو منیمائز، کم سے کم کر کے رکھیں گے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. پھر میڈیکل اسٹور پر جائیں تو میڈیکل اسٹور سے وہی دوائی لیں جو ڈاکٹر نے لکھ کر دی ہے. میڈیکل اسٹور کی مرضی سے دوائی مت لیجئے گا. میڈیکل اسٹور والے کو چاہیے کہ جو ڈاکٹر نے لکھ کر دیا ہے وہ اوریجنل صحیح دوائی دے. غلط دوائی، ایکسپائری ڈیٹ کی دوائی، جعلی دوائی ہرگز نہ دے. انشاءاللہ تعالی مدینہ 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 ہو جائے گا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، اجتماع میں آتے رہیے، مدنی مذاکرے میں شرکت کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کیجئے، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے. اللہ تعالی ہماری کوششوں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائے اور ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی جی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں ان تمام اسلامی بھائیوں کا، ہمارے ساتھ کام کرنے والے ان تمام عملوں کا، اسلامی بھائیوں کا، تعاون کرنے والوں کا، جنہوں نے تاثرات دیے، جنہوں نے تاثرات لیے، جنہوں نے کام کیا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ امت تک اس موضوع کو پہنچانے میں انہوں نے ہماری بہت مدد کی، اچھا تعاون کیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہتر جزا عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. البتہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی
انشاءاللہ.
ڈاکٹر کو بھی دوسرے ڈاکٹر کی غیبت نہیں کرنی ہے، میڈیکل اسٹور والے کو دوسرے میڈیکل اسٹور والے کی غیبت نہیں کرنی ہے
انشاءاللہ.
تو غیبت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
جھوٹ کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
کرپشن کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
شیطان کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
اور مسجد بر تحریک
جاری رہے گی.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد.
جگا جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں.